الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور موجود خواتین رات ہم نے سورۃ النحل کے 16 میں سے الحمدللہ 7 رکوع مکمل کر لیے پکی سورت ہے سورۃ النحل اور ان سورتوں کے بارے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے کہ بنیادی طور پر تین مضامین آتے ہیں مکی سورتوں میں پہلے مضمون کا تعلق ہے ایمانیات سے دوسرے کا تعلق ہے تذکیر سے تذکیر اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے یا تذکیر اللہ تبارک و تعالی کہ ان دنوں کے ذریعے سے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور غضب کا ظہور اسی دنیا میں ہوا التذکیر بعلاء اللہ اور التذکیر بایام اللہ اور نمبر 3 اخلاقیات بنیادی اخلاقی ہدایات یہ تینوں ہی موضوعات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیے ہیں البتہ التذکیر بعلاء اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان اس صورت میں زیادہ نمایاں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِ اور اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو پکڑ لیتا ان کے ظلم ان کی زیادتی ان کے گناہوں کی وجہ سے ما ترک علیہا من دابہ تو اللہ تبارک و تعالی زمین پر کسی بھی جاندار کو نہ چھوڑتا یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے انسانوں کے لیے سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تمہارے قابو میں کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس شے کو جو آسمانوں میں اور زمین میں تو اگر انسان ہی نہ رہتے تو پھر کائنات میں دیگر مخلوقات کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی تو ہر انسان اگر غور کرے گا تو وہ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے گویا ظلم کر بیٹھتا ہے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کلو بنی آدم خطاؤن آدم علیہ السلام کے سبھی بیٹے خطا کار ہیں خیر الخطائین توابون ہاں خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں تو ہم سب خطا کار ہیں تو اگر اللہ تعالی ہماری خطاؤں پر پکڑ شروع کرتا تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں سزا ملتی ہم اس دنیا میں نہ رہتے اور ہم نہ ہوتے تو پھر اللہ تبارک و تعالی باقی مخلوقات کو بھی یہاں پر نہ رکھتا کہ وہ مخلوقات ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے انسانوں کی خدمت کے لیے تو فرمایا ما ترک علیہا من دابہ ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑتا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے ظلم کی وجہ سے ما خلق علیہا من دابہ، تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کسی بھی جاندار کو نہ چھوڑتا، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن وہ انسانوں کو مہلت دیتا ہے ایک معینہ مدت تک کے لیے، شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو، شاید انہیں اپنے ظلم کا احساس ہو اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، البتہ جب ان کی اجل، ان کا وہ معینہ وقت آ جاتا ہے، لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو پھر نہ وہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں اس مدت سے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اس مدت سے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ ہی وہ ایک گھڑی اس مدت سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنے معین وقت پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا ظہور وہ ہو جاتا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ ٹھہراتے ہیں وہ جو کہ ناپسند کرتے ہیں. اپنے ہاں بیٹی ہو تو ہم نے کل رات ہی پڑھا، پچھلے رکوع میں یہ مضمون آیا کہ سارا دن ان کا چہرہ افسوس کی وجہ سے سیاہ رہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہو گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا، تو کس قدر یہ دھاندلی ہے، کس قدر زیادتی ہے، کس قدر یہ غلط تقسیم ہے. تلک اذن قسمت ذیذا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہے، الکم الذکر و ولہ الانثی، تمہارے لیے بیٹے ہوں اللہ کے لیے بیٹیاں ہوں، تلک اذن قسمت ذیذا، یہ بڑی غیر مناسب تقسیم تم نے کر رکھی. وتصف السنتهم الکذبا، تو اللہ کے لیے تو وہ ٹھہراتے ہیں جو وہ ناپسند کرتے ہیں. وتصف السنتهم الکذبا، اور ان کی زبانیں یہ جھوٹ بولتی ہیں. کیا جھوٹ بولتی ہیں؟ ان لہم الحسنی، کہ ان کے لیے بلائی ہی بلائی ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. یہ اصل میں ایک شیطان کا انسان کے لیے ایک حربہ ہے کہ وہ انسان کو گناہوں پر کاربند رکھنے کے لیے یہ تصور دے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشنے کے اور اپنی رحمت کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ تو ماں سے بھی 70 درجے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے. کیسے ممکن ہے کہ ماں نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ آگ میں جلے، تو کیا اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اس کی مخلوق، اس کا بندہ آگ میں جلے؟ تو یہ تو صرف ذرا ڈرانے کے لیے کہ کہیں انسان کو زیادہ بے قابو نہ ہو جائے، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں جہنم کا ذکر کر دیا ہے، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں جلائے گا نہیں. تو یہ بڑے خوبصورت انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات، اس کی شفقت، اس کی رحمت بیان کر کر کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی ندر ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے. بہت پیارے اشعار کسی نے کہے ہیں، ہیں گمراہ کن لیکن اشعار ایسے ہیں کہ جو بڑے آدمی کو متاثر کرتے ہیں، کہ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت میں گوارا نہ کیا. ہم نے تو بہت لوٹ کسوٹ کی، بہت عصمتیں کھائیں، بہت کمیشن لیے دوسروں کے ساتھ، ہم نے خوب زیادتیاں کی، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اب اس طرح کے شعر پڑھ کے آدمی جھومرا ہوتا ہے اور گویا اسے ایک جھوٹی تسلی مل رہی ہوتی ہے کہ جو مرضی کرنا ہے کرتے ہو، اللہ بڑا بادشاہ ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، اور ہمیں سزا دے کے اسے ملے گا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو سزا دے. ذرا تھوڑا سا جہنم کا ذکر اس لیے ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ لوگ کوئی حد سے زیادہ باہر نہ نکل جائے. تو فرمایا وتصف السنتهم الکذبا، ان کی زبانیں یہ جھوٹ گڑتی ہیں، انا لہم الحسنی، ان کے لیے حسنا ہے، ان کے لیے خوبی ہی خوبی ہے، بلائیاں ہی بلائیاں، لا جرما، اس میں کوئی شک نہیں، انا لہم النار، ان کے لیے آگ ہے، جو ان کے کرتوت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کرتوتوں کی بھرپور ان کو سزا دے گا. اگر اللہ نے بخش دینا تھا پھر شریعت بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر کرامن کاتبین کو بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ نیکیوں کا اور بدیوں کا علاج کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ سبھی کو بخش دیتا تھا. لیکن یہ سارے کا سارا جو ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو، اس کا نتیجہ نکلے گا. ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جہیم، لیکن فاسق و فاجر، حرام خوریاں کرنے والے، دوسروں کے پیسے دبانے والے، دوسروں کا مال کھانے والے، قوم کے قرضے لے کر ہڑپ کرنے والے، قوم کے وسائل کے اوپر عیاشیاں کرنے والے، یہ سب کے سب جہنم میں ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. لا جرم اس میں کوئی شک نہیں، ان لہم النار ان کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون اور وہ ڈھیل دیے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ضرور ہے کہ اللہ مہلت دے رہا ہے، فوری پکڑ نہیں کر رہا. شاید احساس ہو جائے، شاید ضمیر کی آواز انہیں کچھ جھنجھوڑے اور وہ توبہ کر لے. تواہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك، اللہ کی قسم اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے. فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو اسی طرح شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ شیطان صرف اللہ تعالیٰ کی شان رحمت سامنے کر کے اور انسان کو جھوٹی لوری اور تسلی دیتا ہے، اور انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے، سو سو گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر. فرمایا اسی طرح شیطان نے ان کے لیے بھی ان کے اعمال کو مزین کیا. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج بھی وہی ان کا دوست ہے، وہی ان کا خوش پناہ ہے، وہی انہیں برائیوں پر کاربند رکھے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل نہیں کی، إِلَّا مگر اس لیے کہ لِتُبَيَّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ آپ واضح کرے ان کے بارے میں ان مسائل کی حقیقت کہ جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یہ پھر کتنا انکار سنت کے رد پر یہ آیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے، آپ کا فرض منتبی ہے کہ اگر قرآن مجید کے حوالے سے کہیں پر سمجھنے میں کوئی اختلاف ہو تو آپ کی حدیث، آپ کے ارشادات وہ فیصلہ کن ہوں گے، وہ حتمی ہوں گے. کہ اللہ کے رسول کا ارشاد کیا کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث حجت ہے، بغیر حدیث سے قرآن مجید نہیں سمجھ آ سکتا، بغیر حدیث سے قرآن مجید پر عمل نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں انا بوئسکو معلمن، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے. تبھی دنیا میں صرف کتاب سے آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا، کتاب کے ساتھ معلم کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھیجی اور اس کے ساتھ معلم بنا کر بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ مضمون اس سے پہلے آیت 44 میں بھی آیا کہ اللہ کے رسول ہی کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کے احکامات کی وضاحت کرے، اس پر عمل کر کے دکھائے، اور اسی طریقے پر آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو، بات سمجھ نہ آ رہی ہو، تو اس کی وضاحت بھی کون کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ قرآن مجید ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے پانی. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اللہ نے زمین کو اس کے ذریعے سے زندہ کیا اس کی موت کے بعد. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اللہ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں. اس آیت نمبر 65 سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشروبات کی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے. چار مشروبات کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، اور یہی چار مشروبات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نہریں عطا فرمائے گا جنتیوں کو بھی. تفسیر عثمانی میں موازنہ کیا گیا ہے کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جنت میں بھی یہی چار طرح کے مشروبات ہیں. بلا شبہ ان مشروبات کے ذائقے بہت ہی اعلیٰ ہوں گے، اس کا ہم یہاں تصور نہیں کر سکتے، لیکن ایک وہاں پر نہر ہوگی پانی کی، ایک نہر ہوگی وہاں پر شراب کی، لیکن شراب طہور، یہ وہ شراب نہیں جو ہمارا تصور ہے. قرآن مجید اس شراب کو شراب نہیں کہتا، اس کے لیے تو الفاظ آتے ہیں کہ انما المیسر والخمر خمر، اسی طریقے پر وہاں پر وہ مشروب ہوگا جسے ہم یہاں شراب کہتے ہیں، لیکن وہ شراب وہاں پر ہوگی شراب طہورا پاکیزہ شراب، جس میں نہ نشہ ہوگا نہ اس کی وجہ سے آدمی بہکے گا. تیسری وہاں پر نہر ہوگی شہد کی، اور چوتھی وہاں پر نہر ہوگی دودھ کی. اور جو چار مشروبات اللہ یہاں ذکر فرما رہا ہے، ان چار مشروبات کی نہریں جنت میں بھی ہوں گی اہل جنت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ مشروبات عطا فرمائے. فرمایا سب سے پہلے ذکر ابھی آ گیا پانی کا، اب اس کے بعد ذکر آ رہا ہے دودھ کا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی ایک سبق آموزی کا سامان ہے. نسقیکم مما فی بطونہم، ہم تمہیں پلاتے ہیں وہ جو کہ ان کے پیٹوں سے نکلتا ہے. من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے کیا نکلتا ہے؟ لبنا خالصا سائغا للشاربین، وہ دودھ جو کہ بالکل خالص ہے اور اس کا ذائقہ بڑا خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. گائے کھاتی کیا ہے؟ تنکے کھاتی ہے, چھٹیرے کھاتی ہے, کھا کر تنکے اور چھٹیرے دودھ دیتی ہے شام سویرے. وہ جو بڑی پیاری نظم ہے اسماعیل میرسی کی بچپن میں ہم نے یاد کی تھی. رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی, اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائی دودھ کی دہانے, خاص کو اس نے سبزہ بنایا, سبزے کو پھر گائے نے کھایا. کل جو گھاس چری تھی بن میں, دودھ بنی اب گائے کے تھن میں. سبحان اللہ, دودھ ہے کیسا تازہ گرم سفید اور میٹھا. گائے کو دی کیا اچھی صورت, خوبی کی ہے گویا مورت. دانا دن کا بھوسی چو کر کھا لیتی ہے سب خوش ہو کر, کھا کر تن کے اور چھٹیرے دودھ دیتی ہے شام سویرے. اللہ تبارک و تعالیٰ گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ جیسی نعمت حاصل کرتے ہیں کہ جس میں ہمارے لیے اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق خوراک بھی ہے اور اس میں مشروب بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں اس میں, اور توانائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور بہت ساری ہماری خوراک کی کئی چیزیں اس دودھ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں. تو فرمایا بے شک ان کے تمہارے لیے جانوروں میں چوپایوں میں ایک سبق آموزی کا سامان ہے, ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے. گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ جو کہ ذائقے میں خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے. ومن ثمرات النخیل, اب اس کے بعد ذکر آ رہا ہے شراب کا. ومن ثمرات النخیل, اور کھجوروں کے پھلوں میں سے, والعناب اور انگوروں کے پھلوں میں سے, تستخرجون منہ سکرا, تم ان میں سے وہ چیز بھی حاصل کرتے ہو جو نشہ آور ہوتی ہے. ورزقن حسنا, اور وہ بھی شے حاصل کرتے ہو جو اچھا رزق ہے. گویا شراب کی حرمت کی طرف یہ پہلا اشارہ قرآن پاک میں آ گیا. یہ مکی قرآن ہے, باقی شراب کی حرمت آئی سورہ بقرہ میں, سورہ نساء میں, سورہ مائدہ میں, وہ بدنی قرآن ہے. پہلی مرتبہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا یہاں ذکر کر دیا کہ وہ جو نشاور چیز ہے وہ رزق حسن نہیں ہے, وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اسی میں سے تم رزق حسن یعنی ان پھلوں کا رس بھی حاصل کرتے ہو. کھجور کا رس نکالتے ہو, انگور کا رس نکالتے ہو, وہ رس تو بہت ہی عمدہ مشروب ہے, وہ جائز ہے, لیکن تم اسی کھجور اور انگور سے تم کشید کرتے ہو شراب بھی جو کہ نشاور ہے, وہ غلط چیز ہے. تو فرمایا اور پھل اور کھجور اور انگوروں کے پھلوں, انگور کے پھلوں سے تم کشید کرتے ہو نشہ آور شراب, گویا وہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ کیا ہے؟ برس کا ناتنا, اور کشید کرتے ہو ایک پاکیزہ رس بھی, یعنی رس حاصل کرتے ہو. یہ پھلوں کا جوس, یہ ہو گیا تیسرا مشروب, پانی, دودھ اور اس کے بعد جوس. ان نفی زال کلا کل قومی کیا کلور, یقیناً اس سب کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرے. وہ اوہا ربک الی النحل, اب چوتھے مشروب کی طرف ذکر, شہد کا ذکر. فرمایا وہ اوہا ربک الی النحل, اے نبی آپ کے رب نے وحی کیا شہد کی مکھی کی طرف. اب یہ وحی ظاہری بات ہے لغوی مفہوم میں ہے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو اللہ نے وحی کیا تھا, جیسے یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال دیتے بھائی تو سب کو وحی کیا تھا, ابھی نبی تو نہیں تھے. حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ نے وحی کیا تھا, سورۃ طہٰ میں آ جائے گا. اسی طرح سے اللہ نے وحی کیا شہد کی مکھی کو, یعنی شہد کی مکھی کو اللہ نے یہ بات سجھائی. ان اتخذی من الجبال بیوتا, کہ تم اپنا گھر اپنے گھر بناؤ پہاڑوں میں, ومن الشجر اور درختوں میں, ومما یارشون اور ان چھتریوں پر جو لوگ چڑھاتے ہیں, یعنی شہد کے لیے باقاعدہ آرٹیفیشل بھی پوری کی پوری جو ہے وہ پلانٹ لگ جاتے ہیں اور ایسی انوائرمنٹ اور ایسی چھتریاں بنا دی جاتی ہیں تاکہ شہد کی مکھیاں وہاں پر آئیں, چھتے بنائیں اور اس کے بعد وہاں پر وہ شہد پیدا کریں. تو چاہے پہاڑوں پر گھر بناؤ, چاہے درختوں میں, اور چاہے ان چھتریوں پر جو لوگ چڑھاتے ہیں. ثم کلی من کل الثمرات, پھر اے شہد کی مکھی تم کھاؤ ہر طرح کے میووں میں سے. فصل کی سبل ربک ذللا, اور پھر اپنے رب کے راستے پر چلو جو بڑے ہموار راستے ہیں. شہد کی مکھی کا ایک رابطہ اپنے چھتے سے ہوتا ہے چاہے وہ کتنی دوری نکل جائے, گویا ایک اس کا بھی اینٹینا ہے کہ جس کا رابطہ اپنے اصل مرکز سے, وہ جتنی مرضی دور چلی جائے اور اس کے بعد وہ واپس اپنے چھتے تک بڑے آرام سے پہنچ جاتی ہے. ایک اس کا رابطہ اپنے چھتے کے ساتھ ہوتا ہے. یخرج من بطونها شراب, اور اس کے پیٹ سے ان کے پیٹ سے نکلتا ہے ایسا مشروب مختلف الوان ہو جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہوتی ہے. جس علاقے میں جس طرح کی بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے، اللہ نے ان بیماریوں کا علاج اسی علاقے میں جو پھل اور پھول وغیرہ لگتے ہیں ان میں رکھا ہے. تو شہد کی مکھی ان پھلوں سے پھولوں سے رس کشید کرتی ہے، اور اس کے بعد جو شہد پروڈیوس کرتی ہے اس شہد کے اندر شفا ہے لوگوں کے لیے. اب یہ شہد کی مکھیوں کا بڑا منظم قسم کا نظام ہے. ایک ہوتی ہے ملکہ مکھی جو کہ انڈے دیتی ہے، وہ انڈے دیتی ہے تقریباً 6,000 سے لے کے 12,000 تک. ایک پھر پوری ٹیم مخصوص ہوتی ہے ان انڈوں کی حفاظت کے لیے، ایک ٹیم ان کی پوری مخصوص ہوتی ہے چھتے کی حفاظت کے لیے، ایک ٹیم ہوتی ہے جو تربیت دیتی ہے، جس نے چھتے کی حفاظت کرنی ہے ان مکھیوں کی تربیت الگ ہوتی ہے، جنہوں نے انڈوں کی حفاظت کرنی ان کی تربیت الگ ہوتی ہے. پھر ایک مکھیوں کی پوری ٹیم ہے جو چھتا بناتی ہے، جو مزدور ہیں جو کام کرتے ہیں. ایک ٹیم ایسی ہوتی ہے جو موم لے کر آتی ہے تاکہ چھتا بنایا جا سکتا ہے، اور ایک ٹیم وہ ہوتی ہے جو کہ جا کر اور پھلوں سے رس کشید کر کے اور آ کر وہ شہد پروڈیوس کرتی ہے. تو عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. مفتی محمد شفیع صاحب نے پوری تفصیل اس کی اپنی تفسیر کے اندر لکھ دی ہے. فرمایا ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، بے شک یقیناً اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اگر کوئی مکھی کسی ایسے پھول کا رس چوس کے آ جائے کہ جس کے اندر خطرہ ہو، جس کے ذریعے سے شہد میں زہر پیدا ہو جائے گا، تو جو مکھیاں چھتے کی حفاظت پر ہیں وہ اس مکھی کو مار دیتی ہیں، اس کو چھتے میں داخل نہیں ہونے دیتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ نظام ہے. یقیناً اس میں یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرے. واللہ خلقکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنایا، تمہیں توفاکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دے گا. تمہارا اختیار کیا ہے؟ نہ تم اپنی مرضی سے بنے ہو، نہ تو اپنی مرضی سے تمہیں موت آئے گی. سب اللہ کا اختیار ہے. اللہ ہی نے بنایا، جب جائے گا اللہ تعالیٰ اسے گا اٹھا لے گا. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں بنایا، تمہیں توفاکم، پھر تمہیں وہ موت دے گا. ومنکم من یرد الی ارض العمر، تمہیں سے وہ بھی ہوتا ہے جو لوٹایا جاتا ہے ایک نکمی عمر تک. لیکن لا یعلم بعد علم شیئا، کہ سب کچھ جاننے کے بعد اب وہ کچھ نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ میں اس عمر سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرمائے. ایسی عمر سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی سب کچھ جاننے کے بعد اب اس کا دوبارہ حافظہ کام کرنا چھوڑ دے، بھول جائے، اور دوسروں کے دست کرم پر ہو، دوسروں کے لیے ایک بوجھ بنا ہوا ہو. تو فرمایا تم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لوٹایا جاتا ہے ایک نکمی عمر تک. لیکن لا یعلم بعد علم شیئا، کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد اب پھر کچھ نہیں جانتا، سارا اس کا عزم ہے اور اس کا علم زائل ہو جاتا ہے. ان اللہ علیم قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، اس کا علم شروع سے درجہ عروج پر ہے، ہمیشہ درجہ عروج پر رہے گا، اور وہ قدیر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تم لاچار ہو، بے بس ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قدیر قدرت رکھتا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ مال و دولت دیا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم مال و دولت دیا ہے. کوئی عاجر ہے، کوئی اجیر ہے، کوئی مستاجر ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے. اگر سبھی کے پاس یکساں دولت ہوتی تو دنیا کا نظام چل نہ سکتا. اردو کا بڑا اچھا محاورہ ہے سمجھانے کے لیے کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ اگر سبھی رانیاں ہوتی تو پانی کون بھرتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا کہ کسی کو اللہ نے اوپر رکھا ہے، کسی کو اللہ نے نیچے رکھا ہے. لیکن فرمایا فمن الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم، تو وہ لوگ کہ جن کو فضیلت دی گئی ہے رزق کے اعتبار سے، جن کو زیادہ مال و دولت دیا گیا ہے، وہ نہیں پہنچاتے رزق ان لوگوں تک جو ان کے غلام ہیں. فہم فیہ سواء، پھر وہ ہو جائے برابر. کوئی بھی آقا ایسا نہیں کرتا کہ اپنے مال میں سے آدھا مال اپنے غلام کو دے دے اور پھر دونوں مال کے اعتبار سے برابر ہو جائے اور دونوں کا اسٹیٹس معاشرے میں ایک جیسا ہو جائے کہ اس کا بھی بیلنس جو ہے وہ 1 کروڑ روپے ہے، اس کا بیلنس بھی 1 کروڑ روپے. کوئی ایسے نہیں کرتا. اصل نعمت اللہ یجحدون،
تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ کیا اللہ نے اپنے مخلوقات کو اپنے برابر کر دیا؟ تم خود کو اپنے غلام کو اپنے برابر نہیں کرتے، تم چاہتے ہو کہ یہ مجھ سے نیچے ہی رہے اور میری خدمت کرتا رہے، میرے کام کرتا رہے، لیکن تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ تم نے اس کے ساتھ اس کی مخلوقات کو برابر کر دیا، تم نے اس کے ساتھ لوگوں کو شریک کر دیا، تم یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری نو سے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری جن سے ہی تمہارے لیے بیویاں بنائیں، عورتوں کے لیے جوڑا ہے مرد، مردوں کے لیے جوڑا ہے عورت، تو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری نو سے تمہارے جوڑے بنائے۔ وجعل لکم من ازواجکم بنین، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جوڑوں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے بنائے بیٹے، وہ حفدا، اور سوتے، کہتی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا دیا ہے، اولاد کے بعد پھر اولاد کی اولاد، اس سے تو اور زیادہ جو ہے وہ دادا جو فرق محسوس کرتا ہے، اور اس کو بڑھاپے میں کھلونے مل جاتے ہیں پوتوں کی صورت میں، تو فرمایا اور اس نے بنایا تمہارے لیے سوتے، وہ رضا کا کم محنت کو یہ بات، اور اس نے تمہیں رزق دیا ہے بڑا پاکیزہ، بڑی پاکیزہ چیزیں اس نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور وہ پاکیزہ چیزیں اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، مادی رزق بھی دیا ہے، روحانی رزق بھی دیا ہے۔ اصب الباط یؤمنون، کیونکہ سب کے باوجود وہ پھر بھی باطل پر ایمان لائیں گے، وہ بنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کریں گے۔ اس قدر ناشکری ہے کہ ساری نعمت اللہ نے دی ہیں، اولاد کی بھی اور رزق کی بھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر اور اللہ کی نافرمانیاں، شیطان پر گویا ایمان لانا، شیطان کی باتیں ماننا، اللہ تعالیٰ بے حیائی سے روک رہا ہے اور شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے، کس کی بات مان رہے ہیں؟ ہم کیوں پردے کے اعتماد سے عمل نہیں کرتے؟ کیوں ایک خاتون گھر سے بے پردہ نکلتی ہے؟ کیوں ایک خاتون نامحرموں سے پردہ نکلتی؟ کیوں ہم ڈرامے فلمیں بےہودیا کلچر کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں مخلوط محفلوں کے اندر ہم شریک ہوتے ہیں؟ اللہ کا رستہ تو یہ ہے، آج ہم اس قرب میں پڑھ لیں گے، یہ نہ انل پاشا، وہ روکتا ہے فراشی سے، برائی سے، بے حیائی سے، اور شیطان کے بارے میں آتا ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء۔ اور ہمارے بزرگ ہیں چودھری رحمتہ اللہ بھٹر صاحب، وہ کہتے ہیں میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں گھر کے اخراجات کم کرنے کا۔ گھر کے اخراجات یہ ہیں کہ تم ایک تو رسومات چھوڑ دو، یہ جو رسومات ہیں کہ جو ہے وہ مہندی بھی ہے، مائیوں بھی ہے، اور جو ہے وہ سالگرہ ہے اور فلاں ہے، یہ سب چھوڑ دو، بہت سارے اخراجات چھوڑ دو، خود ہی کم ہو جائیں گے۔ نہ مہندی میں شریک ہو، نہ مائیوں میں شریک ہو، نہ وہاں پر کو تحفے تائز دو، یہ سب کا سب تمہارے۔ نمبر دو، شرعی پردہ شروع کرا دو اپنی خواتین کا، خواتین کو جو اچھے اچھے لباس چاہیے ہوتے ہیں فیشن کے مطابق، اس لیے کہ وہ غیر مردوں کے سامنے آتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتی ہیں، خاتون میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جب کسی اور کے سامنے آؤں تو میرے اندر کشش ہو، تو اگر وہ خاتون صرف اپنے محرم مردوں ہی کے سامنے آئے گی تو پھر وہ زیادہ خواہشات کوئی فیشن کے مطابق لباسوں کے نہیں کرے گی۔ اسی طریقے پر مردوں کا خرچہ کم ہو جائے گا اگر وہ داڑھی رکھ لیں، سنت رسول پر عمل کریں، تو اچھا خاصا ان کا خرچہ کم ہو جائے گا، وقت بھی بچے گا، محنت بھی بچے گی، اور خرچہ بھی کم ہوگا۔ تو اخراجات کی کمی کے لیے تین نسخے ہیں جو رحمت اللہ بھٹر صاحب ہمارے تنظیم اسلامی کے ناظم دعوت ہیں وہ بتایا کرتے ہیں تربیت گاؤں میں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں، مَالَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو ان کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے رزق دینے کا آسمان سے اور زمین سے، ایسی ہستیوں کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں کہ جن کا کوئی اختیار کسی نعمت میں نہیں ہے، وہ کوئی نعمت نہیں دیتے، کوئی رزق پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے، بلا یہ ستیون، اور نہ ہی وہ ہستیاں اس قابل ہیں کہ وہ ان کو رزق دے سکے یا کوئی نعمت ان کو پہنچا سکے۔ بلا تضرب للہ الامثال، تو اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ مثالیں مت بیان کیا کرو، ہمیشہ شرک کی عقیدے کی جسٹیفیکیشن کے لیے گھٹیا قسم کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ہر بادشاہ کے کوئی نہ کوئی لاڈلے شہزادے شہزادیاں ہوتے ہیں، اور وہ بادشاہ ان کی بات ضرور مانتا ہے، تو معاذ اللہ اللہ بھی ایسا بادشاہ ہے کہ اس کی بھی بیٹیاں اور بیٹے ہیں، شہزادے اور شہزادیاں، اگر ان کو خوش کر لیا تو ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک اپنی بات پہنچا سکیں گے۔ ہر بادشاہ کے کچھ مصائب ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ حکومت کرتا ہے، بادشاہ اکیلا کیا کر سکتا ہے، اس کے تو دو ہاتھ اور دو پاؤں ہیں، لہٰذا اس کے خاص کچھ قریبی مصائب ہوتے ہیں، ان کو بڑے بڑے منصب دے دیتا ہے، کسی کو جاگیر دے دی ایک علاقے کی اس کا 10,000 فوج دے دی، کسی کو دوسرے علاقے کی جاگیر اسے 20,000 فوج دے دی، یہ 10,000 ہی منصبدار ہے، 20,000 ہی منصبدار ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے بھی کسی کو بارش کا دیوتا بنا دیا، کسی کو سورج کا دیوتا بنا دیا، کسی کو آگ کا دیوتا بنا دیا. تو اللہ تعالی کو پیاس کیا دنیا کے بادشاہوں کا، دنیا کے بادشاہوں تک اگر جانا ہو تو واسطے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، براہ راست اور بادشاہ کے دربار میں نہیں جا سکتے، تھرو پراپر چینل آپ کو اوپر پہنچنا پڑتا ہے. اللہ تک بھی اگر پہنچنا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی واسطے وسیلے چاہیے ہوں گے. ایک عام گلی کوچے کا مولوی بتا رہا ہوگا چھت پہ چڑھنا ہے تو بغیر سیڑھی کے چڑھ جاؤ گے، واسطہ ہوگا تب چھت پہ چڑھو گے. اسی طریقے پر اللہ تک پہنچنا ہے تو درمیان میں کوئی واسطے وسیلے کی ضرورت ہوگی. تو یہ گھٹیا قسم کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے اور ہم سے بلا شبہ ہماری ماں سے بڑھ کر محبت فرماتا ہے. اسے ہر آن پتہ ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. وہ خود حکم دیتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے حکم دیا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. بادشاہ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری رعایت میں لوگوں کو کیا تکلیف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر آن پتا ہے کہ بندہ کس حال میں. جب بھی بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار سن کے اس کا جواب دیتا ہے. اجیب و دعوت دائزادان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا خالق ہے، واقعتاً وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اگر ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کریں اللہ اور دے گا، ہاں نہ شکری کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی غضب میں بدل جاتی ہے. تو فرمایا فلا تضرب اللہ الامثال، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ہاں اب اللہ تعالیٰ خود مثال بیان فرما رہا ہے. ایک مثال آ رہی ہے جس میں معبود اور عبد کا فرق واضح ہو جائے گا، اور ایک مثال وہ آ جائے گی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے اور نافرمان بندے کا فرق واضح ہو جائے گا. اب پہلی مثال، فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، بیدان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کی جو کسی کی ملکیت ہے، ایک غلام کی جو کسی کی ملکیت ہے، لا یقدر ولا شیء، وہ کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، غلام کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، غلام کے پاس جو کچھ ہے اس کے آقا کا دیا ہوا آقا کی ملکیت ہے، غلام خود آقا کی ملکیت ہے. وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک دوسرا بندہ ہے کہ جس کو ہم نے دے رکھا ہے پاکیزہ رزق، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اسے برا اختیار ہے، وہ اس میں سے خرچ کر رہا ہے چھپا کر بھی اور علل اعلان بھی. هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ بندہ ہے جو کوئی اختیار نہیں رکھتا، سراپا کسی اور کی ملکیت ہے، ایک دوسرا بندہ ہے آزاد ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ اس طرح چاہے خرچ کر رہا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی فرق ہے عبد کا اور معبود کا. عبد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ لاچار ہے، بے بس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہر اعتبار سے مطلق، ہر اعتبار سے آزاد، جو چاہے تو کر سکتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ الحمدللہ، کل شکر اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں. وضرب اللہ مثلا رجلین، اور اب اس کے بعد ایک اور مثال، فرما بردار بندے کی اور نافرمان بندے کی. وضرب اللہ مثلا رجلین، اور اللہ نے مثال بیان کی دو آدمیوں کی. احدهما ابکم، ان میں سے ایک تو ہے گونگا، لا یبتر علی شیء، کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، بہو کل علی مولاہ، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، ای نماز یوجہ ہو، جہاں سے بھی آقا اس کو بھیجتا ہے، لا یاد بخیر، تو خیر لے کر نہیں آتا، کوئی سمجھ نہیں ہے، کسی بھی سودے کے لیے بھیجے تو مہنگا لے کر آ جائے گا، نہ کس چیز گھٹیا چیز لے کر آ جائے گا. ایک آدمی کا غلام اس قسم کا ہے کہ نہ صحیح بات کر سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ نہ کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا، وہ بوجھ ہے اپنے آقا کے اوپر، اور جہاں میں آقا اس کو بھیجتا ہے کوئی بلائی لے کر نہیں آتا. حل یہ سب ہی ہوگا، کیا اس طرح کا غلام بہتر ہے، برابر ہے؟ حل یہ سب ہی ہوا، کیا وہ برابر ہے؟ فمن یامر بالعدل، اور وہ جو کہ عدل کا حکم دیتا ہے، جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے، فہم دیا ہے، اس فہم کے مطابق وہ لوگوں کے درمیان عدل کے مطابق فیصلے کر رہا ہے، لوگوں کو عدل کی تلقین کر رہا ہے، وہ والا صراط مستقیم، اور وہ سیدھے رستے پر ہے. تو کیا دو طرح کے غلام اس طرح کے ہوں؟ تو کیا دونوں غلام برابر ہوں؟
اسی طرح سے اللہ کے بھی دو بندے ہیں. ایک بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام نہیں کر رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گویا وہ بوجھ ہے زمین پر. دوسرا بندہ ہے کہ جس نے دین کو سیکھا ہے, دین کی اعلیٰ تعلیمات کو سیکھا ہے, اس کے مطابق وہ خود بھی سیدھے رستے پر ہے اور دوسروں کو بھی ان اعلیٰ تعلیمات کی تفصیل کر رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے دونوں بندے برابر ہو سکتے؟ وللہ غیب السماوات والارض, اور آسمان اور زمین کے راز اللہ ہی کے لیے ہیں. وما امر الساعت الا کلمح البصر, اور قیامت کا معاملہ تو نہیں ہے مگر ایسے جیسے نگاہ کا ادھر سے ادھر لپک جانا, جیسے آپ نے ابھی یہاں دیکھ رہے ہیں اب آپ کی نظر وہاں پڑ گئی, تو جتنی دیر اس میں لگتی ہے اتنی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت لا سکتا ہے. انہم یرونہ بعیدا, وہ قیامت کو بہت دور دیکھ رہے ہیں. ونراہ قریبا, ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں, ہم جب چاہے قیامت برپا کر سکتے ہیں. فرمایا وما امر الساعۃ, قیامت کا معاملہ نہیں ہے الا کلمح البصر, مگر آنکھ کا ادھر سے ادھر لپک جانا, اور ہوا اقرب, بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب, اس سے بھی زیادہ جلدی اللہ تعالیٰ قیامت لا سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. عقل مند یہ ہے کہ قیامت کی تیاری کرو, یہ مت پوچھو قیامت کب آئے گی, بلکہ بہتر یہ ہے وہ تو آئے گی, اچانک آ جائے گی, بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری کرو. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے رحم سے نکالا. لا تعلمون شیئا, جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, پھر اللہ نے تمہیں علم کے سیکھنے کے ذرائع عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں سماعت دی, تمہیں آنکھیں دی, اور تمہیں دل دی, یا افئدہ کا ایک ترجمہ ہوتا ہے دماغ دی, اس لیے کہ فواد عربی زبان میں کہتے ہیں ایسی شے کو کہ جس سے اصل فائدہ حاصل ہو. فائدہ کا لفظ بھی اسی مادے سے بنا ہے فواد, تو اس کا ایک مفہوم ہے عقل بھی. ہمارے سگنلز ہیں انفارمیشن ریسیو کرنے کے, ہم کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کچھ اپنے کانوں سے سنتے ہیں, یہ سگنل ہمارے دماغ میں جاتا ہے اور اس کے بعد دماغ پروسیس کر کے ہمیں انفارمیشن دیتا ہے کہ جو تم نے دیکھا ہے یہ فلاں کام ہے, جو بات تم نے سنی ہے یہ اس کی آواز ہے, اس بات کا یہ مطلب ہے, اس میں تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے, تمہیں یہ انفارمیشن دی جا رہی ہے. تو یہ ہمارے سیکھنے کے ذرائع ہیں, ہماری سماعت, ہماری بصارت, اور پھر سماعت اور بصارت سے جو انفارمیشن ریسیو ہوتی ہے اس کو فریکشنز آف سیکنڈز میں پروسیس کر دیتا ہے ہمارا دماغ, اور اس کے بعد ہمیں رزلٹ دے دیتا ہے کہ رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت تم جس شخص کو دیکھ رہے ہو اس کا نام فلاں ہے. تو فرمایا اس اللہ نے پھر تمہیں علم سیکھنے کے ذرائع دیے, تمہیں سماعت دی, تمہیں بصارت دی, تمہیں عقل دی, تمہیں ہوش دیا, تمہیں دماغ دیا. لعلکم تشکرون, کیوں آپ کو تم شکر کرو, ان چیزوں کو استعمال کرو. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں کہ ان چیزوں کے بارے میں اللہ کیا پوچھو گے. ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا, تم نے ان استعمال کیا کہ نہیں کیا, تم نے ان کے ذریعے سے حق تک رسائی حاصل کی کہ نہیں کی. یہ ساری کی ساری صلاحیتیں ایسے نہیں ہیں, ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے حق کو پہچاننے کی کوشش کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. پھر اس کے بعد کچھ اللہ کی نعمتوں کا بیان آ رہا ہے. الم یرو الطیر مسخرات ان کی جب استماع, اور کیا دیکھتے نہیں ہیں وہ پرندوں کو کہ وہ کس طرح آسمان کے اندر, یعنی آسمان کی فضا میں معلق ہے. کون ان کو سامے ہوئے ہیں, کس طرح سے بعض اوقات وہ پرندے اپنے پر ہلا کر اڑ رہے ہوتے اور بعض اوقات پر پھیلائے ہوئے وہ فضا میں تیر رہے ہوتے. فرمایا معلوم سے کہنا الا اللہ, انہیں کوئی سامے ہوئے نہیں ہے مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ فضا میں اڑتے ہیں, کبھی اپنے پر ہلاتے ہوئے حرکت کرتے ہیں, کبھی بغیر پر ہلائے ہوئے فضا میں تیر رہے ہوتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہے, کہ بہت بڑا خالق ہے جس نے اتنی اعلیٰ مخلوق تخلیق کی ہے. بظاہر چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اڑنے کی اور فضا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرنے کی صلاحیتیں دے رکھی. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون کی جگہ بنائی. انسان اپنے گھر پہنچنے کے بعد واقعتا بڑا سکون محسوس کرتا ہے. انگریزی کے اندر محاورہ ہے تو فیل ایٹ ہوم, کہ آپ اگر سکون محسوس کرتے ہیں کہتے ہیں میں یہی محسوس کروں جیسے میں اپنے گھر میں ہوں. تو بلا شبہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، خاص طور پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خاندانی نظام کو محفوظ رکھے، جیسے کبھی تک ہمارے یہاں ہے، مغرب میں نہیں ہے، اسی وجہ سے وہاں پر بے سکونی وہ بہت زیادہ ہے، جبکہ الحمدللہ کہ ہمارے ہاں یہ خاندان کا نظام انٹیکٹ ہے. آدمی اپنے کام کاج میں، اپنی جاب میں جہاں پر بھی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کام کر کے تھک جاتا ہے، گھر پر اگر جائے تو ایک اس کی بیوی ہو جو کہ اس کا استقبال کے لیے موجود ہو، اس کی خدمت کے لیے موجود ہو، پھر اولاد جیسی نعمت ہو، تو آدمی تھوڑی دیر میں اپنے بچوں کے اندر کوئی وقت گزارتا ہے تو اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ معاشرہ ایسا ہو کہ معلوم نہیں کہ میرے بعد میری بیوی کہاں کہاں گئی ہے اور کیا حرکتیں کر کے آئی ہے، اور پتہ نہیں اولاد میری ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں میری بیوی کس کس کے ساتھ، کس کس کی گرل فرینڈ ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں ملوث ہوتی ہے، تو وہاں سارے کا سارا سکون برباد ہو جاتا ہے. بہت سارے اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں وہاں پر کچھ عرصے پہلے تک یہ خودکشی کا ریٹ بہت زیادہ تھا، اب مجھے پتہ نہیں کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے. تو وجہ یہ تھی، حالانکہ ہر طرح کی وہاں پر سہولیات تھی، بے روزگاری الاؤنس بھی تھا اور ہر طرح کی مراحت تھی، لیکن سکون برباد تھا. کہ ایک آدمی کو سکون کہاں پر ملے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کی جگہ گھر کو بنایا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو بنایا ہے جائے سکون، وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے بھی گھر بنائے ہیں، یہ جو خیمے وغیرہ ہیں. تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، تم انہیں بہت ہی ہلکا پورٹیبل یعنی بہت ہی ہلکا محسوس کرتے ہو، اپنے سفر کے دن بھی اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی. اب یہ اس معاشرے کا تصور کی جہاں قرآن نازل ہوا کہ سفر ہو رہے ہوتے تھے تجارت کے لیے پیدل، تو ساتھ ہی خیمے جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. اب جہاں محسوس کیا کہ بھائی پڑاؤ کرنا ہے، وہیں اپنے خیمے گاڑے اور وہاں کے اوپر چاہے ایک دن چاہے ہفتہ وہیں ٹھہرے ہوئے. تو ایک یہ بھی ہے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے موبائل گھر گویا ان کو دے دیے. ومن اسبافها و اوبارها و اشعارها، اور بھیڑوں کی اون سے، اونٹوں کی ببریوں سے اور بکریوں کے بالوں سے، اساساً اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں آسائش کے سامان، قالین وغیرہ انہیں سے بنتے ہیں. وہ متاعاً الٰہین، اور کچھ اور سال و سامان بھی تم ان سے بناتے ہو ایک مدت تک کے لیے. کسی چمڑے سے انسان جوتے بھی بنا رہا ہے، کسی چمڑے سے انسان گرم لباس جیکٹ وغیرہ بھی بنا رہا ہے، بیگ بھی بن رہے ہیں، سوٹ کیس بھی بن رہے ہیں، کمبل بھی بن رہے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ساری نعمتیں رکھی ہیں، بھیڑ کی اون سے، اونٹ کی ببری سے اور بکریوں کے بالوں سے تم اپنے لیے قالین بھی بناتے ہو اور اپنے فائدے کے بہت سارے اور بھی سامان حاصل کرتے ہو مدت تک کے لیے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ بنایا ہے اس میں سے پیدا کر دیا ہے سایہ. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے سایہ، بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گنی ہوتی ہے، ہر کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے، گنی چھاؤں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. پھر آپ محسوس کریں گے کہ جو چھاؤں درختوں کی ہے، جو قدرتی چیزوں کی چھاؤں ہے، اس میں زیادہ ٹھنڈک ہے بجائے سے کسی عمارت کا سایہ ہو، کسی دیوار کا سایہ ہو. تو اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے بنایا ہے اس میں سے پیدا کیا سایہ. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اللہ نے تمہارے لیے پہاڑوں میں بنا دی ہیں چھپنے کی جگہ. اب آج ہم ان چیزوں کو اتنی اپریشیٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایک سفر ہو رہا ہے، رات کو جو ہے وہ لوگ جا رہے ہیں تجارتی سفر کے لیے، جنگ کے سفر کے لیے، رستے میں پہاڑ آ گئے. اب اس کے بعد نیچرل غارے موجود ہیں، نیچرل گھر، قدرتی گھر موجود ہیں، گھروں ان غاروں کے اندر داخل ہو گئے، بڑی بڑی غارے، اور غار کے دہانے پر آگ جلا دی تاکہ کوئی رات کو ویسی جانور اندر داخل نہ ہو. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شاندار پناہ گاہ بنی بنائی عطا فرمائی. وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم باسکم، اور اللہ نے تمہارے لیے وہ بھی لباس بنائے جو کہ تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. اللہ نے تمہیں وہ صلاحیت دی کہ تم ایسے لباس بناتے ہو باریک کہ جن سے تم گرمی سے محفوظ رہتے ہو، اور وہ بھی لباس اللہ نے تمہیں سکھائے بنانا کہ تم جس سے اپنے آپ کو بچاتے ہو جنگ کے دوران، زرہ پہن کر آدمی اپنے آپ کو نیزوں کے، تیروں کے اور تلواروں کے اثرات سے محفوظ کرتا. کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح سے اللہ نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کی. لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس اللہ کا کہنا مانو. یہ ہے سورت کا زیادہ غالب مضمون، اللہ کی قدرتیں اور نعمتیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اگر وہ پھر بھی روح گردانی کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
تو اے نبی پھر آپ کے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے. یا رسول نعمت اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں, ثم ينكرونها, لیکن پھر ان کا انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ أَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ, اور ان میں سے اکثر کافر ہیں, یعنی ناشکر ہیں, کفران نعمت کرنے والے ہیں. اب اس کے بعد ایمان بالآخرت کے حوالے سے ایک اہم مضمون آ رہا ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں, کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ہر امت پر ایک سرکاری گواہ کھڑا کرے گا. اور سرکاری گواہ کون ہوں گے؟ وہ رسول جو امت کی طرف بھیجے گئے تھے, اور وہ اللہ کے سامنے یہ ٹیسٹیفائی کریں گے, یہ گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے ان تک آپ کا دین پہنچا دیا تھا, عمل کیا کہ نہیں کیا, اب یہ خود اس کے ذمہ دار ہے. ناؤ دے آر ریسپانسبل, اب یہ خود ذمہ دار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینی ہوگی اس امت کے خلاف. اس لیے جب سورہ نساء کی آیت 41 آپ نے ایک مرتبہ سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, لیکن بہرحال اللہ کے فیصلے ہیں. فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, اور اس روز ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, پھر اس کے بعد اجازت نہیں دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, اور نہ ہی انہیں اللہ کا عذاب دور کرنے کی مہلت دی جائے گی, نہ تو کفار کو گفتگو کی اجازت دی جائے گی, اماموں کو بحث کر سکے, اور نہ ہی انہیں اس کی اجازت دی جائے گی کوئی مرضی اپیل, کو رحم کی اپیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کر سکے. وَإِذَارَ الَّذِينَ ظَلَمُ الْعَذَابَ, اور پھر جب دیکھیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے عذاب کو, فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ, وہ عذاب ان سے کم نہ کیا جائے گا, وَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ, اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. وَإِذَارَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ, پھر جب دیکھیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا ہے اپنے شریکوں کو, وہ دیکھیں گے اچھا یہ ہیں وہ بزرگ کہ ہم جن کو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری اللہ کیا شفاعت کریں گے, ہم جن کے مزاروں پر حاضری دیتے تھے اور ان کے نام کی ہم نظر و نیاز کرتے تھے, جب ہم بزرگوں کو دیکھیں گے قالو, وہ فوراً کہیں گے ربنا ہاؤ لائے شرکاؤنا, اے ہمارے رب یہ ہمارے شریک ہیں, ہم نے ان کو آپ کے ساتھ شریک کر رکھا تھا. اللہ جی کنا ندعو من دونے, ہم آپ کے سوا ان کو پکارتے تھے, ہم ان سے مدد مانگا کرتے تھے, ہم ان سے دعائیں کیا کرتے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ, وہ جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں اولیاء اللہ ہیں, وہ بات کو ان کے اوپر اٹھا کر پھینک دیں گے اور کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ, بے شک تم جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ, اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس روز اظہار عاجزی کریں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور جو بھی جھوٹ ان شر کرنے والوں نے گھڑا تھا کہ یہ بزرگ ہمارے سفارشی ہیں, یہ ہمیں اللہ کے بخشوا کے لے جائیں گے, ہم اسی لیے ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں, ہم اسی لیے ان کے عرس بناتے. فرمایا یہ سارا جھوٹ انہوں نے گھڑا تھا, یہ سب کا سب ان سے دور ہو جائے گا. اللہ جی نے کفر و سدو ان سبیل اللہ, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ سدو ان سبیل اللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے سے روکا, جہاد سے روکا, نصاب سے جہاد کی آیتوں کو نکال دیا, جہاد کے مضمون کو نکال دیا, کہیں مسلمانوں کے اندر پھر سے جہاد کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا رستہ ہے پردے کے احکامات, اللہ تعالیٰ کہتا ہے بیائی سے بچو, تو پردے کے احکامات کو نکال دیا اور اس کے حوالے سے بلکہ نئے نئے فلسفے دیے. وہ جی پردہ تو ازواج مطہرات کے لیے تھا, یہ سب کے لیے تھوڑی ہے, یہ معاذ اللہ کا ازواج مطہرات وہی گناہگار کیوں نہیں, خطرہ تھا کہ وہ غلط کام کریں گی, ان سے کہا تم پردہ کرو اور باقی امت کی عورتوں کو آزاد کر دیا. سورہ نساء کے اندر واضح آیت موجود ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیھن من جلابیبہن, اے نبی آپ حکم دیجیے اپنی بیٹیوں کو بھی, اپنی بیویوں کو بھی, اور تمام مومنوں کی عورتوں کو بھی کہ وہ اپنے اوپر اپنے چادر کا پلو لٹکا لیا کرے. تمہارا الفاظ جنرل سب کے لیے ہیں, لیکن ہمارے دانشور ایسے موجود ہیں, بڑے بڑے علامہ ہیں, بظاہر نام کا علامہ لگا ہوا, لیکن وہ پردے کے احکامات کے حوالے سے منع کرتے ہیں. یہ خام سے مولویوں نے پردہ ایجاد کر لیا, تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکامات سے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکا, زدناہم عذاباً فوق العذاب, ہم ان کے لیے عذاب کے اوپر مزید عذاب کا اضافہ کریں گے. جما کان یفسدون, جو بھی فساد و باطل میں مچا رہے تھے, جو بھی اللہ کے احکامات کو توڑ رہے تھے. دوبارہ وہ مضمون آ رہا ہے, بڑا اہم مضمون, کہ قیامت کے دن ہر امت پر اللہ تعالیٰ ایک گواہ کھڑا کرے گا. فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ, اور اس روز ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے انہی میں سے. وَجَئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ, اے نبی ہم آپ کو لے کر آئیں گے ان پر گواہ بنا کر, آپ اس امت کے خلاف گواہی دیں گے. اے اللہ میں نے ان تک بات پہنچا دی تھی, عمل کیا کہ نہیں کیا, اب آپ ان سے پوچھئے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور ہم نے نازل کی ہے نبی آپ پر وہ کتاب جو کہ اس میں ہر چیز کا بیان بڑا کھلا ہے, بڑا واضح ہے. وَهُدًى, اور وہ ہدایت بھی ہے. وَرَحْمَةً, اور رحمت بھی ہے. وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, اور وہ مسلمانوں کے حق میں بشارت بھی ہے. بڑی عظیم آیت آ رہی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کو جمعے کے خطبے کا مستقل حصہ بنایا, اور آج بھی جب بھی آپ جمعے کا خطبہ سنتے ہیں تو اس جمعے کے خطبے میں آپ اس آیت کی بھی سماعت فرماتے ہیں. اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اللہ تعالیٰ تین باتوں کا حکم دیتا ہے, تین ہیں دود اور تین ہیں ڈونٹ, تین ہیں عوامر, تین ہیں نواہی. اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ, بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے. دین اسلام دین عدل ہے, یہ اس دین کی خاص پہچان, اس خاص اس دین کا وصف ہے. بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا, کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو, کسی کا مال مت کھاؤ, کسی کی آبرو کو بٹا نہ لگاؤ, کسی کی جان کے ساتھ مت کھیلو. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. بل احسان, عدل سے آگے بڑھ کے احسان کا حکم دیتا ہے, بلکہ یہ ہے کہ اپنا حصہ بھی سیکریفائز کر دو. عدل تو یہ ہے کہ برابر برابر ہو جائے, جس کا جو حق ہے اس کو ملے. تم اپنا حق بھی دوسرے کو دو. دنیا میں تم اس طرح کا معاملہ کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ قیامت کے دن احسان کا معاملہ کرے گا. تو اللہ حکم دیتا ہے عدل کا, اس سے آگے بڑھ کے احسان کا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اور قرابت داروں کو دینے کا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ, اور اللہ تعالیٰ روکتا تین چیزوں سے, وہ روکتا ہے بے حیائی سے, وَالْمُنْكَرِ, اور برائی سے, وَالْبَغْيِ, اور زیادتی سے. یہ بڑی عظیم آیت ہے, اس کی تشریح اب آئے گی آگے چل کر سورہ بنی اسرائیل میں رکو نمبر 3 اور 4, بڑی تفصیل کے ساتھ انہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بیان وہاں پر آ جائے گا. یہاں مختصر الفاظ میں اللہ نے فرما دیا, اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا, اس سے آگے بڑھ کے احسان کا, خاص طور پر قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. قرابت داروں سے کیسی ہی ناراضگی ہو, اس کے باوجود اولین ہمارے صدقے کے, خیرات کے, ہماری زکات کے مستحق قرابت دار ہیں. کوشش کر کے انہیں تک پہنچانا چاہیے یہ ساری سوغات. اور اللہ تعالیٰ روکتا ہے بے حیائی سے, جنسی آوارگی سے. نمبر 2, ہر قسم کے حرام کاموں سے, سود سے اور سٹے سے اور رشوت سے, جو بھی غلط کام ہے, جھوٹ ہے, ہر برائی سے اللہ روکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ روکتا ہے ہر قسم کی زیادتی سے. یا یعظکم, اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم اس نصیحت کو یاد رکھو. اب اس کے بعد مدنی دور کے حوالے سے, کیونکہ مدنی دور اب قریب ہے, اس کے حوالے سے ہدایات دی جا رہی ہیں کہ مدینے جاتے ہی مسلمانوں نے کچھ معاہدات کرنے سے پہلے یہود سے, مثال کے مدینہ, اور اس کے بعد پھر چور قبائل سے بھی معاہدات ہوئے تاکہ قریش کو علاقے میں تنہا کیا جائے, اور جتنے بھی قبیلے مکے اور مدینے کے درمیان ہیں ان سے معاہدات کر کے ان کو غیر جانبدار کر دیا جائے یا مسلمانوں کے وہ حلیف بن جائے. تو اب معاہدات کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات آ رہی ہیں. فرمایا, وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ, اور پورا کرو اللہ تعالیٰ کے عہد کو, اذا عاہدتم, جب بھی تم عہد کرو. ہر عہد اللہ کا عہد ہے. اس پانی میں جب بھی عہد ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ضامن, اس پہ گواہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی عہد کرو. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا, اور قسموں کو نہ توڑو ان کو پختہ کرنے کے بعد. وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا, جبکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے تم نے وہ قسم کھائی ہے اور تم نے وہ عہد کیا ہے. اب اس عہد کو نبھاؤ, اس عہد کو پورا کرو. منافق کی نشانیوں میں سے ہے, بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کر جائے, امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے, اور اگر جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے. چاہے نماز پڑھتا ہو, چاہے روزہ رکھتا ہو, اور چاہے دعویٰ کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں, لیکن وہ پکا منافق ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, اگر اس کے اندر یہ چاروں باتیں پائی جاتی ہیں, اور جتنی پائی جاتی ہیں اسی حساب سے اس میں فیصد منافق ہے. فرمایا, ان اللہ یعلم ما تفعلون, بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب اس کے بعد ایک بڑھیا کی طرف اشارہ ہے. وہ بڑھیا سارا دن چرخے پر بیٹھ کر سوت تیار کرتی تھی, اور اس کے بعد پھر شام کو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی. تو آدمی معاہدات کے ذریعے سے کانفیڈینس بلڈ کرے, ایک اچھی فضا پیدا ہو جائے, پھر اس معاہدے کے خلاف ورزی کرے, تو گویا اس نے پوری کانفیڈینس کی عمارت کے ٹکڑے کر دیے. اس نے سارا وہ اعتماد ختم کر دیا, معاشرے سے اعتماد ظاہر ہو جاتا ہے.
آج ہمارے معاشرے میں اعتماد نہیں ہے. آپ کو کسی کی بات پر اعتماد نہیں کہ جو کچھ کہہ رہا ہے پتہ نہیں اپنی کمٹمنٹ پوری کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. فرمایا فلا تکونوا کاللتی نقضت غزلها, اور نہ ہو جاؤ اس گڑیا کی مانے کہ جس نے اپنے سوت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, من بعد قوت, جس نے توڑ دیا اپنے بنائے ہوئے سوت کو, من بعد قوت انکاسا, قوت کے بعد یعنی بدھ کے بعد بنانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے, تتخذون ایمانکم دخلا بینکم, اور تم اپنے عہد کو اپنی قسموں کو تم دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کا ذریعہ بناتے ہو. آج کل یہی ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ سفارتی تعلقات کسی سے قائم کر لیے, اب وہاں پر داخلے کا موقع مل گیا, اب اندر ہی اندر جاسوسیاں ہو رہی ہیں, یا اندر اندر اپنے نظریات کو فروغ دیا جا رہا ہے, ایسے نظریات کے جو دوسرے ملک کی جڑیں کھودنے والے ہیں, لیکن وہاں پر جا کر اس قسم کا کام ہو رہا ہے. تو یہ آج کل اکثر و بیشتر جو ہے وہ لوگوں کا حال ہے. ان تکون امتن ہی اربع من امت, تاکہ غالب آ جائے ایک امت دوسری امت پر, یعنی معاہدات کے ذریعے سے اندر داخل ہو کر دوسروں کی جڑیں کھودنا اور اپنے نظریات کو وہاں فروغ دینا, اپنی ثقافت کو وہاں فروغ دینا, تاکہ ان کی ثقافت کی بنیاد ہلا کر اور ذہنی طور پر وہاں کے لوگوں کو مرعوب کر کے اپنا غلام بنا لیا جائے اور اس امت کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا جائے. انما یبلوکم اللہ بہ, بے شک اللہ تعالیٰ ان عہد ان معاہدات کے ذریعے سے تمہیں آزماتا ہے کہ تم ان پر عمل درآمد خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہو, یا تمہارا مقصد ان کے ذریعے سے بدنیتی اور دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی اور ان کی جاسوسی ہوتا ہے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لازمن ظاہر کر دے گا روز قیامت, ماں کن تم پیچھے تختلفون, ان باتوں کی حقیقت کہ جن میں تم اختلاف کر رہے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجْعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تم سب کو بنا دے ایک ہی امت. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. سب ایک ہی امت بن جائے, کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے, اور سب ایک ہی ہو تو پھر آپس میں معاہدات کی ضرورت بھی نہ ہو. معاہدہ تبھی ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی اور قبیلہ ہے, آپ کا قبیلہ کچھ اور ہے, لہٰذا دونوں قبیلوں کے درمیان بعض معاملات میں ہمیں کچھ معاہدے کرنے پڑتے ہیں. سب ایک ہی ہو جائے تو پھر نہ معاہدے کرنے کی ضرورت پڑے اور نہ کوئی خطرہ ہو کسی طرف سے بد اعتمادی کا, سبھی نیک ہوں. فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور تم سے لازمن پوچھا جائے گا اس عمل کے بارے میں جو تم کرتے رہے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ, اور نہ بنا لو اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں دخل اندازی کا ذریعہ. فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا, کہ پھر قدم جمنے کے بعد ڈگمگا جائے, اعتماد ختم ہو جائے, اب لوگ پھر کسی کے معاہدے پر اعتماد ہی نہ کریں کہ کوئی فائدہ نہیں جو ہے وہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرنے کا, کہ معاہدہ کرنے کے باوجود یہ اندر خانے کاروائیاں کرتے ہیں. جیسے کہ اس وقت ہماری بھی کیفیت ہے, کشمیر کے حوالے سے ہماری پالیسی قرآن مجید کے بالکل خلاف رہی ہے, اوپر سے معاہدے ہیں اور اندر خانے جو ہے وہ در اندازی ہم کرتے رہے. ہم کہتے رہے کہ ہم کارگل میں مجاہدین گئے, ہم نہیں گئے, اور بعد میں اپنے فوجیوں کو ہم نے نشان حیدر تک دیے, ہماری اپنی کاروائی تھی. تو اصل میں جھوٹ بولنا یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کے مطابق ہیں, کرنا ہے تو جو کچھ ہے کھلم کھلا کیا جائے, اور ورنہ یہ ہے کہ اس قسم کی حرکتوں کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا, الٹا ذلت ہاتھ آتی ہے, بدنامی ہاتھ آتی ہے. تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ قدم جمنے کے بعد وہ ڈگمگا جائیں. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور تم چکھو برائی کا مزہ کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا. لوگ کہیں کہ یہ ہے مسلمان کہ جو اوپر سے معاہدہ کر کے اور اندر سے اس معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہیں, یہ ہے وہ کہ جن پر اعتماد نہیں ہو سکتا. بنار شاہ کا جملہ ہمارے منہ پر تماشا ہے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اس سے بہتر کتاب نہیں پاتا, بڑی اس کی عادلانہ تعلیمات ہے. جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان سے بدترین کردار کے لوگ کو نظر نہیں آتا. تو اگر ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس وقت اسلام کے نمائندے ہیں, تو ہمارے غلط کردار کی وجہ سے ضرب کس پر پڑے گی؟ اسلام پر پڑے گی. یہ اسلام کے لمبردار, یہ اسلام کے نام دے, اس سے کیا اسلام بدنام ہوتا ہے. تو فرمایا اگر تم نے اپنی قسموں کو اور اپنے معاہدات کو دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کا ذریعہ بنا لیا تو پھر کیا ہوگا, قدم مضبوط ہونے کے بعد ڈگمگا جائیں گے. وَتَذُوقُ السُّوءَ، اور تم چکھو گے برائی کا مزہ. کیوں؟ بِمَا صَدَدْتُ مَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکا اپنی بدعہدی کے ذریعے سے، اپنے غلط کردار کے ذریعے سے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور پھر تمہارے لیے ہوگا بڑا عذاب. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دیکھو اللہ تعالیٰ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے عوض فروخت مت کر دو. ممکن ہے کہ تمہیں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو کہ اس وقت اگر ہم عہد کے خلاف ورزی کر جائیں، بظاہر صلح کر لیں اور اندر خانے ہم کاروائی کریں تو اس سے فائدہ ہو جائے. دشمن اس وقت دھوکے میں ہے، وہ مطمئن ہے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، اور مندر خانے جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا دیں تو بظاہر کو فائدہ تو حاصل ہو جائے گا، لیکن یہ ثمن قلیل ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے عوض اس کا سودا نہ کرو. انما عند اللہ ہوگا خیر لکم، بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. ہم ہندو کو الزام دیتے ہیں کہ بغل میں چھری اور منہ پر رام رام، تو اگر یہ کام ہم کرنے لگے تو یہ اور گھٹیا ہے. ہمیں ہرگز یہ حرکت نہیں کرنی، ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اصولوں کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق کرنا ہے. انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا. وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا، تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بل آخرت خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے باقی رہنے والی بھی ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ گھٹیا ہے اور وہ عارضی فنا ہونے والا ہے. فرمایا ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے. وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. مراد یہ ہے کہ جو پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ شریعت پر عمل کرتے رہے. بظاہر وعدہ خلافی کا کوئی فائدہ نظر بھی آیا لیکن کہا کہ نہیں، یہ چیز خلاف ہے عہد کو، لہٰذا ہم اس کو نہیں کر سکتے. حضرت امیر معاویہ کے دور میں ایک معاہدہ تھا رومیوں کے ساتھ، ابھی اس معاہدے کی مدت ختم ہونے والی تھی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی فوجوں کو سرحدوں کی طرف لے جانا شروع کر دیتے تاکہ جیسے معاہدہ ختم ہو اور ہم فوراً اقدام کر دیں. اس وقت صحابہ موجود تھے، انہوں نے سختی سے منع کیا کہ نہیں، غلط ہے یہ شریعت کے احکامات کے خلاف. جب تک ان سے معاہدہ، آپ ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آپ اپنی فوجوں کو آگے کرنا شروع کر دیں اور اس کے بعد. امیر معاویہ نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہو، انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لیا. انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ فرمایا من عمل صالحا ولنجزین الذین صبروا، اور ہم لازم بدلہ دیں گے ان کو جنہوں نے صبر کیا. ہم لازم دیں گے ان لوگوں کو ان کا اجر جنہوں نے صبر کیا. بے احسن ما کانوا یعملون، ان کے بہترین اعمال کی مناسبت، یا ہم بہترین بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس کسی نے اچھا عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. وہ مومن، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن بھی ہو. اس کے دو معنی ہیں، نمبر ایک وہ واقعتاً اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کا ذکر یہاں پر نہیں ہو رہا. نمبر دو ان کا وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور آخرت کے لیے ہو. اللہ کے رسول پر ایمان ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمل کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کا اجر و ثواب ہو. فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے زندگی دیں گے پاکیزہ زندگی. یہ اصل میں وہ زندگی ہے جو روحانی سطح کی ہے، مطمئن ضمیر کے ساتھ زندگی ہے. ممکن ہے آدمی جو ہے وہ بظاہر کسی مشقت میں بھی ہو لیکن اس کا ضمیر مطمئن ہے کہ ہاں شادم زندگی خیش کے کارے کر دوں، جو زندگی میں نے بسر کی ہے میں اس پر بہت خوش ہوں کہ میں نے وہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے. میں باطل کے سامنے نہیں جھکا، میں نے کبھی بھی باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، میں نے صحیح فیصلہ کیا، میں نے ہمیشہ سچ بولا. تو جو شخص بھی اچھا عمل کرتا ہے خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، بشرطے کہ اس کا عمل حالت ایمان میں اخلاص کے ساتھ ہو، ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی، مطمئن ضمیر والی زندگی عطا کرتے ہیں. الفاظ آتے ہیں امام نے تیمیہ کے رحمت اللہ علیہ، جب ایک مرتبہ کھوڑے پڑے ان کو بھی، انہوں نے کہا انا جنتی مائی انا جنتی مائی انا جنتی مائی، میری جنت میرے ساتھ، اس لیے کہ تم جو مرضی مجھے کر لو، میں مطمئن ہوں کہ میں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، میں غلط نظریات کے سامنے میں نے اپنا سر نہیں جھکایا. تو فرمایا کہ ان کو ہم زندگی دیتے ہیں پاکیزہ زندگی، حیوانی زندگی حق کو بسر کر رہا ہے، ایک ہے روحانی سطح کی زندگی. آدمی ہر وقت موت کے لیے تیار ہو، موت کو ویلکم کرنے کو تیار ہو کہ ہاں میرا دامن پاک ہے، میں نے غلط کام نہیں کر رکھا، میں نے دنیا کے فائدے کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی دیتے ہیں. ولا نجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون، اور ہم انہیں بدلہ دیں گے ان کے بہترین اعمال کی مناسبت سے جو اعمال انہوں نے کیے ہیں. عظیمت کے درجے پر جا کر بہت زیادہ انہوں نے روزے رکھے نفلی، تو اللہ تعالیٰ ان کو باب الریان سے جنت میں داخل کرے گا، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان روزوں کی مناسبت سے بدلہ دے دے گا، یا ہم انہیں بہترین بدلہ دیں گے اس عمل کا جو وہ کرتے رہے. دونوں مفہوم، یا تو جو ان کا اعلیٰ ترین عمل ہوگا جہاں انہوں نے عظیمت دکھائی ہے اس کے مناسبت سے ان کا فیصلہ ہوگا، اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا ان کو ان کے اعمال کا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیے مردود شیطان سے. شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا اور میں ان پر ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی. سورہ آراف کے دوسرے رکوع میں مضمون آیا ہے. لہذا صراط مستقیم یہ قرآن مجید ہے، تو فرمایا کہ جب بھی قرآن مجید پڑھو تو شیطان فوراً کوشش کرے گا کہ تم اس کتاب سے ہدایت میں حاصل کر سکو. تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ جیسے ہی قرآن پاک کا پڑھنا شروع کرو. تو فائزہ قرآن کا قرآن جب بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجید پڑھیے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. کس سے؟ من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، بے شک اس شیطان کو کوئی اختیار نہیں ہے ان لوگوں پر جو کہ ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، بے شک شیطان کا اختیار وہی لوگوں پر ہے کہ جو اس شیطان کو دوست رکھتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے شیطان کا اس پر بس نہیں چلتا، اور اس توکل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ شرک کو لے کر آئے ہیں. جو شرک کرتا ہے اس پر شیطان کا زور چلتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ پر توکل نہ کرنا اور اسباب پر بھروسہ کرنا بھی شرک ہے. اس مضمون کی وضاحت سورہ کہف میں آئے گی. جس طرح مادہ پرستی شرک ہے، اسی طرح اسباب پرستی بھی شرک ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. آج ہماری اکثریت اسباب پرست ہے. اگر یقین ہو کہ رزق اللہ دے گا تو صبح اٹھ کر پہلے مسجد میں جائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، لیکن ہم مسجد میں نہیں جاتے. ہم جاتے ہیں اسباب کے پاس، دکان پر جاتے ہیں، کھیت پر جاتے ہیں، اپنے کاروبار پر جاتے ہیں، معلوم ہے کہ یہاں سے رزق ملے گا. نماز کے لیے کہتے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہم بھی نماز پڑھا کریں. یہ کبھی نہیں کہتے کہ دعا کیا کرو ہم بھی دکان کھولا کریں، ہم بھی نوکری پہ جایا کریں، ہم بھی کاروبار کیا کریں. تو نماز کے لیے تو دعا کراتے ہیں، اور یہ ہے کہ کاروبار کے لیے دعا نہیں کراتے. تو کاروبار سے یقین ہے کہ اس سے روٹی ملے گی تو وہاں خود پہنچ رہے ہیں، اور کیونکہ اللہ پر یقین نہیں ہے لہذا کبھی چلے گئے کبھی نہیں گئے. تو ہماری بھی اکثریت آج مادہ پرست ہے، اسباب پرست ہے. تو فرمایا کہ شیطان کا داؤ انہی پر چلتا ہے جو کہ شرک کرتے ہیں، جو مادہ پرست ہے، جو اسباب پرست ہے. جو اللہ پر توکل کرتے ہیں شیطان کا داؤ ان پر نہیں چلتا. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةً، اور جب ہم ایک آیت کو بدل کر دوسری آیت لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات کو منسوخ فرمایا. اللہ نے پہلے حکم دیا آپ کو، کو دیا تم اپنے ہاتھ بندے رکھو، وہ تمہیں حکمت کی. پھر اس کے بعد اللہ نے ہاتھ کھول دیے کہ ہاں اب اتنی قوت آ گئی ہے اور اب دشمنوں پر اتوام حجت ہو چکا ہے، اب اس کے بعد اجازت دی کر جنگ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پورے مہینے کے روزے فرض نہیں کیے، مشکل سے روزے رکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مہینے کے تین دن کے روزے فرض کیے. جب دیکھا روزے کے عادی ہو گئے ہیں، اب اللہ نے کہا کہ پورے مہینے کے روزے رکھ لو. تو اللہ نے ہماری سہولت کے لیے یا کسی حکمت کے تحت اللہ نے اپنے احکامات میں تبدیلی کی. تو فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةً، جب ہم ایک آیت کی جگہ بدل کر دوسری آیت لے آئے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا نازل کیا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ، انہوں نے کہا کہ محمد تم جھوٹے ہو، معاذ اللہ. تم خود اپنے پاس سے بنا لیتے ہو. پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ایجیا کم, اب تم کہہ رہے ہو کہ قاتلو قاتل اللہ دینا کتب علیکم القتال, تم پہ جنگ کرنا فرض کر دیا گیا. پہلے تم نے کہا کہ بھائی شراب میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے, گناہ بھی ہے, گناہ زیادہ فائدہ کم ہے, اب تم کہہ رہے ہو کہ شراب بالکل ہی حرام ہے. تو فرمایا وہ کہتے ہیں کہ محمد تم نے خود سے باتیں بنا لی. بل اکثرهم لا يعلمون, ان میں سے اکثر جانتے نہیں. اللہ نے تمہاری سہولت کے لیے ہی اپنے احکامات تم پر نافذ کیے در تدریج کے ساتھ, اس پہ تمہاری سہولت ہے. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق, اے نبی ان سے کہیے کہ اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے پاکیزہ فرشتے نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ, آپ نے نہیں بنایا, یہ پاکیزہ فرشتہ حضرت جبریل اس کو لے کر آئے ہیں. کیوں؟ لیثبت الذین آمنوا, تاکہ اس کے ذریعے سے ثبات عطا کرے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو, تاکہ اہل ایمان پر قرآن پر عمل کرنا آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ فوراً نہیں کہتا شراب حرام ہے, تو اہل ایمان کے لیے مشکل ہوتا ہے اس حکم پر عمل کرنا. تو اللہ نے پہلے کہا کہ اچھا بھائی فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے, نقصان زیادہ فائدہ کم ہے. پھر کہا اچھا بھائی جب نماز پڑھو مت پینا, نشے کی حالت میں ہو تو نماز قریب مت جانا, تاکہ پانچ اوقات تو شراب کو چھوڑے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ شراب کو حرام کر دیا, منع کر دیا. تو بندوں کی سہولت, تاکہ بندوں کو دین پر ثابت قدمی, ان کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو. فرمایا لیثبت الذین آمنوا, تاکہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم کر دے دین پر ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وہ ہدی و بشرا للمسلمین, اور یہ قرآن پاک ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے مسلمانوں کے لیے, فرما برداروں کے لیے. یہ بھی منکرین سنت کا فتنہ ہے, یہ ایک انتشار پیدا کرنا, نئی بات کرنا, وہ جی کوئی ناطق و منسوخ نہیں ہے, یہ خام خلی باتیں ہیں. اور مولوی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ نے بھی اپنے آرڈیننس جاری کیے اور پھر ان کو منسوخ کر دیا, وہ آرڈیننس معاذ اللہ ناقص تھے, اللہ نیا آرڈیننس لے آیا. نہیں, اصل حکمت کچھ اور ہے. آرڈیننس ناقص نہیں تھا, اللہ نے خود پہلے بندوں کی سہولت کے لیے ایک آرڈر دیا اور پھر بعد میں اگلے درجے کا حکم دے دیا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ, اور اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں. اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ, کہ یہ قرآن ان کو ایک انسان سکھاتا ہے. لسان الذي يلحدون اليه اعجمي, اور جس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ سکھاتا ہے وہ تو اجمی ہے. ایک اجمی غلام کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ یہ رات کو آتا ہے اور کچھ نہ کچھ ان کو لکھا کے چلا جاتا ہے محمد کو, محمد صبح ہمیں سنا دیتے ہیں. معاذ اللہ, وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ, جبکہ یہ قرآن تو واضح عربی زبان میں ہے, اور جس غلام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ غلام, اس کی زبان تو اجمی ہے. وہ پھر غلام, وہ خود کیوں نہیں آ کر لوگوں کو قرآن سنا دیتا, وہ خود کریڈٹ لے لیتا. اگر غلام نہیں سکھانا تھا تو بابا تو محمد کی ہو رہی تھی نا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایسا کلام پیش کر رہے ہیں کہ جس کلام کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا. تو وہ غلام کہتا بھائی کہ میں ان کو کیوں سارے کا سارا کریڈٹ ملے, میں خود ہی لوگوں کو سنا دوں. تو بالکل جو ہے وہ بے بنیاد قسم کی بات جو کہ یہ مشرکین کبھی کرتے تھے اس قرآن کے حوالے سے. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله, بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے, لا يهديهم الله, اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دے گا, ولهم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ وہی لوگ گھڑ رہے ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے, ایمان لانا نہیں چاہتے, اور جھوٹی جھوٹی باتیں کہہ رہے ہیں کہ غلام سکھاتا ہے اور یہ آیات میں تبدیلی ہو رہی ہے, منسوخ ہو رہی ہے, تو معاذ اللہ یہ محمد خود سے بنا رہے ہیں. وہ اولئک هم الکاذبون, اور یہ لوگ جھوٹے ہیں, یہی لوگ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ, اور جس کسی نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. مکی دور کا آخر ہے, شدید دباؤ ہے مسلمانوں پر, اللہ کے رسول کو بھی شہید کرنے کا فیصلے ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ مسلمانوں کان کھول کے سن لو, من کفر باللہ, جس نے اللہ کا کفر کیا, من بعد ایمانہ ہی, اپنے ایمان کے بعد, الا من اکرہ, سوائے اس کے جس کو مجبور کر دیا گیا. وقلبہ مطمئن بالایمان, جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے, اور ظاہری طور پر اس نے کلمہ کفر کہہ کے جان بچانے کے لیے تو اس کی اجازت ہے. ولکن من شرح بالکفر صدرن, لیکن وہ کہ جس کا سینہ کھل گیا کفر کے لیے, یعنی اس نے انشرائے صدر کے ساتھ کفر کیا, فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ, ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. ابو جہل نے حضرت یاسر, حضرت سمیہ, حضرت عمار, ان تینوں پر, باپ والد ہیں حضرت یاسر، ان کی زوجہ سمیہ اور بیٹا ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان تینوں کو ابو جہل نے کہا کہ تم ایک مرتبہ کلمہ کفر کہہ دو، میں تم تینوں کو چھوڑ دوں گا، پھر ماروں گا نہیں، ایک مرتبہ کہہ دو بس. حضرت یاسر نے کہا کہ نہیں کہوں گا. حضرت یاسر کو اس نے شہید کیا. چار اونٹ منگائے، ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے، ایک ہاتھ تیسرے اونٹ سے، ایک ہاتھ چوتھے اونٹ سے، اور چار اونٹوں کو دوڑا دیا. اور اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی شہادت ہوئی ہوگی، کس طرح ان کے ٹکڑے ہوئے ہوں گے. حضرت سمیہ کو اس نے شہید کیا بڑی بے دردی سے. حضرت عمار حالانکہ نوجوان تھے لیکن انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا، اس نے چھوڑ دیا. بعد میں پھر شدید رنجیدہ اور نادم اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم نے ظاہری طور پر کلمہ کفر کہا ہے، تمہارے دل میں کفر نہیں تھا، تو کوئی بات نہیں. اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں ایک فیصلہ دے دیا کہ اگر مجبوراً آدمی کلمہ کفر کہہ دے تو یہ رخصت کی راہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. عظیمت کی راہ وہ ہے جس سے ایمان انسان کا تازہ ہوتا ہے، جو راستہ اختیار کیا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت سمیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ. جو لوگ جان بوجھ کر شور کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محبوب کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اور اللہ تعالیٰ ایسی کافر قوم کو ہدایت دینے والا نہیں ہے. اُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر چکا. وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اور ان کی سماعت پر بھی اور ان کی آنکھوں پر بھی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اور یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں وہی لوگ ہوں گے خسارہ پانے والے. ثم ان ربك للذين هاجروا. پھر اس کے بعد اے نبی، آپ کا رب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ ان کو فتنے میں ڈالا گیا، ان کو ستایا گیا. ثم جاهدوا وصبروا. اس کے بعد انہوں نے پھر جہاد کیا اور صبر کیا. ان ربك من بعدها لغفور رحیم. بے شک نبی آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوگا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو ہجرت کے بھی مرحلے سے آگاہ فرما دیا کہ اب ہجرت کا مرحلہ آنے والا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہجرت کے بعد پھر جہاد کا اور صبر کا مرحلہ مزید آئے گا. یہ نہ سمجھنا کہ ہجرت کے بعد تم مشکلات سے اور ہر کسی کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، بلکہ اس کے بعد ثم جاهدوا وصبروا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہے، ابھی اور امتحان آئیں گے. تمہیں ہجرت کرنی پڑے گی، اپنا سب کچھ، اپنی زندگی بھر کی کمائی یہاں چھوڑ کر کہیں جانا پڑے گا، اور وہاں جا کر بھی چین نہیں ملے گا. اس کے بعد پھر جہاد کا مرحلہ آئے گا، مزید استقامت کا مرحلہ آئے گا. تو ثم ان ربك للذین هاجروا. پھر اے نبی، بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، میں بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ انہیں ستایا گیا. ثم جاهدوا وصبروا. پھر انہوں نے جہاد کیا اور انہوں نے صبر کیا. ان ربك من بعدها لغفور رحیم. بے شک نبی آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. حافظ صاحب یہ آٹھ رکعت میں سنا دیجیے گا. اب مثلا قریۃ. اور اللہ نے مثال بیان کی ایک بستی کی، اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف. کانت آمنتم مطمئنہ. وہ بستی پوری طرح سے امن و امان میں تھی اور امن میں تھی، اطمینان میں تھی. یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان. اور آتا تھا ان کا رزق، ان کی خوراک آتی تھی ہر طرف سے. فکفرت بانعم اللہ. تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، کفران نعمت کیا. کیا سزا ملی؟ فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہیں لباس پہنا دیا، انہیں اللہ نے بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا. بما کانوا یصنعون. اس لیے کہ وہ ان کے ان اعمال کی وجہ سے، اس کاریگری کی وجہ سے جو وہ کر رہے تھے. جو بھی قوم ناشکری کرتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دو عذاب مسلط کرتے ہیں، ایک بھوک کا اور ایک خوف کا. تو اہل مکہ پر شدید ایک قحط آیا تھا، اور اس کا تفسیر آئے گی سورہ دخان میں، کہ اس قدر گرد و غبار تھا کہ آسمان پورا گرد و غبار کی وجہ سے دھواں دھواں ہوتا تھا. اور وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر درخواستیں کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ اللہ سے دعا کریں ہماری یہ مصیبت دور ہو. تو یہ عذاب کیوں آیا؟ قحط سالی کا، اور طول پر خوف مسلط رہتا تھا، پورا منظر پورا سما خوف کا تھا، اس لیے سب کچھ ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ اسی طرح سے یہ ایک عمومی اصول ہے کہ جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دے گا۔ اس وقت ہم مسلمانوں نے پاکستان پر بھی یہ دونوں عذاب آئے ہوئے، ایک تو بھوک کا عذاب بھی ہے، خودکشیاں اب جس طرح سے ہو رہی ہیں پہلے کبھی اتنے جو ہے وہ پیمانے پر نہیں ہوئی، اور جن کے پاس ہے وہ بھی بھوک میں مبتلا ہے، ان کی بھی حوث کا پیٹ نہیں بھرتا، لہٰذا پہلے اس ملک میں لاکھوں کے غبن ہوتے تھے، اب اس کے بعد کروڑوں کے ہونے لگے، اب اربوں کے غبن بھی ہوتے ہیں، تو یہ جو لوٹ بار مچی ہوئی ہے کہ حوث کا پیٹ نہیں بھرتا، آدمی مطمئن نہیں ہے، اور سے اور اس کی حوث بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ورنہ خود سوچئے کہ ایک آدمی ممبر قومی اسمبلی ہے یا وزیر رہ چکا ہے وفاقی، اور وہ ایک شہر کا ناظم بننا چاہتا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظمین کو اتنے اختیارات، اتنے وسائل، اتنے فنڈز ان کو ملے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہاتھ مارنے کا زیادہ موقع ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس منصب کو کسی طرح سے حاصل کرو، تو پیٹ نہیں بھر رہا، حالانکہ اتنے اتنے بینک بیلنس ہیں کہیں کچھ تو کھا سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پیٹ نہیں بھرتا ان کا۔ اور خوف کا اس پر عالم ہمارے اوپر جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی سیکیورٹی اور سیکیورٹی گارڈ اور اس کی جو ہے وہ باقاعدہ ادارے اب اس ملک میں ہے، پہلے کبھی نہیں تھے، تو جس طرح سے اغوا برائے تاوان اور جس طرح سے لوٹ مار کا خطرہ ہے وہ اس سے پہلے اس ملک میں نہیں، جتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اب ہمارے ملک کو اور خطرات درپیش ہیں۔ پہلے ہماری مغربی سرحد محفوظ تھی جب طالبان سے، اب وہ سرحد بھی ہماری آ گئی ہے خطرے میں، اور اس وقت ہمارے شمالی علاقہ جات میں، کوہستان وغیرہ میں، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی تخریبی کاروائیاں ہو رہی ہیں، تو صاف کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں، اور وہ وہاں پر بیٹھے ہیں، ان کی قونصل خانے کندھار میں بھی ہیں، جلال آباد میں بھی، وہاں سے تخریب کار آ رہے ہیں، اور ہماری مشرق کی سرحد تو پہلے ہی ہمارے دشمن کے ساتھ تھی، اور اس کے بعد اب ایک پانی کا عذاب آنے والا ہے، جس طرح سے ہندوستان ہمارا پانی بند کر رہا ہے، جس طرح سے دریاؤں پر وہ ڈیم بنا رہا ہے، دریائے کابل پر ڈیم بنانے کی اس نے پیشکش کر دی ہے، اور ایک عجیب جو لوگ بھی جانتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے خوف ہے، اسی لیے جو ہے وہ بڑے بڑے ڈیم بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آپس میں نفرتیں اور عدم اعتمادی اس قدر ہے کہ بڑے ڈیم اس ملک میں بنانا اس ملک کے شرازے کو اور بکھیرنے کے مترادف ہے، تو عجیب اس وقت ہم مصیبت میں ہیں، ہر طرح کا خوف ہے، ڈیم نہیں بناتے ہیں تب بھی مصیبت ہے، اور بناتے ہیں تو تب بھی خانہ جنگی کا خوف ہے، تو یہ اس وقت اللہ کا عذاب ہم پر بھی مسلط ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے اس پاکستان کی صورت میں ایک بہت بڑی نعمت دی تھی، لیکن ہم نے اس ملک میں نہ گھروں پہ دین نافذ کیا، نہ معاشرے میں نافذ کیا، نہ ملک میں نافذ کیا۔ فرمایا عذاب اللہ و لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا، اما کانو یسنون، ان اعمال کی وجہ سے، ان کاریگریوں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ یہاں پر خاص طور پر ذکر تھا اہل مکہ کا، تاکہ یہ ایک عمومی طور پر قرآن ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے۔ اب اسی مکے والوں کے اعتبار سے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور ان کے پاس رسول آئے تھے انہی میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے ان رسول کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا عذاب کے ساتھ، وَهُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ وہ ناانصاف تھے، ظالم تھے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس رزق میں سے جو کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، ان دو شرطوں کے ساتھ کہ وہ رزق حلال ہو اور طیب ہو، پاکیزہ ہو، وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بندگی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ اصل میں یہ آیت اس سے پہلے آ چکی ہے سورۃ البقرہ میں بھی، اس کے 21 رکوع میں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے حوالے سے بنیادی اوصاف بتائے ہیں۔ ہم کھانے کے اعتبار سے ظاہری اوصاف سے پھر بھی واقف ہیں، ظاہری آداب سے پھر بھی واقف ہیں کہ کھانا کھایا جائے تو اس سے پہلے مثلاً دعا پڑھی جائے، اور اس کے بعد اس انداز سے بیٹھا جائے، اس طرح سے تین انگلیوں سے کھانا کھایا جائے، اپنی طرف سے کھایا جائے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں اور صاف نہ کیے جائیں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں تو صاف کریں، اس کے بعد کون سی دعا پڑھیں، لیکن یہ آداب بہت کم بیان ہوتے ہیں۔ بنیادی آداب کھانے کے یہ ہیں جو قرآن میں دو جگہ بیان ہوئے ہیں، نمبر ایک تمہارا کھانا حلال اور طیب ہو، جو چیز اللہ نے حلال کیا وہی کھا سکتے ہو، جو اللہ نے حرام کر دیا وہ نہیں کھا سکتے ہو، نمبر دو وہ طیب بھی ہو, طیب اس معنی میں ہو کہ اس حلال چیز کو ذبح کیا گیا ہو, اس کا جھٹکا نہ کیا گیا ہو, ورنہ وہ بھی طیب ہی رہے گی, اس میں پھر خون اندر ہی رہ جاتا ہے اور وہ باہر نہیں نکلتا, جس کی وجہ سے وہ چیز طیب نہیں رہتی. نمبر دو وہ طیب اس معنی میں ہو کہ وہ تم نے حلال کمائی سے حاصل کی ہو, کسی اور کی شاید تم نے زبردستی سے حاصل لی ہو, یہ چوری نہ کر لی ہو, بلکہ یہ ہے کہ تم نے اس شے کو حاصل کیا ہو اور اس کے حلال سے حلال کمائی سے. اور نمبر تین یہ ہے کہ اس پہ شرک کی آمیزش نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ کسی اور کے نام کی نیاز ہے اللہ کے سوا, کسی اور کے نام کی نظر ہے, یا کسی خاص دن بظاہر کہہ رہے اللہ کے نام کی ہے, لیکن بھائی آخر یہ 22 رجب کو کرنے کی کیا ضرورت تھی, یہ 10 محرم کو کرنے کی کیا ضرورت تھی, تو تقدس کسی اور اس میں بزرگ کا شامل ہو گیا تو وہ چیز حرام ہو گئی, تو وہ چیز طیب نہیں رہی. تو فرمایا کہ حلال ہو اور طیب ہو, یہ پہلی شرط ہے. نمبر دو, انسان وہ کھانا اور وہ غذا اس لیے کھائے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے. نیت یہ ہو کہ میں اس لیے یہ توانائی لے رہا ہوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت, اللہ کی بندگی کر سکوں, نمازیں پڑھ سکوں, جو بھی اللہ کے احکامات ہیں, نیکی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے, دین کی خدمت ہے, جس کے حلال کے لیے محنت ہے, میں وہ کر سکوں. اور نمبر تین یہ ہے کہ وہ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ میری بھوک اللہ نے مٹائی ہے, کھانے سے نہیں مٹی, اصل مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے, اسباب میں کوئی طاقت نہیں ہے, اصل طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہے. یہ ہے کھانے کے حوالے سے بنیادی اوصاف, حلال اور طیب, شکر اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت. انما حرم علیکم المیتہ, بے شک اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا ہے. یہ مضمون چوتھی اور آخری بار آ رہا ہے, سورہ بقرہ, سورہ مائدہ, سورہ نام, اور پھر آ رہا ہے اللہ نے بے شک تم پر حرام کر دیا ہے مردار کو, والدمہ اور خون کو, ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو, وما احل لغیر اللہ بھی, اور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا وہ بھی اللہ نے حرام کر دیا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, تو جو کوئی ہو گیا بے قرار بھوک سے, نہ بغاوت کرنے والا ہے اور نہ حد سے گزرنے والا ہے, فإن اللہ غفور الرحیم, تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے, بقدر ضرورت حرام استعمال کر سکتا ہے. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام, اور نہ کہو جو تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, تمہیں اللہ نے حلال و حرام کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا, یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے, بس انہی کا اختیار ہے, اس کے بعد کسی کو یہ حاصل نہیں کہ وہ اپنے پاس سے کسی شے کے حلال ہونے کا یا حرام ہونے کا فتویٰ دیتا پھرے. ہاں اس کو یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں فتویٰ دینا ہے تو یہ متفقہ اصول ہے فقہ کا کہ ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اس کا حرام ہونا کسی نص سے ثابت نہ کر دیا جائے. یہ اصول نہیں ہے کہ ہر چیز حرام ہے جب تک کہ حلال ہونا ثابت نہ ہو جائے, نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لہذا ہر چیز کا استعمال جائز ہوگا جب تک کہ اس کا حرام ہونا قرآن و سنت سے ثابت نہ کر دیا جائے. جہاز کے اوپر بیٹھنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اب کوئی کہے کہ ثابت کرو حلال ہے, تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں جہاز نہیں تھا, تو آپ کہاں سے کوئی حدیث لائیں گے؟ تو حلال ہے جہاز پر سواری کرنا. ہاں کسی چیز کا کہنا کہ یہ حرام ہے تو اس کے لیے دیکھا جائے گا کہ اللہ کے رسول نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا دلیل دی ہے جس کی وجہ سے وہ حرام ہے. تو فرمایا کہ ہاں بھائی اپنے پاس سے فتوی نہ دیا کرو, لتفتروا علی اللہ الکذب, کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کرو. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب, بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گڑتے ہیں, لا یفلحون, وہ کامیاب نہیں ہوں گے, متاع قلیل, یہ کچھ فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا سا, ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل, اور ان لوگوں پر جو کہ یہودی ہوئے ہم نے کچھ چیزیں حرام کر دی تھی جو نبی ہم آج سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں, سورۃ الانعام کے آخری حصے میں آ گیا تھا کہ ناخن والے جانور ان پر حرام تھے, اللہ نے اونٹ ان پر حرام کر دیا تھا, شتر مرغ, بطخ ان پر حرام کرتی تھی, اور پھر چربی بعض صورتوں میں ان پر حرام تھی, کچھ چربی جائز تھی اور جو کہ ہڈیوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہو یا انتڑیوں کے ساتھ چپکی ہو, اس کے علاوہ باقی چربی ان پر حرام تھی. تفصیل آ چکی ہے سورہ نام میں. فما ظلمنا ہو, ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, بلکہ انکانوا انفسہم یظلمون, بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالت, پھر اے نبی آپ کا رب بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برائی کا ارتکاب کیا نادانی میں ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور اپنے رویے کی اصلاح کر لی، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک نبی آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ توبہ سے اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ التائب حبیب اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ التائب من ذنبک من لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ البتہ توبہ کی شرطیں ہیں، نمبر ایک سچی ندامت ہو، نمبر دو اللہ سے عہد کیا جائے کہ اب نہیں کروں گا، اور نمبر تین بالفعل اس گناہ کو چھوڑ کر اپنے توبہ کے سچے ہونے کا، اپنے توبہ کے خالص ہونے کا ثبوت دے، اور اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو اس کو لوٹائے یا اس سے جا کے معاف کرائے۔ اگر ان شرائط کے ساتھ توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرما بردار امت کا درجہ رکھتے تھے اور بالکل یکسو تھے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک فرما بردار امت تھے اور واقعتاً فرما برداری کا حق ادا کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربان، وہ پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ان کو امتحانات سے گزارا اور ہر موقع پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دی اور دنیا کی ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا۔ گھر کی محبت، ماں باپ کی محبت، موروثی عقائد کی محبت، قوم کی محبت اور اپنی جان کی محبت، وطن کی محبت، بیوی اور بچے کی محبت، اور پھر بچے کی اس وقت محبت جبکہ بچہ باپ کے ساتھ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ذبح کرو اور ذبح کرنے پر تیار ہو گئے، تو فرمایا کہ بے شک ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی ایک فرما بردار امت کی حیثیت رکھتے تھے اور بالکل یکسو تھے کہ صرف ایک ہی چیز سامنے تھی، اللہ کو راضی رکھنا ہے، باقی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ کو راضی ہوتا ہے تو ہو، نہیں ہوتا تو نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو۔ اللہ ہمیں بھی یہ کردار عطا فرمائے۔ ولم یکن من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ چھ مرتبہ قرآن پاک میں آتا ہے وما کان من المشرکین، اور ایک مرتبہ آیا ہے ولم یکن من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے کسی بھی اعتبار سے کسی شے کو اللہ پر ترجیح نہیں دی۔ شاکر لانعمہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اجتباہ ہو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ وہ ہدا ہو الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی تھی سیدھے راستے کی۔ وہ آتے نہ ہو پھر دنیا حسنا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی دی تھی بلائی۔ وہ ان نہ ہو پھر آخرت میں صالحین، اور بے شک آخرت میں بھی ان کا شمار ہوگا صالحین میں۔ ثم اوحینا الیک، اور پھر نبی ہم نے آپ کی طرف بھی یہ بات وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی پیروی کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی، ان کی ملت کی جو بالکل یکسو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے رہا ہے کہ آپ بھی اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجئے جو بالکل یکسو ہے۔ ملت ابراہیم کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ آیت 131 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی ان کے رب نے کہا کہ ابراہیم میرا کہنا مانو، یہ میرا حکم ہے، اور فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے کہنا مانا اس بستی کا جو کہ تمام جہانوں کی رب ہے۔ تو نبی آپ نے بھی اسی طرز عمل کی پیروی کرنی، یعنی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کے لیے مستعد اور بالکل جو ہے وہ پورے انشراء صدر کے ساتھ تیار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اور بے شک ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آسمان اور زمین بنائے اور اس آسمان اور زمین میں اللہ نے تقویم رکھی 7 دنوں پر کہ 7 دنوں کے ایک نظام چلے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے 7 دن بنائے، اور اللہ نے ان میں سے جمعے کے دن کو رکھا مبارک، کہ جمعے کا دن اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن یہودی ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی اعتراض کر دیتے تھے. تو انہوں نے اپنے نبیوں سے کہا کہ جمعے کا دن نہیں، ہمارے لیے تو ہفتے کا دن مقرر ہونا چاہیے عبادت کے لیے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ان کے لیے ہفتے کا دن کر دیتے ہیں. تو فرمایا انما جعل السبت، بے شک ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا، علی الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا تھا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک نبی آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا روز قیامت. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات کے بارے میں کہ جن میں وہ اختلاف کرتے رہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت دین کے اعتبار سے قرآن مجید کی بڑی اہم آیت آ رہی ہے اور دعوت دین کی تین سطحیں یہاں پر بیان ہو رہی ہیں. فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ، نمبر ایک حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، نمبر ایک. نمبر دو والموعظۃ الحسنۃ، اور بہت ہی عمدہ بات کے ساتھ. اور نمبر تین وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ بحث کرو، جھگڑا کرو، لیکن اس طریقے سے جو کہ بہت ہی عمدہ ہو. جب آپ تبلیغ کے فریضے کو ادا کرتے ہیں تو آپ کو معاشرے میں تین طرح کے لوگ ملتے ہیں. ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ دانشور قسم کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ بات سمجھتے ہیں دلیل کے ذریعے سے، ان کو محض بات کے ذریعے سے آپ قائل نہیں کر سکتے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے بات پوری ایک منطقی ترکیب کے ساتھ آئے، وزڈم کے ساتھ آئے، دلال کے ساتھ آئے، تبھی پھر وہ بات کو مانتے ہیں. وہ لوگ اپنی فطری ساخت کے اعتبار سے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوتے ہیں یا بعض اوقات غلط نظریات ان کے ذہنوں کے اندر آ چکے ہوتے ہیں، اور وہ ان کا طور جب تک نہیں ہوگا اور سوالات کے جوابات نہیں ملیں گے اس وقت تک ان کے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، یہی لوگ دانشور ہوتے ہیں کہ جو پھر پوری قوم کو بھی ایک سوچ دیتے ہیں، اور پوری قوم پھر جو ہے وہ انہیں کے دیے ہوئے نظریات کے مطابق سوچتی بھی ہے اور عمل بھی کرتی ہے. انسانی معاشرہ ایک بالکل انسانی جسم کی طرح ہے، ہمارے جسم میں ایک چھوٹا سا دماغ ہے، یہ دماغ ہی پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، ہے بڑا چھوٹا سا لیکن وہ فیصلہ کرتا ہے کب ہم نے چلنا ہے، کب بیٹھنا ہے، کب ہم نے ہاتھ کو حرکت دینی ہے، کب ہم نے بولنا ہے. اسی طرح انسانی معاشرے میں ایک یہ انٹلیکچوئل جو ہے وہ ہوتی ہے اقلیت، ذہین اقلیت، کہ وہی اصل میں پورے معاشرے کے کا رخ طے کرتی ہے. یہ معاشرے کے از خود لیڈر ہوتے ہیں، لیڈرشپ ہوتی ہے، ڈرائیور ہوتے ہیں، اور یہی معاشرے کو سوچ دیتے، فکر دیتے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ لوگ لائمن اختیار کرتے ہیں. ان کو آپ جب بھی تبلیغ کریں گے تو یہ سمجھیں گے بات کس سے، دلیل سے سمجھیں گے. ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو دعوت دی جائے حکمت کے ساتھ. علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے ان کے اردو اشعار، کہ عطا اسلاف کا سوزے درو کر. اللہ تعالی ہمیں اسلاف سے جڑ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عطا اسلاف کا سوزے درو کر، شریک زمرہ لا یحزنو کر، خرد کی گتیاں سلجا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر. جب تک ان کی خرد کی گتیاں یہ عقل کی گتیاں نہیں سلجتی، ان کو ان کے سوالات کے جوابات نہیں ملتے، ان کا ذہن جب تک جو ہے وہ مائل نہیں ہوتا، اس وقت تک ان کا دل متاثر نہیں ہوتا. لہذا پہلے ان کے ذہن کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے، ان کی عقل کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے، ان کو دلیل دینی پڑتی ہے، اس کے بعد وہ پھر صاحب جنو ہوتے ہیں. صاحب جنو انسان تبھی ہوتا ہے جبکہ اس کا دل وہ تبدیل ہو جائے، دل کے جو ہے وہ بنیاد پر ہی آدمی کو فیصلہ کر سکتا ہے. جو ہے وہ اگر آپ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس پانے عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. انسان حرکت کرتا ہے دل کے فیصلے سے، عقل اسے صحیح راہ دے دیتی ہے لیکن عقل اسے حرکت نہیں کرنے دیتی، اس کا کام ہے روکنا، حرکت کریں گے تو خطرہ آ جائے گا. حرکت ہوتی ہے ہمیشہ دل کے فیصلے سے، یہ عقل اور دل کے آپس میں کشمکش رہتی ہے. لہذا پہلے ان کی عقل وہ جو ہے وہ متاثر ہوگی، اس کے بعد پھر بات ان کے دل کے اندر پہنچے گی. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو تم دعوت دو دلائل کے ساتھ، یہ اصل میں دعوت کا کی پہلی سب سے اونچی سطح ہے. نمبر دو، پھر معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اکثریت جو عوام الناس کی ہوتی ہے، وہ اکثر و بیشتر اپنی معیشی جو بھی ان کی جو ہے وہ ضرورتیں ہیں، جو ان کے معاشی مسائل ہیں، ان میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ دین سے غافل ہوتے ہیں یا ماحول کی وجہ سے غافل ہوتے ہیں. ان کے سامنے اگر ایک انسان درد بھرا بات کرے، بڑی ہمدردی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ انہیں سمجھائے، تو وہ اس درد بھرے بات کے ذریعے سے بھی بات کو سمجھ جاتے ہیں. زیادہ تو اس میں بات میں علمیت نہ ہو، کوئی انسان اپنے علم کا روب نہ جھاڑ رہا ہو، بلکہ یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ان کے سامنے اگر وہ دل سوزی کے ساتھ بات رکھتا ہے تو وہ اس سے باندھ جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے معاملہ والموعظۃ الحسنہ عمدہ واسطہ. پھر معاشرے میں ایک ایسا طبقہ بھی ہوتا ہے کہ جو جان بوجھ کر فتنے اٹھاتا ہے، ان کو یا تو باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے کہ انتشار پیدا کرو، انتشار فکری، یا ایسے شوشے اٹھاؤ کہ جس سے لوگ جو ہے وہ دین سے دور ہوں. تو اگر آپ ان کے فتنوں کا جواب نہیں دیں گے، ان کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کا جواب نہیں دیں گے، تو بہت سے لوگ اس کی وجہ سے دین کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں. ہمارے انکار سنت کا فتنہ ہے، قادیانیت کا فتنہ ہے، ان فتنوں کا اگر جواب نہیں دیا جائے گا تو لوگ اس سے متاثر ہو کر اس طرف بیٹھ جائیں گے. تو ان کے بھی فتنوں کا جواب دینا ہے، لیکن دینا کس طریقے پر؟ فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ ان کے ساتھ بحث کیجئے، لیکن یہ ہے کہ عمدہ طریقے سے. یہ نہ ہو کہ آدمی ذاتیات پر اتر آئے، یا گالم گلوچ پر اتر آئے، یا یہ ہے کہ مار پیٹ پر اتر آئے، بلکہ یہ ہے کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ دلیل کا جواب دلیل سے دیا جائے، ایک عمدہ ذرائع کے اندر ان کے اعتراضات کا توڑ دیا جائے. اور یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. اگر قرآن کو ذریعہ تبلیغ بنایا جائے تو قرآن میں حکمت بھی ہے، قرآن مجید یہ درد بھر آواز بھی ہے. پر جا اتو موجا تم میں ربے کو، اگر دل سے بات نکلتی ہے تو وہ بات اثر کرتی ہے. افضل خیزر بردل ریزر، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو کہنے والا دل سے کہے اور قرآن کو ذریعہ تبلیغ بنائے، اس کے اثرات لازمن ہوں گے. اور قرآن مجید کے اندر ہر فتنے کا جواب بھی ہے. تو یہ تین سطح ہیں تبلیغ کی. ہمارے ہاں اس وقت تبلیغ کے نام پر بہت بڑا کام ہو رہا ہے، غالباً سے تاریخ انسانی کا اس سے بڑا کام نہ ہوگا جو ہمارے تبلیغی بھائی کر رہے ہیں. لیکن ان کا تبلیغی کام صرف الموعظۃ الحسنہ کی حد تک، وہ زیادہ علم کی طرف جاتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں علم کو چھوڑو، عمل کی بات کرو، حرکت کی بات کرو، نکلو اللہ کی راہ میں، نکل کر دیکھو تمہیں خود بخود ہی اس راہ کا مزہ آ جائے گا. زیادہ سوالات اور زیادہ کتابیں پڑھنا، یہ اس طرف ان کا رجحان نہیں. تو وہ کام کر رہے ہیں کہ سطح پر الموعظۃ الحسنہ، اور یہ بھی کام کرنے والا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ معاشرے کے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے ذہنوں میں آ تو سوالات ہوتے ہیں یا غلط فلسفے ہوتے ہیں، ان کے تک اگر بات پہنچانی ہے تو ان غلط فلسفوں کا توڑ کرنا پڑے گا، ان کے سوالات کا جواب دینا پڑے گا. تو لہذا یہ بھی ایک سطح ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے پر قادیانیت والے جو طرح طرح کی سوچیں اٹھا دیتے ہیں، اسی طریقے پر منکرین سنت جو طرح طرح کے فتنے اٹھاتے ہیں، یہ فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت اس انکار سنت کے فتنے کو اب مغرب کی اور امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے، اور ہمارے یہاں شہر کراچی میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑے دھڑلے کے ساتھ اس فتنے کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کی ویب سائٹ بھی ہیں، اور ان کے ذریعے سے بھی وہ لوگوں کو سنت سے دور کرنا اور اسلام کی من مانی تجریات کرنا. تو ان کے فتنوں کا جواب بھی دینا ضروری ہے تاکہ اپنے لوگوں کو غلط رستے کی طرف جانے سے بچایا جا سکے. تو دعوت دین کے اعتبار سے بہت ہی عظیم آیت ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف دلائل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ درد بھرے بات کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث کرو، جھگڑا کرو، لیکن اس طریقے پر جو بہت ہی مہذب اور شائستہ عمدہ ہو. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے رستے سے بھٹک گیا. وہ عالم بالمحتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت پر ہے. اب اس کے بعد چونکہ میں نے عرض کیا یہ مکی دور کے بالکل آخر کی صورت ہے، اب مدنی دور آنے والا ہے. اور اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کا ذکر بھی کر دیا، جو مدینے میں جا کے کچھ معاہدات ہوئے تو ان کی رہنمائی بھی دے دی. اور اب اس کے بعد مدینے میں جا کے اقدام کے مرحلے کی بھی اجازت ملنے والی تھی. مکے میں تو حکم تھا کفو ایدیا کو، لیکن مدینے میں جا کے اجازت مل گئی کہ اب تم پر بھی جنگ کرنا فرض کر دی گئی ہے، اور تمہارے بھی ہاتھ کھول دیے گئے ہیں. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن کے ساتھ جنگ کی جا رہی تم کو بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ بھی اب جنگ کر سکتے ہیں. اب اس اقدام کے مرحلے کی طرف اشارہ آ رہا ہے اس صورت میں بھی. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اے مسلمانوں اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو بدلہ لینا بالکل ویسا ہی جیسی کہ تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. ولا ان صبر تم، لیکن اگر تم صبر کرو، کیونکہ ابھی بچی دور ہے، ابھی تمہیں بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، وہ بات ابھی آگے آئے گی، یہ مدنی دور کے حوالے سے یہاں ہدایت آ گئی۔ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا، تو بہتر تو بدلہ لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، بالکل بہتر جیسے کہ تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ بولا ان صبر تم، اور اگر تم صبر کرو، ابھی صبر کرنا ہے، ابھی تمہیں بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ، اے نبی صبر کیجئے، برداشت کیجئے، جھیلیے، ڈٹے رہیے، استقامت کا مظاہرہ کیجئے، وما صبرک الا باللہ، اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ ہی کے سہارے۔ آج آپ اللہ ہی کی توفیق صبر کر سکتے ہیں، اور اس صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت آپ کو نصیب ہوگی۔ بلا تحزن علیہم، اے نبی ان پر غم نہ کیجئے، اب ان پر عذاب آئے گا، یہ جھٹلا چکے ہیں، عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، آپ ان کے بارے میں غم نہ کیجئے۔ ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور اپنے سینے میں آپ تنگی محسوس نہ کریں ان باتوں کی وجہ سے، ان چالوں کی وجہ سے، ان سازشوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ ویسے اللہ ہر انسان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے رگے گلو سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مدد، اللہ کی عنایات کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، متقی ہیں۔ والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو کہ نیکوکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقویٰ اور احسان کی سعادت عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم۔ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے بالکل وقت میں علم اور حکمت کے دو خزانے رکھے ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کی صورت میں۔ یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں، مضامین میں بہت زیادہ ان میں قدر مشترک ہے۔ دونوں صورتوں کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا بیان ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر ہے، اور سورہ کہف کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تحمید ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کا بیان ہے۔ دونوں صورتوں کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے دو دو خزانے ہیں، اور وہ شروع ہوتے ہیں کل سے۔ دو آخری آیت سورہ بنی اسرائیل کی کل سے شروع ہوتی ہیں، توحید باری تعالیٰ کے بہت بڑے خزانے ہیں، اور سورہ کہف کی بھی آخری دو آیتیں کل سے شروع ہوتی ہیں، اور وہ دونوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بڑے خزانے ہیں۔ دونوں صورتوں کے بالکل عین وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس بیان کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے بھی ساتویں رکوع میں، اور سورۃ الکہف کے بھی بالکل ساتویں رکوع میں۔ ایک سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی نعمت کا ذکر ہے جو عروجی ہے، یعنی معراج کے واقعے کا ذکر ہے، اور سورہ کہف کے شروع میں ایک ایسی نعمت کا ذکر ہے جو نزولی ہے، یعنی قرآن مجید کی نعمت جو آپ پر نازل ہوئی اس کا ذکر ہے۔ سورہ کہف میں اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے پوچھے ہوئے تین سوالات کے جوابات دیے۔ ایک سوال کا جواب دیا سورہ بنی اسرائیل میں، دو کا جواب دیا سورہ کہف میں۔ یہودیوں نے بغرض امتحان یہ پوچھا تھا، کفار کے ذریعے سے، مشرکین مکہ کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بتائیے روح کی حقیقت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب بنی اسرائیل میں ہے۔ سوال پوچھا تھا کہ اصحاب کہف کا معاملہ کیا ہے، ذوالقرنین کون تھے، ان کا ماجرا کیا ہے؟ یہ دو سوالات کے جواب اصحاب کہف اور ذوالقرنین، ان کے بارے میں تفصیل وضاحت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی سورہ کہف میں۔ سورہ بنی اسرائیل میں گفتگو کا زیادہ رخ اہل کتاب میں سے یہودیوں کی طرف ہے، اور سورہ کہف میں اہل کتاب میں سے گفتگو کا رخ عیسائیوں کی طرف ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے وہ نکات بیان کر دی کہ جو ان دونوں صورتوں میں مشترک اقدار ہیں اس کے حوالے سے۔ یہ دونوں صورتیں گویا آپس میں جوڑی کی نسبت۔ ایک آخری بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ دونوں صورتیں اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں کہ ایک صورت کے آخر میں اللہ نے جو حکم دیا ہے، دوسری صورت کا آغاز اسی حکم سے ہو رہا ہے، اسی حکم پر عمل سے ہو رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے قل الحمدللہ، اے نبی کہیے کہ قل شکر اللہ کے لیے، اور سورہ کہف کا آغاز اسی کلمہ حمد سے ہو رہا ہے الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ لیکون، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، کل شکر اللہ کے لیے جس نے بندے پر کتاب نازل کی اور اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل سیدھی سیدھی دو دو چار کی طرح کی باتیں اللہ نے اس کتاب میں نازل فرمائی۔ سورہ بنی اسرائیل کا جو پہلا رکوع ہے اور آخری رکوع، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے تاریخ بنی اسرائیل کے کچھ ادوار کا ذکر کیا ہے، جو ادوار ان کے گزر چکے ان کا ذکر پہلے رکوع میں ہے، اور جو ان کا ایک دور آنے والا ہے قیامت سے پہلے پہلے آئے گا اس دور کی پیشن گوئی سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں ہے۔ تو اول و آخر اس سورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں بعد میں نے پہلے بزار واضح کر دی تھی آپ پر کہ اصل میں اسرائیل لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے ان کی 12 بیٹوں کی کثیر اولاد ہوئی، پورے پورے قبیلے وجود میں آئے، 12 قبیلے بن گئے۔ ان 12 قبیلوں کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیل علیہ السلام کے بیٹے، اولاد اسرائیل۔ اس سورت کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے بہت بڑا کرم کیا، اور یہ کرم کیا سن 1090 میں جبکہ زمین پر آپ کے لیے حالات انتہائی مایوس کن تھے۔ 1090 میں آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، جو کہ آپ کا بہت ساتھ دیتی تھیں مکی زندگی میں ہر مشکل گھڑی میں۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن آپ کے سرپرست تھے، آپ کا ساتھ دیتے رہے، خاندان بنی ہاشم کے سردار تھے۔ اور ان دو ہستیوں کے انتقال کے بعد مکے والوں کے اب آپ عزم کے خلاف عزائم وہ بالکل کھل کر سامنے آ گئے تھے، کیونکہ ابو طالب کے بعد ابو لہب بنی ہاشم کا سردار بن گیا تھا، اور اب گویا اپنے خاندان کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں تھی، خاندان کا سردار آپ کا بدترین دشمن ہے۔ مکے کے حالات سے مایوس ہو کر آپ نے اسی سال طائف کا سفر کیا، طائف میں 14 دن آپ رہے، وہاں پر جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ مکے میں 10 سال تک نہیں ہوا۔ تو زمینی اعتبار سے آپ کے لیے حالات انتہائی نامساعد تھے، ان حالات میں آپ کی دلجوئی کے لیے اللہ نے آپ کو سفر معراج کرایا۔ سفر معراج اصل میں تو تھا اللہ تعالیٰ آپ کو آسمان پر بلا کر، معراج کا مطلب ہوتا ہے عروج حاصل کرنا، اللہ آپ کو آسمان پر بلا کر اور کچھ انوار کا مشاہدہ کرانا چاہتے تھے، لیکن اس سفر معراج کا ایک حصہ زمینی بھی ہوا۔ اس زمینی حصے کا ذکر جہاں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، اور جو سفر کا پھر آسمانی حصہ ہے اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے سورۃ النجم میں، وہاں وہ ذکر آ جائے گا۔ اب یہ جو زمینی سفر تھا اللہ کے رسول کا، اور اللہ آپ کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، اور وقت بھی اس میں کوئی طرف نہیں ہوا، یہ ایک معجزہ تھا۔ اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ موجودہ امت مسلمہ کا قبلہ ہے خانہ کعبہ، اور سابقہ امت مسلمہ بنو اسرائیل کا قبلہ ہے بیت المقدس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، ورنہ معراج کا سب سفر تو آسمان پر عروج اختیار کرنا، اوپر جانا، زمینی سفر اس لیے کرایا تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ اب دونوں قبلوں کے متولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں قبلوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب سب متولی ہونے کا، ان کا والی ہونے کا اب اعزاز دے دیا ہے، کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لہذا اب مسجد حرام ہم اس کے بھی متولی ہیں آپ وسلم کی امت ہونے کے ناطے، اور اب مسجد اقصی کے متولی بھی ہم مسلمان ہیں۔ اس سے پہلے یہودی اس کے متولی تھے لیکن وہ ایمان نہیں لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اس اعزاز سے محروم ہو گئے۔ اب مسجد اقصی اور مسجد حرام یہ دونوں مسجدیں ہمارے اعتبار سے ان کی اہمیت ہے کہ اب اللہ نے ان کا متولی ہونے کا اعزاز اس امت کو دے دیا ہے. اس لیے اللہ کے رسول مسجد اقصیٰ گئے, وہاں پر آپ نے جا کر صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کی ایک نماز کی امامت کی, اور اس کے بعد پھر آپ کا سفر آسمانی ہوا. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ایک ہی رات میں اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. جس وقت یہ سفر ہوا ہے اس وقت مسجد اقصی وہاں پر موجود نہیں تھی, نہ وہاں پر کوئی مسلمانوں کی عبادت گاہ تھی نہ ہو سکتی تھی, ابھی تو اسلام کا دائرہ مکہ سے باہر پھیلا ہی نہیں تھا. وہاں پر اصل میں عیسائیوں نے ایک اپنی عبادت گاہ بنا رکھی تھی, اور ایک حصہ جو یہودیوں کے تقدس کے لیے مقدس تھا وہ یہودیوں کو اذیت دینے کے لیے گویا, یا یہودیوں سے نفرت کے لیے, حالانکہ یہودیوں کا وہاں داخلہ ممنوع تھا, وہاں پر وہ جو ہے وہ اپنی گندگی وغیرہ ڈالتے تھے کہ یہ حصہ یہودیوں کا مقدس ہے, تو وہاں پر یہودیوں کی نفرت میں وہ یہ حرکت کرتے تھے. باقی انہوں نے ایک گرجا وہاں بنا رکھا تھا جہاں پر کہ وہ خود اپنی عبادت وغیرہ کرتے تھے. تو اسی عمارت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں. مسجد اقصی وہاں پر پھر بعد میں بنی ہے دور بنو امیہ, اور پھر اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں اسے مسجد اقصی کہا ہے. مسجد اقصی کا مطلب دور کی مسجد. تو یہاں اصل میں اللہ کے رسول کو سفر کرایا گیا ہے بیت المقدس کا. بیت المقدس میں پھر بعد میں جس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں مسجد اقصی بنائی گئی, اور وہیں پر وہ گنبد صخرہ ہے کہ جہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی سفر کا آغاز ہوا. اب ہمارے ہاں جو بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ سفر جسمانی نہیں تھا, یہ روحانی سفر تھا. یہ اصل میں بہت بڑی گمراہی ہے. اگر یہ سفر روحانی تھا تو پھر اس کا اس انداز سے ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ روحانی سفر تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ روحانی سطح پر کہیں سے کہیں پہنچا دیا جائے. اصل تو یہ ہے کہ موتا تبھی بنے گا جبکہ جسم کے ساتھ یہ سفر ہوگا. تو اللہ کے رسول باقاعدہ جسم اور روح کے ساتھ اپنے پورے وجود کے ساتھ گئے ہیں, لہذا یہ سفر محض کو روحانی نہیں ہے. مزید یہ کہ علامہ طویل صاحب نے تو ایک اور بات کہہ دی, کیونکہ ہے یہ معجزہ, اور جہاں معجزہ آتا ہے تو عقل میں معجزہ آتا ہے. تو ہمارے ہم جو لوگ عقل پرست ہیں وہ پھر معجزات کی توجیہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ خامخواہ جو ہے وہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ مسجد اقصی بیت المقدس گئے تھے اللہ کے رسول. اصل میں یہ ذرا مسجد دور تھی, مکے سے باہر کے ایک فاصلے پر تھی, اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو لے گیا تھا. تو پھر اس قسم کے سفر کا اتنے شہانہ انداز سے ذکر کرنے کا پھر کیا ضرورت تھی؟ وہ تو جو ہے وہ کوئی بڑا کارنامہ تو نہیں ہوا کہ مکے سے باہر آپ کسی مسجد میں چلے جائیں. اور پھر یہ ہے کہ اس کا ثبوت کیا ہے, دلیل کیا ہے, کون سی روایت سے آپ نے یہ بات کہی ہے؟ ظاہر بات ہے خود تو آپ موجود نہیں تھے وہاں پر, تو اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی حدیث ہونی چاہیے, کوئی روایت ہونی چاہیے. زیادہ روایات وغیرہ کو تو مانتے نہیں. اصل میں یہ سفر تھا باقاعدہ اللہ کے رسول کے جسم کے ساتھ, اور بیت المقدس اللہ آپ کو اس لیے لے کر گئے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ اب بیت المقدس مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے. اس بیت المقدس کے متولی بھی اب امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی رات میں اپنے بندے کو لے گئی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ, وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد کو, جس کے ماحول کو اللہ تبارک و تعالی نے برکت دی تھی. لنریہ من آیاتنا, تاکہ اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کچھ آیات میں سے دکھائے. وہاں اللہ نے کیا دکھایا ہے اللہ بہتر جانتا ہے, یا اللہ کے حبیب جانتے ہیں جنہوں نے ان آیات کو دیکھا ہے. انہ ہو سمیع البصیر, اور بے شک اللہ تعالیٰ تو سبھی کچھ سننے والا, سبھی کچھ دیکھنے والا ہے. وہ تو ہر چیز سنتا ہے, ہر چیز دیکھتا ہے. اس نے چاہا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ کچھ اپنے انوار اور کچھ اپنے انوار اور کچھ اپنے اس ماحول کی برکتوں کا مشاہدہ کرائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا ایک ہی رات میں. وآتینا موسی الکتاب, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی کتاب یعنی تورات. وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل, ہم نے اس کو ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. وہ ہدایت تمام انسانوں کے لیے نہیں تھی, اس میں ایک وقتی ہدایت تھی اس دور کے مسائل کے اعتبار سے، اور وہ ہدایت تھی صرف کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے. ہدایت کا لب لباب کیا تھا؟ وہ یہ تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی اور پر توکل نہ کرنا. یہ توحید کا لب لباب ہے کہ انسان کا کل بھروسہ ہو جائے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر. اسباب سے اس کی امیدیں بالکل ختم ہو جائے، اس کی کل امیدیں وابستہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ بناؤ. ذریت من حملنا معہ، اور یہ بنی اسرائیل قوم سے، یہ اصل میں اولاد سے ان لوگوں کی جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، اٹھایا تھا کشتی میں. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے اس کشتی میں جو ان کے تین بیٹے تھے، بعد میں پوری نسل انسانی انہی تین بیٹوں سے چلی ہے. سورہ صافات میں آتا ہے وجعلنا ذریته هم الباقین، کہ ہم نے پھر نوح علیہ السلام کی اولاد کو ہی باقی رکھا. تو انہیں کے بیٹے حضرت سام ہیں جن کی نسل میں سے بعد میں پھر یہ بنی اسرائیل وجود میں آئے ہیں. تو فرمایا وجعلنا ذریت من حملنا معہ، اور یہ اولاد سے ان کی کہ جن کو ہم نے اٹھایا تھا سوار کرایا تھا کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ. انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام دونوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے. اب اس کے بعد تاریخ بنی اسرائیل کے دو عروج اور دو زوالوں کا ذکر آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد 40 برس تک بھٹکتے رہے، اللہ نے سزا دی تھی، سورہ مائدہ میں اس کا ذکر آیا. پھر حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں حملہ کیا فلسطین پر، کامیابی ہوئی لیکن وہ کامیابی پائیدار نہیں رہی. کچھ ہی عرصے بعد فلسطین سے دوبارہ مشرکین نے نکال باہر کیا. اس کے بعد حضرت طالوت کی قیادت میں پھر جہاد کیا. ہم پڑھ آئے ہیں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے بالکل آخری حصے میں کہ پھر وہ جہاد باقاعدہ پورے ایمان اور پورے جذبے کے ساتھ ہوا، کامیابی حاصل ہوئی اور بنی اسرائیل کو پہلا عروج ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کو 1436 قبل مسیح ہے اور حضرت طالوت گزرے ہیں 1020 قبل مسیح میں. ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقریباً یہ 400 برس کا فصل تھا اس کے بعد ان کو پہلا عروج ملا ہے. 16 برس تک خلیفہ رہے حضرت طالوت، وہ بادشاہ تھے لیکن وہ خلیفہ بنے لیکن نبی نہیں تھے. پھر تقریباً 40 برس خلیفہ رہے حضرت داؤد، اور پھر 40 برس خلیفہ رہے حضرت سلیمان. یہ ان کا پہلا عروج ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر ان کی اولاد ناخلف تھی، آپس میں جھگڑے ہوئے، ریاست تقسیم ہو گئی دو حصوں میں. شمال میں اسرائیل قائم ہوا، جنوب میں یہودا ریاست قائم تھی. پہلے اسرائیلی ریاست اس پر حملہ کیا، آشوریوں نے اس کو تباہ کر دیا، اور بعد میں یہودا پر حملہ کیا بابل سے عراق سے آ کر وقت نصر میں، اور اس نے اس کو تحس نحس کر دیا. 587 قبل مسیح میں یہ ان پر پہلا زوال اپنے عروج کو پہنچا. ہیکل سلیمانی کو شہید کر دیا، وقت نصر نے آ کر تورات کو ضائع کر دیا، اور اس کے بعد کوئی 2 اینٹیں اس نے سلامت نہیں رہنے دی، اور 600,000 بنی اسرائیل کے افراد کو اس نے مارا. 600,000 کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ ہانک کر بے بغلن کی طرح بابل لے گیا. اس کے بعد پھر ذوالقرنین اسے ایران میں جب انہوں نے حملہ کیا عراق پر جب، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو وہاں سے آزاد کرایا. بنی اسرائیل پھر واپس پہنچے دوبارہ بیت المقدس میں. حضرت عزیر علیہ السلام اس دوران 100 برس تک سوتے رہے، اللہ نے ان کو تجربہ کرایا تھا، تفسیر سورہ بقرہ میں وہ بھی آ چکی ہے. وہ اس کے بعد بیدار ہوئے، انہوں نے بنی اسرائیل میں پھر سے اصلاح کی اور تجدید ایمان کی کوشش کی، تورات کو پھر سے آداب کی بنیاد پر جمع کیا، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد جا کر پھر دوبارہ ان کو عروج حاصل ہوا. دوبارہ سے ہیکل سلیمانی ان کا بنا اور مکابی سلطنت ان کی قائم ہوئی 175 قبل مسیح میں. یہ دوسرا عروج تھا. حضرت عیسیٰ کی آمد پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، ان کو انہوں نے صلیب پہ لٹکانے کی کوشش کی، اللہ نے انہیں بچایا. اس کے بعد ان پر پھر رومیوں کے ہاتھوں دوسرا عذاب آیا، پھر ان کا قبلہ ہیکل سلیمانی رومیوں نے آ کے شہید کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان کو بیت المقدس سے نکال دیا. تقریباً 1,33,000 یہودی اس نے مارے، باقی اس نے ان کو نکال دیا، اور وہ دنیا بھر کے اندر پھر منتشر رہے. اور اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بیت المقدس پتا ہوا تو پھر ان کے لیے ممکن ہوا کہ یہ دوبارہ بیت المقدس میں جائیں. لیکن اجازت صرف اتنی تھی کہ جائیں وہاں پر زیارت کریں اپنے مقامات مقدسہ کی، وہاں سے واپس آ جائیں، وہاں انہیں کوئی جگہ خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ 1917 میں اعلان بالفور کے ذریعے سے انہوں نے اجازت حاصل کر لی برطانیہ سے کہ یہ فلسطین کے علاقے میں جائیدادیں خرید سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہاں پر جائیدادیں وغیرہ خریدنا شروع کی، اس کو خریدی شروع میں منہ مانگے دام دے کر۔ اس کے بعد پھر انہوں نے فلسطینیوں کو زبردستی، دھوس اور دھمکی کے ذریعے سے وہاں سے بے دخل کرنا شروع کیا۔ برطانیہ کی پوری سپورٹ ان کو حاصل تھی، امریکہ کی شے حاصل تھی، اور بالآخر 1948 میں یہ اپنا ملک بنانے میں وہاں کامیاب ہوئے۔ 1948 میں انہوں نے فلسطین کے 56% علاقے پر قبضہ کر رکھا تھا، ناجائز اس کو ولادت کہا تھا مغربی دنیا کی، محمد علی جناح نے، جب یہ اسرائیل قائم کرنے کے منصوبے بن رہے تھے۔ اور اس کے بعد 1967 کی جنگ میں انہوں نے مزید 22% علاقے پر اور قبضہ کر لیا، اور اب جو ہے وہ 78% علاقہ ان کے پاس ہے، 22% علاقہ فلسطینیوں کے پاس رہ گیا صرف۔ اب اس میں سے بمشکل 1% سے کم ہے غزہ کا علاقہ جو ابھی انہوں نے خالی کیا ہے، گویا ابھی بھی 77% علاقہ غاصبانہ قبضہ اسرائیل کا فلسطین کے اوپر ہے۔ اور اب یہ تیسری مرتبہ اپنا حیکل سلیمانی بنانے کا پروگرام رکھتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، وزیر افتا کو شہید کر کر، یہ ان کے ارادے ہیں۔ اسی کے حوالے سے وہ پوری منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے انہیں خطرہ ہے مزاحمت کا، وہاں پر وہ امریکہ کے ذریعے سے مزاحمت کو توڑ رہے ہیں۔ بہت زبردست جذبہ جہاد تھا افغانیوں میں، ان کی کمر کھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ عرب دنیا میں ایک عراق کے اندر کچھ طاقت تھی، اس کا بھرکس نکال دیا۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت خطرہ ہے، اس کے خلاف پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان سے بھی خطرہ ہے، لیکن یہ کہ پاکستان چونکہ بھیگی بلی بنا ہوا ہے، تو ایک دوسرے انداز سے پاکستان پر بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کی بھی ایٹمی صلاحیت ہمارے لیے خطرہ نہ بنے، پاکستان سے دوستی کر لی جائے تاکہ پاکستان کے ہاتھ اس دوستی کے ذریعے سے باندھ دیے جائیں۔ بہرحال ان کا منصوبہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہے کہ سلیمانی بنائیں گے، اور گریٹر اسرائیل کا نقشہ ان کی پارلیمنٹ پر بنا ہوا ہے کہ جہاں جہاں کبھی بھی بنی اسرائیل کو قبضہ حاصل تھا، وہ سارے علاقے دوبارہ حاصل کر کے وہ اپنا یہ تیسرا عروج حاصل کریں گے۔ اور یہی تیسرا عروج، اس کا ذکر پھر آئے گا ابھی اس صورت کے آخر میں، کہ تیسرا عروج ان کو حاصل ہوگا، اور پھر وہی اس وقت ان پر آخری تباہی آئے گی، اور اس کے بعد یہ صفحہ 80 سے مٹائے جائیں گے، جیسے پوری قوم نوح تباہ کر دی گئی، اس لیے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو انکار کیا تھا، نہیں مانا تھا، تو پوری قوم نوح کو جنہوں نے انکار کیا تھا، ان پوری قوم کو ہلاک کیا، پوری قوم ہود کو ہلاک کیا گیا، پوری قوم سمود کو ہلاک کیا گیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، لہذا ان کی بھی ہلاکت وہ لاگو ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے ان کو مہلت دی۔ کیوں مہلت دی؟ قوم نوح کسی نبی رسول کو نہیں مانتی تھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، قوم نوح کسی کتاب کو نہیں مانتی تھی، یہ تورات کو مانتے تھے، تو اس قوم کو اللہ نے مہلت دی کہ شاید یہ اپنے غلط عقیدے سے باز آ جائے، لیکن ابھی بھی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی عقیدے کے حامل ہیں کہ معاذ اللہ وہ ولد الزنا تھے، معاذ اللہ وہ جادوگر تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد ہوگی، اور جس طرح نوح علیہ السلام کے سامنے ان کے سارے منکرین پورے برباد ہوئے تھے، ختم ہو گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر پھر یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل یہ صفحہ ہستی سے مٹائے جائیں گے۔ بہرحال یہاں پر اللہ نے ان کے پہلے دو عروج اور پہلے دو زوال ان کا ذکر کیا، فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے کتاب میں یہ چیز طے کر دی تھی، انہیں پہلے سے بتا دی تھی، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم مستقبل میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گے، بَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم دو مرتبہ کرو گے سرکشی، بہت بڑی سرکشی، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان دو میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ، ہم نے تمہارے اوپر بھیجی اپنے وہ بندے، اُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، جو کہ شدید جنگجو تھے۔ اب اشارہ ہے کلدانیوں کی طرف، وقت نصر کے لشکروں کی طرف، جو بابل سے آئے تھے اور آ کر انہوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا۔ ہم نے تمہارے اوپر بھیجے اپنے وہ بندے جو شدید جنگجو تھے، فجاسو خلال الدیار، وہ گھروں کے اندر گھس گئے، گھروں کے اندر گھس کے انہوں نے تباہی بچائی ہے، اور دو اینٹیں کسی گھر کی سلامت نہیں رہنے دی۔ مکان آباد مقبول، اور وہ ایک وعدہ تھا جو پورا ہوا۔ یہ ان کے پہلے زوال کا ذکر ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد 587 قبل مسیح میں کلدانیوں کے ہاتھوں ان پر آیا۔ عمر رتنا لقب القرت علیہ، پھر ہم نے باری کو الٹ دیا تمہارے حق میں ان کے خلاف، یعنی ہم نے تمہیں دوبارہ عروج دیا، وہ امددناکم باموال وبنین، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال کے ذریعے سے بھی اور بیٹوں کے ذریعے سے بھی، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور ہم نے تمہیں نفری کے اعتبار سے کثیر کر دیا، تمہاری تعداد ہم نے خوب بڑھا دی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور تمہیں بتا دیا کہ اگر تم نیکی کرو گے نیکی کرو گے اپنے ہی بھلے کو، وان اساتم، اور اگر تم نے برائی کی فلاح تو یہ برائی بھی تم پر ہی پڑے گی، اس کی سزا تم ہی کو ملے گی، فاذا جاء وعد الاخرہ، تو پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، دوسری مرتبہ تم نے فساد بچایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فتویٰ دے دیا کہ معاذ اللہ جو کچھ یہ دکھا رہے موجزے موجزے نہیں ہے، جادو ہے، جادو کرنا کفر ہے، مرتد ہو گئے، اور تم نے ان کو صلیب پر لٹکانے کی کوشش بھی کی، وہ تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا، تو اس کے بعد جب دوسری مرتبہ تم نے فساد بچایا، فرمایا یہاں الفاظ پر محذوف ہیں، بعثنا علیکم عباد اللہ اولی باس شدید، ہم نے پھر تمہارے اوپر ایسے بندے بھیجے کہ جو شدید جنگجو تھے، لیسوؤوا وجوہکم، تاکہ وہ تمہاری شکلیں بگاڑ دیں، بلے یدخلوا المسجد کما دخلوہ اول مرہ، اور تمہاری مسجد میں یعنی ہیکل سلیمانی میں اس طرح سے داخل ہو جائے کہ جیسے وہ پہلی بار داخل ہوئے تھے، وَلَيُصَبِّرُوا مَا أَلَوْ تَصْبِيرًا، اور وہ ہر اس چیز کو برباد کر دیں جس پر بھی وہ غلبہ پائیں، ایسے جیسے کہ برباد کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دو عروج دو زوال یہ بنی اسرائیل دیکھ چکے تھے، اب اس کے بعد یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، ان کا دوسرا زوال آیا تھا سن 70 عیسوی میں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 70 سال بعد، قرآن مجید کا نزول شروع ہوا 610 عیسوی میں، تو تقریباً آپ سمجھیے کہ 600 برس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو پھر ایک مہلت دے رہا ہے کہ ابھی بھی اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ کی نعمتیں ان کے شامل حال ہو سکتی ہیں۔ فرمایا اسار ربکم ان یرحمکم، اب بھی تمہارا رب چاہتا یہ ہے کہ تم پر رحم کرے، تم اپنے غلط عقیدوں سے باز آ جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تمہاری غلط سوچ ہے اس سے باز آؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تو اب بھی تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم پر رحم کرے، وَإِنُ تُمْ، لیکن اگر تم نے وہی کچھ کیا جو تمہاری پہلے حرکتیں تھیں ادنا، تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے، پھر ہم تمہارے اوپر عذاب بھیجیں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور دنیا کے عذاب کافی نہیں ہیں، اصل میں تو ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بنا دیا ہے قید خانہ، اور چونکہ یہ سدھرے نہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابھی بھی ان کی وہی سوچ ہے، 60s میں امریکہ میں انہوں نے ایک فلم چلوا دی تھی جس کا نام مین، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجزے سے پیدا نہیں ہوئے، بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، وہ ایک انسان کے بیٹے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اللہ کے رسول کے بارے میں بھی باوجود ان کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ وہ برق نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رسالت سے ممکن ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ قیامت تک ان پر بھیجے گا ایسے بندوں کو جو انہیں عذاب سے دوچار کریں گے، سورہ آراف آیت 167، اس میں یہ مضمون آ چکا ہے کہ وَاِسْتَعْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسے بندے بھیجتا رہے گا جن پر عذاب نازل کرتے رہیں گے، اور اس کی جو آخری عذاب کی کڑی اب تک ہے وہ ہٹلر کے ہاتھوں جو اس کے اوپر عذاب آیا تھا پچھلی صدی میں دوسری جنگ عظیم کے دوران۔ میرا خطاب ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان اسرائیل تعلقات قرآن حکیم کی روشنی ہے، اس کے اندر میں نے کچھ تفاصیل ساری کی ساری بیان کی ہیں، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اگر یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں، اب اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے اس رستے کی طرف جو بالکل سیدھی ہے۔ قرآن مجید کی طرف آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تمہارے شامل حال ہوں گے۔ بنی اسرائیل ہی کا نام یہودی ہے، یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا، بہت ہی نیک اور پاستا انسان تھے وہ بھی، تو ان کو یہودی بھی کہہ دیا جاتا ہے، بنی اسرائیل بھی کہہ دیا جاتا ہے، یہ سمجھے ایک ہی قوم کے دو نام ہیں۔ تو فرمایا کہ تم ابھی بھی اللہ کے سائے رحمت میں آ سکتے ہو، اور اس کے لیے شاہدرہ کیا ہے اللہ کی رحمت میں آنے کا؟ یہ قرآن پاک، فرمایا بے شک یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے اس رستے کی طرف جو بالکل سیدھی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اچھے اعمال کریں، اور قرآن بشارت دیتا ہے ان مومنوں کو جو اچھے اعمال کریں ان لہم اجرن کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. اب یہاں پر آ کر ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ جس کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالی نے دی ڈاکٹر سار احمد صاحب کو. وہ ایک زمانے میں لکھنا چاہ رہے تھے امت مسلمہ کے عروج و زوال پر کوئی تحریر، تو یہ جب حصہ پڑھا تو ایک دم ایک حدیث، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری توجہ اس کی طرف کر دی. وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، لا یاتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حسب نال بن نال، میری امت پر بھی وہی حالات آئیں گے جیسے حالات کیا ہے بنی اسرائیل پر، جیسے کہ جوتا جوتے سے مشابہ ہوتا ہے. آپ اگر دونوں جوتوں کے تلوے ملا دیجئے تو بالکل آپس میں میچ کرتے ہیں. اسی طریقے پر آپ نے فرمایا کہ میری امت پر بھی وہی حالات آئیں گے جیسے بنی اسرائیل پر ہے، جیسے جوتے جوتے سے مشابہ ہوتا ہے. عجیب آپ دیکھیں کہ ہم پر بھی اب تک دو عروج دو زوال آ چکے ہیں. پہلا عروج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہمیں فتح حاصل ہوئی، خلافت راشدہ قائم ہوئی، بنی امیہ کی خلافت تھی، بنو عباس کی خلافت تھی. پھر ہم پر زوال آیا، اور زوال کہاں سے آیا؟ مشرق سے. جیسے ان پر پہلا زوال مشرق سے بابل سے آئے تھے کلدانی، انہوں نے آ کر بنی اسرائیل کو تباہ کیا تھا. مشرق سے تاتاری آئے اور انہوں نے آ کر عربوں کو، کروڑوں عربوں کو انہوں نے مارا اور بغداد کی سینے پہ جائی. ہم پر بھی اسی طرح سے آیا. اس کے بعد ہمیں دوسرا عروج ملا ترکان عثمانی کے ذریعے سے، وہ ہمارا دوسرا عروج تھا. اس کے بعد ہم پر بھی زوال دوسرا یورپی اقوام کے ہاتھوں آیا، جیسے ان پر رومنز کے ذریعے سے آیا تھا، ہم پر بھی دوسرا زوال یورپی اقوام کے ذریعے سے آیا اور پورے عالم اسلام پر مختلف یورپی اقوام کا قبضہ ہو گیا. بر عظیم پر آ گئے انگریز، مصر پر آ گئے انگریز، الجزائر پر آ گئے فرانسیسی، اٹلی پر اٹلی نے قبضہ کر لیا لیبیا پر، اور ڈچ ولندیزی یہ ڈچ جو ہے یہ جا کر قابض ہو گئے ملیشیا اور انڈونیشیا جو ڈاوا سماٹرا چلاتے تھے وہاں پر. تو پورے عالم اسلام پر مغربی اقوام کا کیا ہو گیا؟ وہ قبضہ ہو گیا. یہ اصل میں ہمارے ساتھ ہوا ہے بالکل اسی طرح سے زوال جیسا ان پر آیا. اب ہم بھی دوسرے زوال سے نکل کر اپنے عروج کی طرف جا رہے ہیں. اب ہم بھی مغربی استعمار کے براہ راست قبضے سے آزاد ہو چکے ہیں. ابھی ان کے غلام ہیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی، معیشت کے اعتبار سے بھی، ذہنی اعتبار سے بھی، لیکن بہرحال ہم بھی اب اس غلامی سے براہ راست نکل آئے ہیں. یہودی بھی اب اس سے اپنے عروج کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو دونوں یہ امتوں کا عروج جو ہے وہ عروج کی طرف دونوں کی پیش قدمی ہے. یہود کے زمانے میں دو مرتبہ بیت المقدس کی حرمت پامال ہوئی تھی، پہلی مرتبہ بخت نصر کے ہاتھوں، دوسری مرتبہ ٹائٹس رومی کے ہاتھوں. ہمارے عہد تبلیغ میں بھی دو مرتبہ بیت المقدس کی حرمت پامال ہوئی ہے، پہلی مرتبہ عیسائیوں کے ہاتھوں اور 1997 میں اس پر عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا، اور 88 برس بعد اس کو سازن یوبی نے پھر آزاد کرایا، اور اب دوسری مرتبہ پھر پامال ہوئی ہے. 1967 میں اس کو چھینا ہے ہم سے یہودیوں نے، حال ان کے قبضے میں. تو بالکل جس طرح سے ان کے ساتھ ہوا وہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. جس طرح اللہ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت میں آنے کا ذریعہ قرآن مجید ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول نے ہمیں بھی فرمایا کہ تمہیں بھی فتنے سے نکلنے کا ذریعہ ہوگا تمہارا بھی قرآن پاک. انا ستکون فتنہ، آپ نے فرمایا فتنہ برپا ہو جائے گا. پوچھا گیا فتنے سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو ہمیں بھی عروج ملے گا اس قرآن کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویرضع به آخرین، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج دے گا، اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے پست کرے گا. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اس سے پہلے ایک سالہ قرآن فہمی کورس شہر سے کافی دور ہوتا تھا، قرآن اکیڈمی ڈیفینس میں. اس سال ان شاء اللہ ہم شہر کے وقت میں کر رہے ہیں، یہی سامنے یاسین آباد اکیڈمی میں بھی اس کا انعقاد ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، ہمت کیجئے، 28 نومبر سے انشاءاللہ کورس شروع ہوگا. ایک دو دن میں اس کے پراسپیکٹس جہاں پہ دستیاب ہوں گے. آپ کوشش کیجئے کہ جہاں آپ نے زندگی کا بڑا حصہ جدید علوم کے حصول کے لیے لگایا ہے، اب اللہ کرے کہ آپ کی زندگی کے کچھ مہینے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خدمت کے لیے وقف ہو جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کر لے. اس کے بعد آپ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید سیکھیں بلکہ قرآن مجید کے سکھانے والوں میں شامل ہو جائیں. اللہ کے رسول کا یہ ساتھ پیش نظر رہے کہ بہترین کیریئر یہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور اس کو سکھائیں. ایک ساتھی امریکہ گئے تھے ہائر اسٹڈیز کے لیے. وہاں اللہ نے دل ان کا پھیرا, قرآن اکیڈمی ایک سال کورس کیا. وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے امریکہ گیا تھا اور پھر اعلیٰ ترین تعلیم کے حصول کے لیے واپس پاکستان آ گیا. تو یہ اعلیٰ ترین تعلیم ہے قرآن مجید کی. اللہ تعالی ہمیں جہاں ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا جدید علوم کے لیے اور جہاں اتنا وقت لگایا ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر ہم کیا جواب دیں گے؟ اب ہمیں اپنے کچھ اوقات فارغ کرنے چاہیے اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے. ان نہاد القرآن للتی ہے یہ اقوام وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. بے شک یہ قرآن ہے جو بالکل سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے, کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں, بالکل خالص سچا اور سیدھا رستہ ہے قرآن کا. اور یہ بشارت دیتا ہے مومنوں کو جو ایمان لائے ان کے لیے بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, آتَذْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں میں آپ کو مشورہ دوں گا, ابھی جو میں نے تفاصیل آپ کو بتائیں یہ بڑی مختصر ہے. ان تفاصیل کو ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے اپنے چھوٹے سے کتابچے میں, اور وہ ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر. اس میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی جامعیت کے ساتھ ایک مختصر تحریر میں یہ ساری باتیں بیان کر دی جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں. وہ مزید تفصیل پڑھنی ہو تو پھر وہ ہے سات اور موجودہ امت مسلمہ کا ماضی حال مستقبل. یہ دو کتابیں جو ہے وہ اس سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ کفایت کریں گے. اب اس کے بعد فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, انسان اللہ تعالیٰ سے شر مانگ بیٹھتا ہے جبکہ اس کی دعا ہوتی ہے خیر کے لیے. اب کچھ متضاد چیزیں اس صورت میں ہمارے سامنے آئیں گی. پہلے متضاد چیزیں کیا آئیں؟ عروج اور زوال کا ذکر آیا, اب ذکر آ رہا ہے خیر کا اور شر کا. انسان کا علم محدود ہے, انسان بظاہر اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے ایسی چیز جو سمجھتا ہے کہ شاید میرے لیے خیر ہے, لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے شر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سی ہمارے لیے خیر ہے, کون سی چیز ہمارے لیے شر ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو دعائیں استخارہ اسی طرح سے حفظ کراتے تھے جس طرح سے قرآن یاد کراتے تھے. اور دعائیں استخارہ میں کیا ہے؟ آپ پورا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں نے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے کہ اللہ اگر یہ معاملہ میرے دین اور میری دنیا اور میری عاقبت کے لیے اگر بہتر ہے تو اے اللہ تو اس کو میرے مقدر میں کر دے, اور اگر یہ معاملہ اللہ میرے دین اور میری دنیا اور میری عاقبت کے لیے شر ہے تو اے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے, مجھے اس سے دور کر دے, اور میرے نصیب میں خیر لکھ دے جہاں کہیں بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی معین چیز نہ مانگی جائے کہ اللہ میں ارادہ تو کر رہا ہوں کہ میں یہ چیز لے لوں, میں یہاں پر نکاح کر لوں, یا یہ ہے کہ میں یہ فیصلہ کر لوں, لیکن اللہ میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں. ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معیشی و عاقبت امری فقدوه لی ویسرہ لی, اگر یہ معاملہ واقعتا میری دنیا میری عاقبت اور میری دین کے لیے خیر ہے, اللہ اس کو میرے قبضے میں کر دے, میرے اختیار میں کر دے, اور اس کو میرے لیے آسان کر دے. وَإِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْنِي عَنْهُ فَاصْرِفْهُ عَنِّي, اے اللہ اسے مجھ سے دور کر دے, مجھے اس سے دور کر دے, اگر یہ معاملہ میرے لیے شر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں معین طور پر کوئی چیز نہیں مانگنی چاہیے. اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ چیز میرے حق میں شر ہے یا میرے حق میں خیر ہے. اللہ سے تو وہ دعا مانگیے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بڑی پیاری سکھا دی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا فی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, اے اللہ میں دنیا میں بھلائی عطا فرما, بھلائی کیا ہے آپ جانتے ہیں, اے اللہ میں آخرت سے بھلائی عطا فرما, ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے. تو فرمایا انسان اللہ تعالیٰ سے شر مانگ بیٹھتا ہے دعا اہو بالخیر جبکہ اس کی دعا بظاہر ہوتی ہے خیر کے لیے. مکان الانسان عجولا, اور انسان جلد باز ہے, اس وجہ سے وہ جلد بازی میں ایسی چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے جو اس کے حق میں خیر نہیں ہوتی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ, اب پھر دو متضاد چیزیں آ رہی ہیں, پہلے عروج زوال پھر خیر اور شر, اب رات اور دن. فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ, اور ہم نے رات اور دن کو بنا دیا دو نشانیاں. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ, تو ہم نے مدم کر دیا رات کی نشانی کو. وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً, اور دن کی نشانی کو ہم نے کر دیا روشن. کیوں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، رات کو تم آرام کرو تاکہ پھر سے فریش ہو جاؤ، اور دن کو روشن کیا تاکہ تم محنت کرو، باغ دوڑ کرو اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہماری روزی کو اپنا فضل قرار دیتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو روزی اس کی محنت ضائع سے نہیں ملتی۔ بعض بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کا رزق بڑا محدود ہوتا ہے، اور بعض انگوٹھا چاپ ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ لاکھوں کھیل رہے ہیں۔ تو یہ روزی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی دین سے، ہماری اپنی تعلیم، ہماری اپنی قابلیت، اس کا اس میں کوئی دخل نہیں، یہ خاص اللہ کی عطا ہے۔ تو تاکہ تم اپنے رب کے فضل میں سے تلاش کر سکو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم برسوں کا، برسوں کی گنتی کو جان سکو اور حساب کتاب لگا سکو۔ یہ رات اور دن کا نظام ہے، انہیں دنوں سے پہلے مہینہ بنتا ہے، مہینوں سے پھر سال بنتے ہیں۔ تو تاکہ تم برسوں کی گنتی کو جان سکو، پھر اپنا حساب کتاب لگا لو کہ بھائی فلاں دن ہم نے یہ کام کرنا ہے، فلاں مہینے میں یہ پروگرام کرنا ہے، تاکہ تم اپنے حساب کتاب اس کے ذریعے سے وہ طے کر لو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو بالکل جدا جدا کر کے بیان کر دیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اب پھر ایک اور بتضاد چیز، ہر انسان کی تقدیر میں شر بھی ہے خیر بھی ہے، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب انسانوں کو شیطان گمراہ کر دیتا ہے اور وہ کچھ چیزوں کے بارے میں کہتا ہے یہ چیز ملحوظ ہے، اور خام خواہ بہت سارے خیالات کہ اگر بائیں ہاتھ میں خارش ہو گئی تو یہ چیز شر ہے اور شاید پیسہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اگر بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اگر بلی رستہ کاٹ گئی کالی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو کچھ چیزوں کے ساتھ انسان شر کو منسوب کر دیتا ہے، نحوست کچھ چیزوں کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے۔ بعض جو ہے وہ اگر کوئی خاتون، ان کا شوہر شادی کے بعد جلدی فوت ہو گیا، اس خاتون کو کہا جاتا ہے معاذ اللہ یہ منحوس ہے، معاذ اللہ صبح معاذ اللہ۔ تو یہ اس طرح کی خرافات ہیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہوتی ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں ان کی نفی کر دی، فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان جو اس کی جو بھی قسمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گردن کے ساتھ چپکا دی۔ انسان کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے جب وہ چار مہینے کا ہوتا ہے رحم مادر میں، اس کی زندگی بھی لکھ دی جاتی ہے، تقدیر بھی لکھ دی جاتی ہے، اس نے کتنے عرصے جینا ہے۔ اب لاکھ آپ باڈی گارڈ اپنے ساتھ رکھیے لیکن موت آپ کی معین وقت پر آئے گی، آپ زندگی کا ایک دن بڑھا نہیں سکتے۔ اور لاکھ انسان حرام خوریاں کر لے، اپنے رزق میں ایک لقمے کا اضافہ نہیں کر سکتا، اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے۔ یہ ہے کہ وہ رزق اس کو ملے گا اگر اپنی نیت صاف رکھے تو حلال ذرائع سے مل جائے گا، نیت صاف نہیں رکھے گا اور حرام سے لے گا تو اپنا نام اعمال کیا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کتب تاریخ میں۔ ایک مسجد کے اندر پہنچے، اپنا گھوڑا انہوں نے وہاں باندھا، مسجد میں نماز پڑھنے گئے، باہر ایک شخص بیٹھا رہتے کہ گھوڑے کا خیال رکھنا، میں ذرا نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، واپس آیا دیکھا تو شخص بھی غائب ہے اور گھوڑے کی زین بھی غائب ہے۔ بابا بڑے پریشان ہوئے، آگے چلے ایک دکان سے انہوں نے زین کا کی معلومات کی، معلومات کی زین موجود ہے، اور 5 درہم کی وہ زین خریدی، دیکھا تو وہ زین انہی کی اپنی تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ زین تو میری ہے، کہنے ابھی بھی ایک شخص بیچ کر گیا ہے، مجھے 5 درہم کی دی ہے، میں آپ کو اسی قیمت میں دے رہا ہوں۔ بہت مسکرائے، کہنے کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں نماز پڑھ کے شخص کو 5 درہم دوں گا کہ اس نے میرے گھوڑے کا خیال رکھا ہے۔ اس کے نصیب میں 5 درہم تھے، بد نصیب نے اس کو حرام کر لیا۔ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حرام خوری سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کی جو بھی قسمت ہے وہ چپکا دی ہے اس کی گردن میں۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب ظاہر کریں گے جس کو وہ پڑھے گا کھلی کتاب کے طور پر۔ اب انسان جو بھی اعمال کر رہا ہے اللہ نے اس کا رزق لکھا ہوا ہے، اب اگر اس نے رزق حاصل کیا ہے حلال ذرائع سے تو نام اعمال میں اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی، رزق اس نے حاصل کیا ہے حرام ذرائع سے وہ گناہ لکھے جائیں گے۔ اب یہ سارا ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے، قیامت کے دن یہ نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نکالیں گے، اور پھر اللہ کیا فرمائیں گے، اقرا کتابک، پڑھ لو اپنا نام اعمال، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو، خود ہی جائزہ لے لو، یہ تمہاری پوری بیلنس شیٹ ہے۔
کیا کریڈٹ ہے کیا ڈیبٹ ہے تو تمہارے سامنے آ گیا. من اہتدا, یہ ساری باتیں سننے کے بعد جو ہدایت پر آیا, فإنما يهتدي لنفسه, وہ ہدایت پر آیا اپنے ہی بھلے کو. ومن ضل, اور جو بھٹک گیا, فإنما يضل عليها, تو بھٹکنا بھی اسی پر پڑے گا, اس کی سزا بھی اسی کو ملے گی. یہ پھر دو متضاد چیزیں آ گئیں, ایک ہے ہدایت, ایک ہے گمراہی. جو ہدایت پر آیا اپنے بھلے کو, اور جو گمراہ ہوا گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا. ولا تزر وازرہ وزر اخرى, اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان کسی اور کا بوجھ نہ اٹھا سکے گی. جس نے غلط کام کیا ہے اسے وہ خود ہی وہ بوجھ اٹھانا پڑے گا. ہاں اگر کسی نے اس کو بھٹکایا ہے تو یہ گناہ کا رشتہ اس کو بھی چلا جائے گا, لیکن یہ ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے اس کو اپنے گناہ کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم رسول نہ بھیجیں. رسول کی آمد بھی, اس کی بھی دو حیثیتیں, رسول رحمت بھی ہیں اور رسول کے آنے کے بعد ہی عذاب بھی آتا ہے. یہ متضاد چیزیں دو پھر آ گئے. اب تک ہم یہی پڑھتے ہیں کہ رسول رحمت ہوتے ہیں, لیکن نہیں, اللہ فرما رہے ہیں کہ رسول بھیجتے ہیں تبھی کسی قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں, اس لیے کہ رسول کا آنا نازک بن جاتا ہے. اگر رسول کی تعلیمات کو قبول کر لیا, رسول کا ساتھ دیا, وہ رسول رحمت, اور اگر رسول کی تعلیمات کو قبول نہ کیا, رسول کو جھٹلایا, تو پھر رسول چونکہ اتمام حجت کر دیتے ہیں, لہذا پھر وہ قوم عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے. قوم نوح کے ان لوگوں کے نوح علیہ السلام رحمت سے جو ایمان لائے, اور جو ایمان نہیں لائے تو چونکہ نوح علیہ السلام نے ان پر بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا, ان پر حجت پوری ہو گئی, ان پر اللہ نے عذاب بھیجا. تو اللہ تعالیٰ عذاب ایسے نہیں بھیجتا کہ بے خبری میں کسی کو مار دے, رسول کے ذریعے سے اتمام حجت ہوتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام رحمت تھے اہل ایمان کے لیے, اور انہی کی وجہ سے عذاب آیا ان لوگوں پر جنہوں نے ان کو نہیں مانا, اس لیے کہ ان پر اتمام حجت کر چکے تھے. تو ہم کسی بھی قوم کو عذاب دینے والے نہیں ہیں, حتی نبعث رسولا, جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, اور جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں, امرنا مترفیہا, تو پھر ہم کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں اس بستی کے امیر لوگوں کو, کھاتے پیتے لوگوں کو, فَفَسَقُوا فِيهَا, اور پھر وہ اس بستی میں نافرمانیاں کرتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ, پھر اس بستی پر ہمارا وہ عذاب کی دفعہ کا اطلاق ہو جاتا ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, پھر ہم نے اس بستی کو اٹھا کر پٹک دیا, اس بستی کو اٹھا کر تباہ و برباد کر دیا. ہمیشہ پہلے خرابی آتی ہے بلائی طبقات میں, ان کے پاس مال و دولت ہوتی ہے اور وہ اسی کی وجہ سے ہر نیا فیشن, ہر غلط کام پہلے انہی تک پہنچتا ہے, انہی کی رسائی اس تک ہوتی ہے. پھر رفتہ رفتہ ان کی دیکھا دیکھی وہ فیشن غلط یا وہ غلط رسم وہ چیزیں نیچے صلاحیت کرتی ہیں. تو فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کے بارے میں طے کر لیتے ہیں کہ اس کی مہلت ختم ہو رہی ہے, ہم کھلی چھوڑ دیتے ہیں وہاں سے عمرہ کو, وہ وہاں پر خوب شرارتیں کرتے ہیں, اور اس کے بعد بستی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون عذاب کا اطلاق ہوتا ہے, ہم اس بستی کو اٹھا کے پٹک دیتے ہیں. وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح, اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کیا. وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا, اے نبی آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کے حوالے سے پوری طرح سے باخبر ہے, ان کو دیکھ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہی قوم ہود آئی, قوم ثمود آئی, قوم لوط, قوم شعیب, آل فرعون. فرمایا کتنی نسلوں کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کیا. اب اس سورت کا ایک اور خاص مضمون ہے, اور وہ یہ ہے کہ بعض مضامین جو اس سے پہلے چلے آ رہے تھے ان مضامین کا کلائمیکس اس سورت میں ہے. پانچ مضامین کا کلائمیکس اس سورت میں آئے گا. اب یہ پہلا کلائمیکس آ رہا ہے. اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 200-201, سورہ آل عمران آیت 145, سورہ نساء آیت 134, سورہ ہود آیت 15-16, چار مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے کہ بھائی ایک بار ٹھنڈے دل کے ساتھ پورے شعور کے ساتھ طے کر لو کہ تم طلبگار کس کے ہو, دنیا کے ہو کہ آخرت کے ہو. یہ آدھا کی طرح آدھا بٹیر نہیں چلے گا. یا تو طے کر لو کہ دنیا چاہیے تو پھر یہاں سے خوب گسرے اڑاؤ اور دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار کرو, بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں. یا طے کر لو کہ ہمیں آخرت چاہیے, دنیا ہم وہی لیں گے جو جائز ذریعے سے ملے گی, ہم ایسی دنیا نہیں لیں گے کہ جس کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہو. تو یہ مضمون بار بار آ رہا ہے. یہاں پر آ کر اب یہ پہنچا ہے اپنے کلائمیکس کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 میں. فرمایا من کان یرید العاجلہ, جو کوئی بھی طلبگار ہوگا جلدی کے فائدے کا. دنیا کا ایک نام ہے آجلا، یہ جلدی ملنے والا نفع ہے، اس کا فوری ملتا ہے. تو جو کوئی بھی فائدہ ارادہ کرتا ہے اس دنیا ہی کا، یعنی جلدی ملنے والے فائدے کا، جلدی ملنے والی لذت کا، فرمایا اجل نہ لہو، ہم جلدی کر دیتے ہیں اس کے لیے، فی ہا اسی دنیا میں، ما نشاؤ جتنا ہم چاہتے ہیں، لمن نورید اور جس کے لیے ہم چاہتے ہیں. ہر ایک کی ہر حسرت پوری نہیں ہو سکتی، اگر حسرت ہر ایک کی پوری ہو تو پاکستان میں پھر 50 وزیر اعظم ہو. شجاعت صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلی میں 50 ارکان وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، تو بننا تو کسی ایک ہی نے. اگر جوئے میں حصہ لیا ہے کروڑ پتی اسکیم میں، تو اگر یہ نام نکلا ہے تو ایک ہی کا نکلے گا نا. سبھی جتنے بھی جواری تھے سب نے ٹکٹ اس لیے لیا تھا تاکہ ہمیں 1 کروڑ کا انعام ملے، سب کو تو نہیں ملے گا. تو فرمایا کہ جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، جتنا ہم چاہتے ہیں ہم دنیا میں اس کو دے دیتے ہیں. لیکن پھر کیا ہے، فرمایا ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے جہنم، یصلاها مذموما مدحورا، جہنم میں وہ داخل ہوگا اس حال میں کہ مذمت زدہ ہوگا اور اس کو دھکیل کے داخل کیا جائے گا، وہ جانا نہیں چاہے گا، گھسیٹ کے اس کو فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے. تو اگر ایک شخص دنیا کا طلبگار ہے، کوئی پرواہ نہیں آخرت، کوئی پرواہ نہیں شریعت کی، اور وہ پیسے کے پیچھے پاگل ہوا ہوا ہے، وہ اقتدار کے پیچھے پاگل ہوا ہوا ہے، وہ کسی منصب کی وجہ سے بالکل غافل ہو چکا ہے شریعت کے احکامات سے، تو ٹھیک ہے جس کے لیے ہم چاہیں گے اور جتنا ہم چاہیں گے یہاں پر دے دیں گے، لیکن وہاں اس کا کوئی حصہ نہیں. سورہ بقرہ میں آیا تھا وہ مال ہوں فی الآخرت من خلاق، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اس کے برعکس ومن اراد الآخرہ، جو کوئی بھی ارادہ کرتا ہے آخرت کا کہ نہیں مجھے آخرت چاہیے، میں آخرت کا طلبگار رہا ہوں، وسالہا سعیہا، اور صرف ارادے سے اور دعاؤں سے بات نہیں بنے گی بلکہ وہ اس کے لیے کوشش بھی کرے. کون سی کوشش؟ کیا نمازیں پڑھے؟ کیا اللہ کے رسول صرف نمازیں پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا رمضان کے روزے رکھے؟ کیا آپ نے صرف رمضان کے روزے رکھے؟ نہیں، بلکہ آپ کے رکھے قدم پر چلتے ہوئے نمبر ایک پوری زندگی میں اللہ کا کہنا مانے، جس کے حلال کمائے، پردے کے احکامات پر عمل کرے، خوشی غمی میں اللہ کو یاد رکھے، 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت کرے. نمبر دو دین کی تبلیغ کرے، یہ امت پر فرض ہے، یہ نفلی عبادت نہیں ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ کے رسول نے فرمایا نیکی کا حکم تو برائی سے روکو ورنہ عذاب آئیں گے، تم دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر مار دے گا. اور نمبر تین اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرے، یہ ہے ہمارے تین دینی فرائض، عبادت اللہ کی پوری زندگی میں اس کی غلامی، دین کی دعوت دینا، اقامت دین کی جد و جہد کرنا. وہ جو کچھ صحابہ کرام کرتے رہے انہی کے نقش قدم پر چلے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے دین کے غلبے کے لیے، کیسی کیسی قربانیاں، کس کس طرح سے اپنا خون، اپنا پسینہ، اپنا مال، اپنا سب کچھ لگایا. تو فرمایا جو کوئی بھی طلبگار ہوا آخرت کا، مصالحہ آیا اور اس نے اس کے لیے کوشش کی، محنت کی، جد و جہد کی، وہ ہوا مومن، اور یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی سورہ نحل میں کہ اس کی نیکی میں اخلاص بھی ہو. ہم پڑھ چکے ہیں دو مرتبہ کہ جو لوگ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہ اللہ پر ایمان رکھتے نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ان کا ایمان اللہ پر ہوتا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی نہ کرتے، اگر آخرت پر ایمان ہوتا تو دنیا میں نام بنی نہ چاہتا کہ دنیا کے اندر ہی تصویریں چھپ جائیں کہ یہ متاثرین زلزلہ کے لیے سامان بھیج رہے ہیں، اور یہ غریبوں میں سلائی مشینیں تقسیم کر رہے ہیں، اور ان کے نام مسجدوں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں کہ مسجد فلاں صاحب نے بنائی. نہیں، بلکہ ان کا ایمان اللہ پر ہو کہ نیکی اللہ کے لیے، ان کا ایمان آخرت پر ہو کہ ہمیں اس کا اجر آخرت میں چاہیے، دنیا میں کسی کے علم میں آئے نہ یہ کتنی بڑی دین کی خدمت کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں نباہ. تو فرمایا کہ وہ اس کے لیے محنت کرے، وہ ہوا مومن، اور اس کی نیکی میں اخلاص بھی ہو، اس کی نیکی اللہ کے لیے ہو، اس کی نیکی آخرت کے لیے ہو، اس کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہو گیا. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ ہے وہ خوش نصیب کہ ان کی محنتوں کی قدر کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اسی زمرے میں شامل فرمائے، اے اللہ ہمیں طلبگار بنا دے آخرت کا، اے اللہ میں اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری محنتوں کے اندر اخلاص پیدا فرما، ہمیں شیطان کے ہر شر سے محفوظ فرما، ہر گمراہی سے محفوظ فرما. کلن ممد ہا الا بہا الا عطا، اور
وکلن اور ہر ایک کے لیے نمد ہاؤ لائے وہاؤ لائے میں عطائے رہے, ہم پہنچاتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی آپ کے رب کی عطا سے. دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو نوازتا ہے, اللہ رب ہے, اس نے ہر ایک کی ضرورت پوری کرنی ہے. وہ دنیا داروں کو بھی نواز رہا ہے, ان کی بھی ضروریات پوری کر رہا ہے, اور آخرت کی طرف داروں کو بھی نواز رہا ہے. تو کلن نمد ہاؤ لائے وہاؤ لائے میں عطائے رب, ہر ایک کو ہم عطا فرما رہے ہیں, ہم ان کے لیے اپنی نعمتوں کا دسترخوان دراز کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. اے نبی آپ کے رب کی عطا کر, وما کان عطا اور رب کا محضورا, اے نبی آپ کے رب کی عطا میں کوئی روک نہیں ہے, آپ کے رب کی عطا سب کے لیے. لیکن انظر کیف فضلنا بعضہم علی بعض, دیکھے تو صحیح کہ ہم نے کیسے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. دنیا میں کسی کے پاس زیادہ مال ہے, کسی کے پاس کم مال ہے, دنیا میں کوئی اونچے منصب پر ہے, کوئی اس کے ماتحت ہے, لیکن ولل آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا, یقیناً آخرت ہے جو درجے کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑی ہے. آخرت میں جا کے پھر درجات کا فرق بہت بہت زیادہ ہو جائے گا. جہنم میں جو ہوں گے وہ تو انتہائی پستی میں چلے گئے بد نصیب, اور جو جنت میں ہوں گے وہاں پر بھی درجے کا فرق بہت زیادہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ نچلے درجے کا جنتی اوپر کے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم یہاں پر بیٹھ کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے مانگے, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اونچے درجات عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اپنے ماں باپ کا, اپنی اولاد کا اللہ تعالیٰ نے ساتھ عطا فرمائے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر, دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ. دنیا داری آتی تبھی ہے جبکہ معبود بدلتا ہے. اگر معبود اللہ ہے تو پھر انسان دیندار ہوگا, آخرت کا طلبگار ہوگا. معبود دولت بن گئی تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کی ساری محنت دولت کے لیے ہوگی, چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے ہو. معبود اقتدار بن گیا, معبود شہرت بن گئی, معبود خواہش نفس بن گئی, تو یہی تو ساری گڑبڑ ہوتی ہے. فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دوسرے معبود مت ٹھہرا لو. فتقعد مذموما مقبولا, ورنہ پھر تم بیٹھ رہو گے مذمت زدہ ہو کر اور بالکل لاچار اور بے کس ہو کر. اب اس کے بعد ایک اور مضمون کا کلائمیکس آ رہا ہے, دوسرا کلائمیکس, اور یہ ہے اسلام کی معاشرتی ہدایات. سورہ بقرہ میں آ چکی ہیں آیت 83 میں, سورہ نساء میں آ چکی ہیں آیت 36 میں, سورہ انعام میں آ چکی ہیں 19 رکوع میں, لیکن کلائمیکس یہاں پر ہے. دو رکوع ہیں پورے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی معاشرتی ہدایات دی ہیں. 15 ہدایات یہاں پر ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گی دو رکوع میں. اور سورہ نحل میں جو ہم نے آیت پڑھی تھی, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي, اللہ نے تین حکم دیے اور تین اللہ تعالیٰ نے چیزوں سے روکا. اب ان کی وضاحت یہاں پر آ رہی ہے سورہ بنی اسرائیل. سب سے پہلی بات کیا ہے معاشرتی ہدایات میں, فرمایا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه, اور تمہارے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ تم اس اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو. معاشرے میں یہ چیز طے ہو کہ اس معاشرے میں اللہ کی بندگی ہوگی, باقی اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع ہوں گی. یہ اسلامی معاشرے کا اصل الاصول ہے کہ غلامی اللہ تعالیٰ کی ہوگی, کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہوگی جو قرآن اور سنت سے متصادم ہو. یہ ہے اسلام کی معاشرت کا پہلا اصول, نمبر ایک. نمبر دو, والدین کے حقوق کا بیان ہو رہے ہیں, اور یہ تیسرا کلائمیکس ہے. والدین کے حقوق قرآن پاک میں کئی جگہ بیان ہے لیکن سب زیادہ وضاحت کے ساتھ ان سورہ بنی اسرائیل میں. تو یہ تیسرا مضمون اپنے کلائمیکس کو پہنچ رہا ہے یہاں پر, والدین کے حقوق کا. فرمایا وبالوالدین احسانا, اور یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو. اللہ تعالیٰ نے پانچ مقامات پر قرآن پاک میں اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا ہے. اندازہ کیجیے کتنا اہم ہے. جس معاشرے میں لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اس معاشرے میں ماں باپ کی اولاد کی تربیت بہت محبت کے ساتھ کرتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے, تو تربیت یافتہ افراد تیار ہو کر معاشرے کو ملتے ہیں. معاشرے میں والدین کی خدمت یہ بہت بڑی اس کی اہمیت ہے. اگر یورپ کی طرح بچے جو ہے وہ بڑھاپے میں وہ معلوم ہو ماں باپ کو, ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا, ہم نے جا کر ٹھہرنا ہے پھر جو اولڈ ہاؤسز ہیں ان کے اندر, تو پھر وہ بھی اولاد کی تربیت نہیں کرتے, اور ایسی بچہ کمانے قابل ہوتا ہے گھر سے اس کو روانہ کر دیتے. لیکن جس معاشرے میں معلوم ہو کہ ہاں اولاد بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے، ایسے نہیں ہوگا کہ ہم بچوں کی شکلوں کو ترس جائیں اور بچہ صرف کرسمس میں ہمیں گلدستہ دینے کے لیے آئے، نہیں، ان کو معلوم ہو کہ بچے ہماری خدمت کریں گے، وہ بھی بچوں کو محبت کے ساتھ ان کی پرورش کر کے تربیت کرتے ہیں، معاشرے کو اچھے ہاتھ میں ملتے ہیں مستقبل میں خدمت کے لیے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑی اہمیت دیتا ہے اپنے حق کے بعد والدین کا حق. فرمایا وبل والدین احسان، اور یہ کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اما جب لوگ کل کے برا آہد ہوما اور چلا ہوا، اور اگر تمہارے پاس پہنچ ہی جائیں بڑھاپے کی حالت میں ان میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہنا. بڑھاپے میں انسان کا مزاج دوبارہ ہو جاتا ہے بچوں کی طرح، اور ایسی ایسی فرمائش ایسی ایسی باتیں بعض اوقات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو کوف بھی ہوتی ہے، لیکن نہیں، فرمایا کہ اگر بڑھاپے کے عالم میں تمہیں خوش قسمتی مل جائے کہ تمہیں ماں باپ میں سے ایک یا دونوں مل جائے، فلا تک اللہما اف، تو انہیں اف تک مت کہنا. فلا تنہرہما، ان دونوں کو مت جھڑکنا. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے حق میں کہنا ہمیشہ نرم بات، بڑی عاجزی کے ساتھ ان سے گفتگو کرنا. وقل لہما جناح ذل من الرحمۃ، اور ان کے سامنے اپنے عاجزی کے کندھے نیاز مندی کے ساتھ جھکایا رکھنا. ممکن ہے وہ تعلیم یافتہ نہ ہو اور تم نے بڑی ڈگریاں لے لی ہیں، تم نے پی ایچ ڈی کر لی ہو، تب بھی ان کے سامنے جا کر بچے ہی بننا، ان کے سامنے آج بھی اختیار کرنا، ان کے سامنے ایسے کھڑے ہونا جیسے کہ ایک فرما بردار غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ. تو یہ اثر میں ہے والدین کے حقوق. اس سب کے باوجود تم والدین کے اعتراض کا بدلہ نہیں چکا سکتے. ایک صحابی رسول اپنے کندھے پر بٹھا کر اپنی والدہ کو طواف کرا رہے تھے. دوران طواف اللہ کے رسول سے ملاقات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا کہ میں نے اپنے والدین کے حقوق ادا کر دیے، والدین کے اثرات کا بدلہ ادا کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ماں کو ایک چیز اٹھتی ہے دوران حمل، تم اس کا بدلہ بھی نہیں اتار سکتے، الا یہ کہ تم یہ کہو کہ تم نے سارے والدین کے احسان کا بدلہ چکا دیا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہی شکل ہے والدین کے اثرات کا بدلہ چکانے کی، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بچہ بڑا ہو، اسے معلوم ہو کہ میرے باپ آپ کو غلام ہے، وہ کسی غلام ہے، تو وہ خرید کے ان کو آزاد کر دے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. تو فرمایا کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واقصد لہما جناح ذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو تم احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے ماں باپ. خود سوچیے، اب ہم خود اس عمر کے حصے میں ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے کی پرورش کتنی مشکل ہوتی ہے، کس طرح سے ماں بچے کا حمل برداشت کرتی ہے، بچے کو جنم دینے کی تکلیف برداشت کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ 24 گھنٹے بچے کی سروس پر ہوتی ہے، رات کو بھی بچے کو دودھ بھی پلایا جا رہا ہے، سردی ہے بچے نے پیشاب کیا ہے، تو ماں خود گری جگہ پر سو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ بچے کو سردی سے محفوظ کرے گی. بچے کو ذرا تکلیف ہو جائے تو ماں کو چین نہیں آتا، رات اندر جا گیا تو ماں کتنی تکلیف اٹھاتی. فرمایا کہ تم اس سب کے باوجود اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ سے دعا کرو رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر اسی طرح سے رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا تھا. اس دعا کو یاد کر لیجیے، اپنے معمولات میں شامل کیجیے، افطار کے وقت یہ دعا کیا کیجیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربکم عالم و بے معافی نفوسکم، البتہ تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارے جی میں کیا ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام، اس میں بڑا تبادل ہے. بعض اوقات ممکن ہے کہ والدین کوئی ایسی بات کہیں جو خلاف شریعت ہے، اور ان کا کہنا ماننا آپ کے لیے ممکن نہ ہو، معاملہ شریعت کا آ گیا. اب آپ نہیں مانیں گے تو والدین ناراض ہوں گے، بدبختی ہوگی، یا والدین کو ایسی خواہش کر بیٹھے کہ جو آپ سمجھیں کہ اس کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر والدین تو ناراض ہوں گے. تو فرمایا ربکم عالم و بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارے جی میں کیا ہے. ان تکون صالحین، اگر تم واقعی نیک ہو، فانہ کان للاوابین غفورا، تو بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی رجوع کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رجوع کرو کہ اللہ آپ جانتے ہیں میں باپ کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں کیا کروں، مجبوری ہے، میں ان کی بات نہیں مان سکتا، ان کی بات خلاف عدل ہے، خلاف شریعت ہے.
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بخش دے گا. ان کے سامنے اگر انکار بھی کرنا ہو کسی بات کا تو بڑے ادب کے ساتھ کیا جائے, ان کو جھڑکو مت. منع کیا اللہ نے, فلا تنہروا فقل لهما قولا کریما, بڑی شائستگی کے ساتھ کہو کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کی اس بات کو پورا کر سکوں. لیکن ناراض تو وہ ہوں گے, لیکن پھر آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ معاملہ شریعت کا ہے, اس وجہ سے یہ معاملہ میرے بس سے باہر ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس غلطی کو معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی توفیق عطا فرمائے. باقاعدہ جبریل علیہ السلام نے 3 آدمیوں کے خلاف بدعا کی تھی, وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی, رمضان کے موقع پر بیان بھی کی جاتی ہے. انہوں نے بدعا کی کہ اللہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اتنی عبادت نہ کر لے کہ اپنی بخشش کرا لے. اور اللہ کے رسول نے کہا تھا آمین, بدعا کرنے والے ہیں مقرب فرشتے, آمین کہنے والے ہیں مقرب رسول. وہ شخص اس کی وہ شخص ذلیل ہو رسوا ہو جو ہے نبی آپ کا نام سنے اور درود نہ پڑے, اور آپ نے فرمایا تھا آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے بعد وہ شخص رسوا ہو, اس کی ناک آنکھ آلود ہو کہ جس کو والدین جو ہم نے سکوئے کھل جائے بڑھاپے میں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں. اس حوالے سے معاملہ بہت اہم ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی. اب اس کے بعد یہ 2 باتیں آ گئیں, پہلا اللہ تعالیٰ کا حق اسی کی عبادت کرو, دوسرا والدین کا حق. اب اس کے بعد تیسری ہدایت آ رہی ہے قرابت داروں سے متعلق. فرمایا وآتوا ذی القربیٰ حقہ والمسکین, اور قرابت داروں کو ان کا حق دو. بہت اہم الفاظ ہے, ان کا حق دو. اگر تمہارے پاس کچھ مال زیادہ آ گیا ہے, یہ مال تمہارا نہیں ہے, سرپرست منی تمہاری نہیں ہے, یہ اللہ نے تمہارے مال میں کسی اور کا حق رکھا ہوا ہے, ان کا حق ان تک پہنچاؤ تاکہ تمہارا امتحان ہو جائے. آپ بچے کو کچھ چیز دیتے ہیں امتحان کے لیے, 100 کا نوٹ دے دیا, پھر آپ کہتے واپس کرتا کہ نہیں کرتا. اسی طرح سے امتحان ہے تمہارا, کہ اللہ نے تمہیں کچھ زیادہ مال دے دیا ہے, اس مال میں حق ہے قرابت داروں کا, مسکینوں کا, محتاجوں کا. تو فرمایا قرابت داروں کو ان کا حق دو, ان کا احسان نہیں کر رہے تھے. اس طرح سے اگر آپ دیں گے تو آپ کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوگا, آپ خوش ہوں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ سے یہ چیز دے لی, میں نے ان کا حق یہاں تک پہنچا دیا, میں اپنے ذمہ داری سے بردوش ہو گیا. تو آپ دل قربا حصہ ہو, والدین کے بعد پھر اگلا حق ہے قرابت داروں کا. آپ کی اپنی زکات کے مستحق آپ کے رشتے دار ہیں, کسی ادارے میں جا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی اور شخص کو دینے کی ضرورت ہے. پہلے اپنے خاندان میں تلاش کیجیے, کوئی ہے ضرورت مند, پہلے وہ حقدار. ہاں اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس کے بعد آپ باہر ڈھونڈ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اولین حقدار ہمارے سچے کے خیرات کے اور ہماری زکات کے اپنے قرابت دار ہوتے ہیں. بات ذل قربا حقہ ہو, قرابت دار کو اس کا حق دو. والمسکین, اور جو بھی محتاج ہے, بڑی کوشش کے باوجود وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا, اس کو دو. یہ جو پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے, اس سے غلط چیز کا معاشرے کے اندر رواج پیدا ہوتا ہے, ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے. وہ شخص جو باوجود کوشش کے, کوئی بیوہ ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی معذور ہے, کوئی یتیم ہے, تو فرمایا کہ محتاج کو اور وابن السبیل اور مسافر کو. ممکن ہے کہ مسافر اپنے گھر پر اچھی حالت میں ہو, پردیش میں آنے کے بعد کسی مشکل میں پھنس گیا ہو, تو حق دو قرابت دار کو اور محتاج کو اور مسافر کو. چوتھی ہدایت, بلا تبذر تبذیرا, پیسے کو بالکل بیجا نہ اڑا دو. 2 اصلاحات آتی ہیں, ایک اصلاح اور ایک تبذیر. اگر کسی ضرورت پر زیادہ خرچ کر دیا تو یہ اصلاح ہے, ولیمہ کرنا چاہیے, سنت ہے, حکم ہے اس کا. ایک ذرا نام بری کے لیے ولیمے کے اندر کئی دشیں رکھ دی, کھانا برباد ہو گیا, تعریف ہو گئی کہ ماشاء اللہ ان کے یہاں تو ولیمے میں جو ہے وہ 5 دشیں صرف میٹھے کی تھی, لوگ تعریف تو کر رہے ہیں کہ خوب ولیمہ کیا اس نے, لیکن یہ ہے کہ یہ اصلاح ہے, یہ پیسے کا ضیاع ہے. اور اسی شادی کے موقع پر آپ نے لائٹنگ کی, اسی شادی کے موقع پر آپ نے مہندی پر پیسہ برباد کیا, آپ نے کسی اور رسم پر پیسہ برباد کیا جس کی ضرورت ہی نہیں, یہ تبذیر ہے. بے وجہ پیسہ خرچ کر دینا, بے وجہ پیسے کو برباد کرنا, ایسے کام پر پیسہ لگانا کہ جس کام کی ضرورت ہی نہیں, یہ ہے تبذیر. تو فرمایا کہ پیسے کو بالکل بیجا مت اڑاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک پیسے کو بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. اور کیوں شیطانوں کے بھائی کہا؟ فرمایا وکان الشیطان لربہ کفورا, شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا, اللہ نے اسے بڑے اونچے مقام سے نوازا تھا, ناشکری کر کے اور ذلیل ہوا, رسوا ہوا. پیسہ اللہ کی نعمت ہے, اس پیسے کو اچھے کام میں خرچ کرو. تاکہ صدقہ جاریہ بن جائے، اور تم اس کو برباد کر رہے ہو فضول رسومات میں اور بدعات کے اندر، تو یہ تم نے پیسے کی ناقدری کی ہے، گویا تم شیطان کے بھائی بن گئے کہ تم بھی شیطان کی طرح ناشکرے نکلے، تم نے پیسے کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرمایا۔ وَإِمَّا تُورِثَنَّ أَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، پانچویں ہدایت۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے مالی حالات خود ٹھیک نہیں ہیں، کاروبار میں کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی کہ آپ خود پریشان ہیں، اور آپ کچھ غریبوں کی مدد اس سے پہلے کرتے رہے ہیں، اب وہ پھر آپ کے پاس آ گئے کسی وقت کے بھائی مدد کی ضرورت ہے، جب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہر رمضان میں ہماری مدد کرتے ہیں اور شاید اس میں تو بھی کریں گے، آپ نے نہیں کی تو انہوں نے پوچھ لیا، اب ممکن ہے آدمی وہ غصہ آ جائے کہ میرے اپنے حالات ٹھیک نہیں اور تم آ گئے ہو مانگنے کے لیے، سارا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جترا کر اور کسی کو ایذا پہنچا کر اپنے صدقات ضائع نہ کرو، بلکہ یہ ہے کہ بڑی محبت کے ساتھ کہو کہ بھائی اس وقت میرے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجیے جیسے حالات ٹھیک ہوئے انشاءاللہ جو بھی خدمت ہوگی میں کروں گا، تو بڑی محبت کے ساتھ آدمی معذرت کرے۔ اور اگر تجھے ان سے راضی کرنا پڑے جبکہ تو خود اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں ہو، من رحمت من ربک ترجوہا، جبکہ تو خود اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں ہو، فقل لہم قولا میسورا، تو ان کے حق میں بات کہو بہت ہی نرم، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ ان سے معذرت کرو، ان سے کہو کہ بھائی ضرور انشاءاللہ میں کروں گا، آپ دعا کے لیے ذرا اس وقت ہاتھ کھنگ گئے، جیسے ذرا ہاتھ کھل گیا انشاءاللہ میں جو بھی ہوگا میں کروں گا۔ میں اس کے بعد چھٹی ہدایت میاں رضی، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی حکم ہے میاں رضی اختیار کرو، نہ اپنے ہاتھ کو بالکل اپنی گردن کے ساتھ باندھ دو، یہ ہے بخل کے آدمی اللہ کی راہ میں خرچی نہ کرے، ولا تفتح کل البسط، نہ ہی اپنے ہاتھ کو بالکل ہی کھول دو کہ جذباتی ہو جاؤ، جیسے ایک صحابی رسول آپ کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک پرندہ باغ میں داخل ہوا اور اس کے بعد میرا باغ اتنا گھنا ہے کہ پرندے کو باہر نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور میں نماز میں پرندے کو دیکھتا رہا، مجھے بعد میں خیال آیا کہ میری نماز اس باغ کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، اب میں یہ پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ نہیں زیادہ ہے، کہا کہ اچھا آدھا باغ، کہا کہ نہیں بھی زیادہ ہے، کہا کہ ایک تھائی، آپ نے کہی کافی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آدمی جذبات میں آ کر کو زیادہ خرچ کر دے اور بعد میں پچھتائے۔ ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ابو بکر صدیق جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ اتنے پختہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کا پورا صدقہ قبول کر لیا تھا غزوہ تبوک میں، لیکن یہ ہے کہ ہر آدمی اتنے مضبوط حوصلے کا مالک نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ میں نہ رضی اختیار کرو، نہ ہی اپنے ہاتھ کو بالکل بندہ رکھو، ایک گردن سے لگا لو، خرچی نہ کرو، ولا تفسد کل البسط، اور نہ اس کو بالکل ہی تم کھول دو، فتق عدا ملوما محصورا، کہ پھر تم ہو جاؤ خود کو ملامت کرنے والے اور حسرت کرنے والے، محسوس تھکے ہوئے کہ میں کیا کر بیٹھا، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک نبی آپ طرف جس کا چاہتا رزق وسیع کرتا ہے، جس کا چاہتا رزق تنگ کرتا ہے، بعض اوقات آپ کسی کی مدد کرتے ہیں مسلسل لیکن اس بھائی کے حالات بدلتے ہی نہیں ہیں، اسے پھر نقصان ہو جاتا ہے، آپ نے اسے وہ کام شروع کرا کر دے دیا، کوئی ٹھیلے پر اس کو آپ نے ٹھیلا لے کر دے دیا، اس پہ آلو پیاز رکھا دے جاؤ بیچو، اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو نقصان ہو گیا، کوئی اس کو دکان کھول کے دے دی، کوئی کاروبار شروع کرایا، پھر آپ دیکھتے ہیں وہ دوبارہ وہیں کھڑا ہے، تو انسان کے اختیار میں کسی کے حالات بدلنا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، یہ تو ضرور ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ایسی غلطی تو اس سے نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے یہ بار بار مسئلہ ہوتا ہے، وہ رہنمائی ضرور کرے، لیکن یہ ہے کہ کسی کے باقی حالات بدلنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، ہم دیکھیں اگر ضرورت مند ہے تو ہم اس کی مدد کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، ان نہ رب کا جب شکر رسک کرے میں یہ شاہ و یکل، بے شک نبی آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے اس کو وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کرتا ہے، ان نہ عباد ہی خبیرم بصیرا، بے شک وہ بندوں کے حال سے پوری طرح سے باخبر اور دیکھنے والا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کا رزق تنگ کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ وہ کفر کی حد تک پہنچ جائیں گے، اس لیے میں ان کا رزق تنگ نہیں کرتا، اور بعض ایسے ہیں کہ اگر میں ان کا رزق وسیع کر دوں تو وہ عیش میں پڑ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کتنا کافی ہے۔ اب اس کے بعد ساتویں ہدایت، بلا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق،
اور اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. یہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا کہ بچہ پیدا ہوا اور اس کو مار دیا, اس کو کون کھلائے گا, اس کو یہ تو مصیبت ہو جائے گا, لہذا مار کہیں پھینک کر آ گئے. فرمایا کہ اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. نحن نرزقہم وإیاکم, ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی, اپنی اولاد کے رازق تم نہیں ہو, تمہارا رازق بھی اللہ, ان کا رازق بھی اللہ ہے, اپنے آپ کو رازق مت سمجھو, رازق اللہ ہے. انا قتلہم کان خطاً کبیرہ, بے شک ان کا قتل کرنا یہ بہت بڑی خطا ہے, بہت بڑا جرم ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے پیچھے بھی یہی چیز کار فرما ہے کہ آبادی بڑھ جائے گی تو وسائل کہاں سے فراہم ہوں گے, لہذا کسی طرح سے آبادی کو کنٹرول کرو, ورنہ اصل پیچھے سازش کچھ اور ہے, وہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی سے خائف ہے, لہذا وہ سارے کے سارے آبادی کے کنٹرول کرنے کے پروگرام ان کے سارے مسلمان علاقوں کے اندر ہی ہے, کہ کسی طرح یہیں پہ سارا دوسرا کیا جائے. یہ آبادی کو کنٹرول کرنے کا پورا پروگرام خلاف شریعت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں روز قیامت تمہاری کثرت تعداد پر فخر کروں گا. آپ نے فرمایا کہ ایسے خاندانوں میں شادی کرو جہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے جتنی زیادہ افرادی قوت ہوگی, وہ افرادی قوت ایک نعمت ہے بہت بڑی, اس لحاظ سے قطن ہمیں مغرب کی سوچ سے مدعو نہیں ہونا چاہیے. اچھی کتاب ہے اس موضوع پر, ضبط تولید مفتی محمود مولانا مودودی صاحب کی, اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. لہذا فرمایا کہ اگر اس نیت سے کوئی آبادی کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے کہ بھائی وسائل کہاں سے آئیں گے, رزق کہاں سے آئے گا, راضی کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے نئے نئے خزانے کھولتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زمین سے آج ہمیں تنو گندم دے رہا ہے جس سے پہلے منو گندم حاصل ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا وسیع ذریعہ رزق کا کھولا ہے اس پولٹری کی صنعت کے ذریعے سے. پیٹرولیم کی انڈسٹری 100 سال پہلے تھی نہیں, اور آج کتنا بڑا اس کے ذریعے سے نہ صرف رزق لوگوں کا لگا ہوا ہے, بلکہ اس کے ذریعے سے کتنے اور رزق کے ذرائع پیدا ہو گئے اس پیٹرول کی نعمت کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بڑے وسیع ہیں, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ افرادی قوت زیادہ زیادہ ہمیں عطا فرمائے. البتہ یہ بھی ساتھ ذمہ داری ہے کہ جہاں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے حوالے سے ہی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خواہش کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے, تعلق کے زن و شو میں لذت کے اصول کے لیے نہ ہو, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلانا باشر ہوں وابتغوا ما كتب الله لكم, جاؤ اپنی بیویوں کے پاس, ان کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو اور تراش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا آگے کے لیے. تو خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے, لیکن مزید یہ ہے کہ اس اولاد کی تربیت بھی والدین کی ذمہ داری ہے, ان کی جنیبی ضروریات بھی پوری کرنا, ان کی کفالت بھی کرنا, اور کو انفسکم واہلیکم نارا, ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا, ان کی تربیت کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ تربیت یافتہ افراد دے, یہ قرآن کا اور حدیث کا مطلوب ہے. تو مت قتل کرو اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے, ہم انہیں بھی رزق دیتے اور تم کو بھی, ان کا قتل کرنا بے شک بہت بڑا گناہ ہے. آٹھویں ہدایت, ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا, اور دیکھو زنا کے قریب بھی مت جاؤ, یہ بڑی بے حیائی کا رستہ ہے, وساء سبیلا, اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے, یہ بڑی بے حیائی کی شے ہے, بڑی بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. کیوں برا راستہ کہا؟ کہ زنا کی وجہ سے خاندان کا نظام تباہ ہو جاتا ہے, جس معاشرے میں زنا پھیل جائے, معلوم نہیں کہ بیوی میرے پیچھے کس کس کے ساتھ ملوث ہوئی ہے, لہذا وہ اعتماد ختم, گھر میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ختم, پھر اولاد کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری ہے بھی ہے کہ نہیں ہے, اس طریقے پر تربیت نہیں ہوتی, تو ایک گناہ سے کئی خرابیاں معاشرے میں پھیلتی ہیں. اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو, ولا تزنوا, یہ نہیں کہا, بلکہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول نے اور شریعت نے ہمیں ایسے احکامات دیے جو کہ ان راستوں پر پہرے بٹھاتے ہیں کہ جہاں سے زنا کا امکان ہو. نمبر ایک, پردے کے احکامات اسی لیے ہیں, گھر کا پردہ بھی ہے, گھر کے باہر کا پردہ بھی ہے, سورہ نور میں آ جائے گا گھر کے اندر کا پردہ, سورہ احزاب میں آ جائے گا گھر کے باہر کا پردہ, مخلوط محفلوں کی ممانعت تاکہ عورتیں مردوں, مردوں اور عورتیں ساتھ جمع ہو نہ کہ کہیں خدا نہ خاصا بات آگے بڑھے. نمبر دو, ہر ایسی چیز کو اللہ نے حرام کر دیا کہ جسے جنسی جذبات مشتعل ہوتے ہیں, شراب کو اس لیے حرام کیا گیا, موسیقی کو اس لیے حرام کیا گیا, کہ ان کے ذریعے سے انسان کے جنسی جذبات وہ ترکتے اور مستحل ہوتے ہیں. نمبر تین, زانی کی بڑی سخت سزا رکھی ہے, شادی شدہ ہو تو سنسار کر دو, غیر شادی شدہ ہے تو سو کوڑے مارو سب کے سامنے, اس کو ذلیل کرو سب کے سامنے تاکہ دوبارہ یہ حرکت نہ ہو. نمبر چار یہ ہے کہ نکاح کو شریعت میں آسان کر دیا گیا, کوئی لمبے چوڑے اس کے رسومات کی ضرورت نہیں ہے, نہ کوئی لمبے چوڑے جہیز کی ضرورت ہے, ساری چیزیں خلاف شریعت ہے. یہ سب کے سب دین کے احکامات کیوں ہیں؟ تاکہ زنا کے رستے کو بند کیا جائے, جنسی جذبات کی تسکین کا جائز رستہ آسان ہو جائے تاکہ لوگ زنا کی طرف جائیں. تو فرمایا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, انہ کان فاحشہ, بے شک کی بڑی بے حیائی کی بات ہے, مساء سبیلا, بہت ہی برا لگتا ہے. اس کے بعد نویں ہدایت, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, کسی بھی ایسی جان کو قتل مت کرو کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے محترم ٹھہرایا سوائے اس کے حق کے ساتھ. چھ صورتوں میں کسی انسان کی جان لینا شریعت میں جائز ہے. نمبر ایک, شادی شدہ زانی کو سنسار کیا جا سکتا ہے. نمبر دو, حربی کافر یا وہ شخص جو کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں میدان جنگ کے اندر آ گیا, اس کی جان بھی جا سکتی ہے, میدان جنگ میں آنے والے دشمن کی جان اجازت کے لیے جا سکتی ہے. نمبر تین, جو شخص مرتد ہو جائے, مرتد کی سزا دین میں شریعت میں قتل ہے. نمبر چار, جس نے کسی کو ناحق قتل کیا اور اس پہ جرم ثابت ہو گیا تو قصاص میں اس کی جان لی جا سکتی ہے. نمبر پانچ, جو شخص رہزنی کر رہا ہو, کھلے عام ڈاکے ڈال رہا ہو, اسلامی ریاست کا باغی ہو, سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کی جان لی جا سکتی ہے. اور نمبر چھ, جو گستاخ رسول ہو, جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے, اللہ کے رسول نے خود بھی کعب بن اشرف کو قتل کروایا تھا, تو ایسے شخص کی جان لی جا سکتی ہے جو گستاخ رسول ہو. اس کے علاوہ کسی شخص کی جان لینا شریعت میں جائز نہیں ہے. فرمایا ومن قتل مظلوما, اور جو کوئی بھی ناحق قتل کر دیا گیا, فقط جعلنا لولیہ سلطانا, تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے. پاکستان میں یہ اختیار صدر محترم کو ہے, صفحہ 45 دستورتی کے مطابق, بالکل غلط, شریعت کے خلاف ورزی ہے یہ. نہیں, آخری اختیار ہے کس کو؟ مقتول کے وارث کو. وہ چاہے تو خون بہا لے کے معاف کر دے, چاہے تو قاتل کو ایسے ہی معاف کر دے, یا پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ نہیں, میں معاف نہیں کرتا, اس کی جان لی جائے. تو پھر اسلامی ریاست جان لے گی. پہلے ہوتا تھا کہ جان لیتے تھے خود قبیلے کے لوگ, اس تک وہ جاتی بھی کرتے تھے. اب قاتل کی جان لینی ہے تو پہلے اس کو زخمی کر رہے ہیں, اس کو ایذا دے رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کو بھی مار رہے ہیں. تو یہ چیز اب ختم ہو گئی, اب ایک نظام حکومت قائم ہے. مقتول کا وارث کہے گا کہ اس کی جان لے لیجیے, جرم ثابت ہو گیا ہے آپ اس کو مار دیجیے, حکومت پھر اس کی جان لے گی. تو فرمایا فقط جالنا لے ولی یہی سلطانا, تو پھر ہم نے اختیار دیا ہے مقتول کے ولی کو, فلا یسرف فی القتل, اسے چاہیے کہ قتل میں زیادتی نہ کرے. یہ اس وقت ہوتا تھا جبکہ قبیلے کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ خود جان لیتے تھے قاتل کی. انہ کان منصورا, بے شک مقتول کے ولی کی مدد کی گئی ہے. اس کے بعد دسویں ہدایت, ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن, یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اس طور جو بہت ہی عمدہ ہے, اس کی حفاظت کرو, اس کے مال میں مزید ترقی ہو, کسی کاروبار میں لگاؤ دیانت داری سے تاکہ اس میں اضافہ ہو. لیکن یہ ہے کہ بری نیت سے اس کا مال اگر کھاؤ گے, سورہ نساء 10 میں پڑھ چکے ہیں, جو لوگ یتیم کا مال کھاتے اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. تو یتیم کے مال کے پاس بھی مت جاؤ سوائے اس طریقے سے جو کہ بہت ہی عمدہ ہے. برطانیہ میں سروے ہوا تھا کہ اکثر مجرم وہ ہوتے ہیں کہ جو بچپن میں یتیم ہو گئے, یا پھر یہ ہے کہ ان کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے. ایسا احساس محرومی ہوتا ہے ان بیچاروں میں کہ احساس محرومی اندر پلتا رہتا ہے, پھر بڑے ہو کر وہی فرسٹریشن وہ ظاہر ہوتی ہے, اور وہ پھر احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے وہ جرائم کرتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, چنہ جھپتی کرتے ہیں. اس لیے اسلام میں یتیم کی سرپرستی پر بہت زور ہے, بہت زور ہے, بہت زور ہے, تاکہ معاشرے کے طبقے میں احساس محرومی پیدا نہ ہو. فرمایا یتیم کے مال کے پاس بھی مت جاؤ مگر اس طریقے پر جو بہت ہی عمدہ ہے, حتیٰ یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی سمجھ کی عمر کو, پختگی کی عمر کو پہنچ جائے. گیارہویں ہدایت, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اور جو بھی عہد کرو اس کو پورا کرو. یہ مضمون آج بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے سورہ نحل میں بھی, وعدہ کرو اس کی پاسداری کرو. کیوں؟ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا,
بے شک وعدوں کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا تم نے فلاں شخص سے عہد کیا تھا، پورا کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عہد نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بارہویں ہدایت، وہ اوفو الکیل اذا کلتم، اور جب بھی ناپو تو پورا پورا ناپو، وزنوا بالقسط المستقیم، اور ہمیشہ تولو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ، یعنی ناپ اور تول کے اندر گڑبڑ مت کرو، اپنے ترازو بالکل ٹھیک رکھو، جو تمہارے لینے کے بعد ہوں وہی تمہارے دینے کے بعد ہوں، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تو فرمایا پورا کرو ناپ اور تولو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ، بالے کا قیروم احسن تعویلا، یہ چیز بہتر بھی ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی اچھی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ فلاں شخص کا تول بالکل ٹھیک ہے تو رفتہ رفتہ پھر اس کا کاروبار ترقی کرتا ہے، لوگ اعتماد کے ساتھ اس پر آتے ہیں کہ بھائی جب بھی تمہیں اسٹیل خریدنا ہو تو فلاں کے پاس جاؤ، اس کا جو ہے وہ تول اس کا بالکل ٹھیک ہے۔ ساری بات ہے کہ بعض ایسے آئٹم ہوتے ہیں کہ تول کی وجہ سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے، تو اگر تمہارا واقعتاً تول ٹھیک ہے اور تمہارا اعتماد بحال ہو جائے اس سے تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا، اس سے ورنہ تم ڈنڈی مار کر کیا حاصل کر لو گے؟ مجھے سورت کا آغاز ہوتا ہے ان لوگوں کی مذمت سے تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ویل للمطففین الذین اذا قالوا للناس یستوفون فاذا قالوهم او بدنهم یقتلون، ہلاکت ہے بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے، لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں لیکن جب ناپ کا تول کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد تیرویں ہدایت، ولا تقف ما لیس لک به علم، اور کسی بھی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے، آدمی وہی نظریہ اختیار کرے اور وہی عمل اختیار کرے کہ جس کے لیے باقاعدہ اس کے پاس کوئی علم ہو، بغیر علم کے کوئی نظریہ قبول کر لینا یا کوئی عمل کر لینا یہ اصل میں گمراہی ہے۔ ابھی سوال سلمہ کیا لکھتے ہیں، نمبر ایک جھوٹی گواہی کبھی مت دو، تمہارے پاس علم ہے تم گواہی دے رہے ہو بہت بڑا گناہ ہے، نمبر دو کسی پر تہمت مت لگاؤ، نمبر تین کسی کے بارے میں سوئے ظن مت کرو، خام خائی کوئی گمان کر لینا جب تک تمہارے پاس اس کے لیے علم یا ثبوت نہ ہو، نمبر چار آبا پرستی مت کرو، یہ رسم کیوں کر رہے ہو یہ بدعت کیوں کر رہے ہو اس سے کیا آبا اجاد کرتے تھے، نہیں کیا قرآن و سنت تو اس کے لیے کوئی دلیل ہے کہ سوئم کرنا تیجا کرنا چیلوم کرنا، یا یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر مہندی کی رسم بھی کرنی ہے، وہی کام کرو جو قرآن و سنت سے ثابت ہو، تو کوئی ایسا کام مت کرو آبا پرستی میں جو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ نمبر پانچ اوہام کو زیادہ اہمیت مت دو، خام خواہ وہم ہو جائے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، جیسے میں نے بھی بتایا آپ کو گھر سے آپ باہر نکلے کالی بلی دوڑ کے آگے سے نکل گئے، آپ فوراً سب سے واپس آ گئے کہ بس اب نہیں جا رہا میں، کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا، خام خواہ کے وہم ہیں۔ تو ایسے تمام اوہام جن کے لیے کوئی سند نہ ہو بلا جواز ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ نمبر چھ بغیر ان کی بات پر انسان کو بات نہ کرے، جب بھی گفتگو کرے کوئی بات کرے تو باقاعدہ علم کی بنیاد پر، ایسے نہیں کہ بس ایسے جو جی میں آیا وہ کہہ دیا۔ نمبر سات یہ جو اوکل سائنسز کہلاتی ہیں، دس سناتی اپنا ہاتھ کسی کے سامنے رکھ دیا بتاؤ میری قسمت میں کیا ہے، اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ شادی تو ایک ہی ہے دو نہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ ساری بیکار باتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنا ہاتھ کسی کے سامنے رکھا اس کی 40 دن کی عبادت اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، سوتے والے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی قسمت تو ان کی ہے نہیں، دوسرے قسمت بتاتے ہیں، مت ان کے پاس جاؤ، مت ان کو ان کی بات کو ان کی سوچ کو اہمیت دو، یہ ہفتہ کیسا رہے گا ستارے کیا کہتے ہیں، ساری کے ساری خرافات اور غلط چیزیں ہیں، کوئی ان کی اہمیت نہیں، انسان کے لیے خیر اور شر اللہ نے لکھ دیا ہے اور کل کیا ہونے والا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ اتنی بھی ایسی سائنسز ہیں سب کے سب یہ غلط ہے، دس شناختی اور ستارہ شناختی۔ اور پھر یہ ہے کہ کوئی بھی نظریہ بے دلیل نہ ہو، وہ زلزلہ کیوں آتا ہے، وہ گائے نے زمین اٹھا رکھی ہے دو سینگوں پر سینگ بدلتی ہے زلزلہ آ جاتا ہے، یہ سارے کے سارے غلط باتیں قرآن نے آ کر ان سب کو رد کر دیا۔ پھر اندیکھی کو دیکھی بتانا یا نامعلوم کو نالوم معلوم بتانا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسی زمرے میں آتی ہیں۔ فرمایا ولا تب کو مالے سلک کبھی علم، جدید سائنس کا آغاز اسلام نے کیا ہے، وہی بات کرو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی ثبوت ہو، بلا دلیل بلا ثبوت نظریات رکھنا یہ سب کے سب غلط ہے، اور بدعات اور رسومات کے بوجھ سے اسلام نے آ کر لوگوں کو آزاد کرایا، وہ کام کرو جس کا تمہارے پاس علم قرآن و سنت سے ہو۔ تو ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کسی ایسی بات
کے پیچھے مت پڑو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو. ان سم ابل بسر ابل فوادا کل الائے کا کان انگو مسولا, بے شک یہ سماعت اور یہ آنکھیں اور یہ دماغ جو اللہ نے دیا ہے ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا, ان کو استعمال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. یہ سارے علم کے حصول کے ذرائع ہیں, آیا تم نے ان کے ذریعے سے علم حاصل کر کے عمل کیا کہ نہیں کیا. اب اس کے بعد چودہ ہدایت, بنا تم سے پھر عرض مرا اور زمین کے اندر اکڑ کے مت چلو. یہ تکبر معاشرے میں بڑی شدید نفرتیں پیدا کرتا ہے. کسی کو آپ حقارت سے دیکھ رہے ہیں اب اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی, اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. فرمایا کہ زمین میں اکڑ کر مت چلو. ان نقل تخریق الارض, تم اللہ تعالیٰ کی زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. جتنا زور سے تم قدم مارو لیکن یہ ہے کہ اللہ کی زمین کو تم پھاڑنے کے قابل نہیں ہو. اور ولن تبلغ الجبال طولا, اور نہ ہی تم بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو. تم گردن اکڑا لو اور اونچا سا کرہ پہن لو تو تب بھی تم اپنی اوقات دیکھو تمہاری حیثیت کیا ہے. اس کائنات میں تم چونٹی کی مانند ہو تو تم اپنے گردن اکڑا کر پہاڑوں کے اوپر نہیں نکل سکتے, اور زور سے قدم مار کر تم زمین کو اللہ تعالیٰ کی پھاڑ نہیں سکتے. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, یہ ساری کی ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے نزدیک مکروہ ہے. یہ مکروہ فکری اعتبار سے نہ سمجھ لیجیے گا, فکری اعتبار سے تو مکروہ حلال و حرام کے درمیان کی چیز ہوتی ہے, یا لغوی اعتبار سے کہ یہ ساری چیزیں تمہارے رب کو ناپسند ہیں. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ, یہ ہے وہ ساری باتیں جو ہے نبی آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں حکمت میں سے. یہ حکمت کا خزانہ اللہ نے آپ کو وحی کیا, اگر ان باتوں پر عمل ہو معاشرہ مستحکم ہوگا. حکمت مستحکم, یہ دونوں کے دونوں الفاظ ہا قاف میم سے بنے ہیں. فرمایا کہ معاشرہ مستحکم ہوگا اگر ان ساری باتوں پر عمل ہو. تو یہ ہے وہ ساری باتیں جو ہے نبی آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی کی ہیں حکمت میں سے. اب اس کے بعد پندرہویں اور آخری ہدایت, ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود نہ ٹھہرا لو. گڑبڑ اس وقت ہوتی ہے جب معاشرے میں شرک ہو اور انسان یہ سمجھے کہ کوئی اور مجھے بچا لے گا, میں شریعت پر عمل کروں کہ نہ کروں, اسلام کی معاشرتی ہدایات پر عمل کروں کہ نہ کروں, میری تو بخشش ہو جائے گی, مجھے تو کوئی اور آگے بچا لے گا, تبھی معاشرے کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اب میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں, رہ نہیں سکتا کہ سارے دودھ والے, ایک دودھ والے نے خود بتایا کہ ہم داتا صاحب کے عرس میں 3 دن تک خالص دودھ سپلائی کرتے ہیں, سارا سال ملاوٹ کرتا ہے, وہ 3 دن خالص دودھ دیتا ہے اس امید پر کہ داتا صاحب اس کو اللہ کے ہاں بخشوا لیں. اب وہ بیوقوف ہے اگر اس کو معلوم ہو کہ میری بخشش ہو جائے گی اور وہ سارا سال ملاوٹ نہ کرے. اب معاشرے کی ہے کہ کیسے معاشرے کی اصلاح ہوگی, کیسے معاشرے کو خالص چیزیں ملے گی اگر یہ سوچ ہو کہ کوئی اور ہمیں بخشوا کے لے جائے گا, لہٰذا ہم جو مرضی کرتے رہے, ہم ننگے پیر جا رہے ہیں فلاں درگاہ پر, ہم جا کر وہاں پر نذرانے چڑھا رہے ہیں, ہم وہاں پر جا کر اتنے پیسے پیش کرتے ہیں سال کے سال, لہٰذا ہمارے سارے پیسے رائے گا نہیں جائیں گے, تو معاشرے کی اصلاح کبھی نہیں ہوگی. اصلاح تبھی ہوگی جب کہ یہ بات ہو کہ مجھے قیامت کے دن کوئی نہیں بچا سکے گا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ, اس روز فیصلے کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوگا. اللہ کے ولی کسی بھی حرام خور کی سفارش نہیں کریں گے, کسی ملاوٹ کرنے والے کی سفارش نہیں کریں گے, کسی فرادیے کو اللہ کا ولی آ کر نہیں بچائے گا, بلکہ ان کو دشمن ہوں گے کہ تم نے ہماری تعلیمات کے برعکس لوگوں کے ساتھ تم نے زیادتیاں کی ہیں. تو فرمایا ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود مت اختیار کرو. فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا, ورنہ تم جا پڑو گے جہنم میں ملامت زدہ ہو کر اور دھکیلے ہوئے دھتکارے ہوئے. اب اس کے بعد اسی شرک کے حوالے سے جو مشرکین مکہ کا شرک تھا آخر میں اس کی نفی. افا اصفاکم ربکم بالبنین, اے مکے والو تم نے خوب کام کیا, تم نے اپنے رب کے لیے تو تم نے پسند کی ہیں, تمہارے رب نے تو پسند کیے تمہارے لیے بیٹے. واتخذ من الملائکۃ اناثا, اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بنا لی بیٹیاں. تمہارے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو تو تمہیں ناگوار لگے اور تم اسے زندہ دفن کر دو, تو تم تو اپنے ہاں بیٹے کو رکھنا پسند کرتے ہو, تو تم نے عجیب کام کیا. افا اصفاکم ربکم بالبنین, تمہیں تمہارے رب نے پسند کر لیا ہے بیٹوں کے لیے. واتخذ من الملائکۃ اناثا, اور خود اپنے لیے اس نے فرشتوں کو بنا لیا بیٹیاں. انکم لتقولون قولا عظیما, بے شک بہت بڑی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو.
اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ کو اللہ کی بیوی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے جنسی جذبات بھی ہیں، اللہ ان سے مغلوب بھی ہوتا ہے، اپنی بیوی کے پاس بھی جاتا ہے، پھر اس کی اولاد بھی ہوتی ہے. معاذ اللہ سما معاذ اللہ، تمہارے غلط عقیدے کے کئی مفسدات ہیں. فرمایا انکم لتقولون قولا عظیما، بہت بڑی بات ہے جو تمہارے منہ سے نکل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کتاب کا فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.